بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی ٹیکسٹ اوپن کر دیں کیونکہ میرے حال میں ٹیکسٹ اوپن نہیں ہے، اس لیے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ٹائپ نہیں کر سکتے، ان کی شو نہیں ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں؟ یا اہل القرآن کہوں، کہنا چاہیے نا آپ سب کو جو نئے بھی ہیں. سارے ہم سب لوگ کیا ہے اب قرآن سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. الحمدللہ ہمارا 16 پارا جا رہا ہے. آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو بھی بالکل نیا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے 15 پارا ہو گئے ہیں تو بہت اچھا لگا. کیا فیلنگس ہے ابھی تک؟ کیا انتظار رہتا ہے اس کلاس کا کہ تھوڑا سا اپنی فیلنگ شیئر کریں گے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم ریکیپ کریں گے. کیا مطلب کیا سوچ آتی ہے کہ اچھا تو ہے، فیلنگس یہ ہوگی، لیکن مین میں آپ کا یہ سر کہ آپ نے کیا ارادے کیے ہیں ابھی؟ آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ نے ابھی نیکسٹ آپ نے کیا اسٹیپ جو سیکھ رہے ہیں ساتھ میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹپ بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ابھی ادھر شیئر کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دوسروں کے لیے جاریہ بن جائے، آپ کی وہ ٹپ دوسروں کے لیے کارآمد ثابت ہو. جی کیا ارادہ کیا آپ نے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سارا دن مائنڈ میں گھومتا رہتا ہے، بالکل صحیح. کیا گھومتا رہتا ہے یہ بھی بتائیں نا. کیا ریفریشنگ ہوتے ہیں؟ جی بالکل ریفریش ہو جاتے ہیں، روح ہماری جو ہے اس کو ایک سکون مل جاتا ہے. کل کی تو آیات ہمیشہ کی طرح ہی بہت اچھی ہیں. الحمدللہ یہ سوچا کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کروں. الحمدللہ کرو نہیں کرنا شروع کر دیا کریں. جو ڈیلی سیکھتے ہیں نا، کیونکہ میں یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ میں نے بھی اس طرح سے، ہم لوگ ڈائری میں نوٹس یہ اصول بناتے تھے، ہم نے ڈائری لکھا جی. اب میں نے جیسے آپ کو اسائنمنٹس جو لوگ لیتے ہیں اس میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے شاید سے کیا عمل لیا، تو اس میں ہم لکھتے ہیں نا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. اب جو بھی آپ ڈیلی سیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک گولڈن نہیں ڈائمنڈ اپرچونیٹی ہے، اس میں آپ نے لازمن یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. ابھی اس کا ارادہ صرف سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ سوچے جیسے استاذہ جی کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارا بلاوا آ جائے, جیسے ہم نے قرآن میں ابھی پڑھ لیا ہے نا, کلو نفس ذائقت الموت, موت برحق ہے, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جی قرآن کے ورڈ سیکھے میننگ بالکل صحیح ہے. تقویٰ آتا ہے اور سیکھنا سیکھنے کی اشتہا بڑھتی ہے. جی ٹھیک ہے, زیادہ شکر ہو گئے ہیں, یہ تھوڑا سا زیادہ شکر ہو گیا ہے. اچھا تراوی میں قرآن سمجھ آتا ہے, جی الحمدللہ صحیح. جی آپ نے سورہ نخل میں شہد کی مکھی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں گے, صرف اس کا لے کے پھر ہم ان شاء اللہ بنی اسرائیل کا تھوڑا سا دیکھیں گے. شہد کی مکھی سے کیا سیکھا ہے؟ شکر گزاری, صحیح الحمدللہ. اور کیا سیکھا ہے اس میں, کیا چیز جو سب سے مین چیز کیا سیکھی ہے شہد کی مکھی سے؟ ٹیم ورک سیکھا ہے الحمدللہ, کمٹمنٹ سیکھی ہے, مقصد پہ نظر تھی. کیونکہ دیکھیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور وقت ضائع نہیں کرتی. ہم لوگ وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اگر ہم اپنا پورا دن کا حساب لگائیں کہ کتنا ٹائم ہم سونے میں, کتنا کھانے میں اور کتنا ہم یوٹیلائز کرتے, یہ ہمیں پتا چل جائے. یونٹی سب کے ساتھ لے کے چلنا, جی ہارڈ ورکنگ, یہ بالکل ہارڈ ورکنگ اور اپنے فوکس تھی, مقصد پہ نظر تھی, یہ چیز ہم نے بھی سیکھا. جی وومن لیڈر, بالکل جی الحمدللہ, بالکل وومن لیڈر تھی. دیکھیں جیسے دیکھیں سر نسا بھی آپ نے ہم نے کر لیا نا الحمدللہ. یہ ابھی آپ کو بتلایا کہ عورت مظلوم نہیں ہے, جیسے آج میڈیا نے سب کو نا جی عورت بہت مظلوم ہے, لیکن دیکھیں ہم نے سورہ نساء پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا کون سے مقام پہ بٹھا دیا ہے نا, اور ہماری کتنی زیادہ ماشاءاللہ خوبیاں بتائی گئی ہے, ہمارے کتنے زیادہ ہمیں حقوق دیے, پروٹیکٹ کیا گیا ہے نا. صحیح, اچھا ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے سیکھا. صحیح, اچھا ابھی آ جائیں سورہ بنی اسرائیل پہ. سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں ماشاءاللہ ہے تو بہت زیادہ کل پوائنٹ تھے. جی بہت دل نرم ہو گیا ہے, ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. جی بالکل الحمدللہ, بلکہ یقین کریں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں نا گناہگار ہیں, واقعی گناہگار ہیں. کیونکہ جتنا مرضی ہم کوشش کے باوجود ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا, تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. جیسے میں ابھی سورہ بنی اسرائیل کا ڈیٹیل میں اتنا ٹائم نہیں, بہت ٹائم تھوڑا ہے, تو جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ. یہ جو دو آیات تھی سوری سے پچھلی آیت, ان دونوں میں جو ذکر آ گیا ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان جو ہے شر کی دعا کرتا ہے اپنے لیے جلد باز ہے, جلد بازی ہم نے نہیں کرنی. یہی ہے نا, ہم لوگ جلد باز بہت زیادہ, ہم بہت جلدی جو ہے ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں. پھر آیت نمبر جو 13 اور 14 ہے, جی 13 اور 14, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. جی عزولہ تھنک بفور یو ٹاک, بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ جو آیت نمبر 13 میں ہے نا, ہر انسان کا ایک اس کے گلے میں جیسے ڈسک ہے نا, چپ چپکا دی گئی, اس کا شگون اس کی گردن میں لگا دی. یہ سوچے, اس میں بڑی سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ سارا ہماری اس گردن کے اندر, اس کے چپ کے اندر فیڈ ہو رہا ہے نا. اور اس کا آگے کیا لکھا ہے, نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا, اسی دن قیامت کے لیے ایک کتاب وہ پائے گا نشر کیا, جو کچھ ہم نے کیا تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ اس کے بارے میں کیا سوچا ہے, کیونکہ یہ ڈر کی بھی بات ہے نا بہت زیادہ. واقعی آیت نمبر 13 اور 14 ہے نا, اقرا کتاب کفا بنفسی کل یوم علیک حسیبا, پڑھو اپنی کتاب کافی ہے ساتھ تیرے نفس کے, آج تیرے خلاف حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. جی ان دو آیات سے کیا لیا آپ نے, کیونکہ یہ بہت ڈراؤنا ہے, تو پوری صورت ہی بہت زیادہ استاذ نے بتایا ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ قیامت کے دن کہے گا, جیسے کل استاذ نے کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا سوائے میری نفس کے اور کوئی میرا گواہ نہیں ہوگا نا, تو اس پر اس کے جو ہاتھ پاؤں یہ ہر چیز اس کی گواہی, اس پہ وہ ڈر جائے گا کہ میں نے کیا کیا غلط کیا. کہتا ہے میں نے تجھے کو بچایا ہے, تم نے میرے خلاف جو ہے گواہیاں دینی شروع کر دی ہے نا, اس چیز کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. جی اس کے بارے میں ڈر نہیں لگا تھا کہ ہمارا جو ہماری ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے, ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے, کرامن کا تبین ہے جو ہمارا ایک ایک حرف لکھ رہے ہیں, ایک ایک لفظ جو ہم لوگ بولتے ہیں, جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. یہ در و دیوار ان شاء اللہ سورہ یاسین میں پڑھیں گے آپ, کہ وہ اللہ افسیناؤں کی امام مبین, ہم نے ایک ایک چیز کو لکھ کے لگا دیا ہوگا نا. جی مجھے بتائیں آپ اپنے عمل کی وجہ کیا کل سے کیا سیکھا ہے, اور یہ جو سورہ ماشاء اللہ ابھی سورہ کہف بھی بہت خوبصورت ہے جس کو آپ نے بتایا ہر جمعے کے پڑھا جائے, ایک نور کی ہے جیسے سازہ نے بتایا تھا کہ اس کی تلاوت جو ہے یہ قیامت کے دن گھر سے مکہ تک جہاں تک اس کا نور جائے گا اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا نور ہے. تو یہ جو بنی اسرائیل کا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مقوب ہے سورہ زمر, بنی اسرائیل جو ہے یہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے, ٹھیک ہے, اور ہم کیا اتنی بڑی سورتیں پڑھ سکتے ہیں, ہم تو سورہ ملک کا پتہ ہے آپ کو ہوگا, سورہ سجدہ جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, کیا عمل کرنا ہے. جی پھر آگے جیسے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا ہمارا, ہمارا وہی جو ہمارا عذاب دیا جائے گا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے کل کے لیے. جی اور والدین کے بارے میں, والدین کے بارے میں مجھے بتائے جیسے رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, ہر عمل کو کرنے سے پہلے غور و فکر کی ضرورت ہے. جی بالکل, والدین کے بارے میں جیسے کل استاذ نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی, اس کے بتائیں آیت نمبر ہے 23. جی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اگر وہ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ہم نے ان کو اف تک نہیں کہنا. جی اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں کیا ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اگر ہمارے والدین حیات ہیں ایک یا دونوں میں سے. جی کیا ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, واقعی ہم ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں, کیا ہم واقعی ہی ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں, ان کے لیے ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, سرو دیم اینڈ ٹالریٹ وِد ریسپیکٹ. بالکل صحیح بات ہے, رسپیکٹ کے ساتھ کرنا, اوف جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ احسان ٹریٹمنٹ کرنی ہے, بالکل صحیح کرنی ہے. اور یہ جو دعا ہے جس کو نہیں آتی رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, یہ اپنے پاس سامنے لکھ کے لگا رہے دن میں ایک, اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ لکھ کے لگا لیں, پھر شعور کے ساتھ اس دعا کو اپنے والدین کے لیے مانگا کرے. اور بھی ہیں دعائیں جیسے ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ٹھیک ہے, اور ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتك التی انعمت علی وعلی والدی وان آمن صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک مسلما. یہ ساری دعائیں کوشش کریں, جو خاص کر یہ والی تو آپ کو آتی ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ, وہ والی ضرور کیا کریں, کوشش کریں کہ جو ہم نے دعائیں ساتھ ساتھ سادہ جی سکھا رہے ہیں ابھی, جو ہم اس میں سے ہمیں چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ان کو ہم نے لازمن لینا ہے. اور یہ دعا تو ہے ہی بہت خوبصورت ہے. جی اور کیا سیکھا ہم نے, رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں, مسافر کا سیکھا, بے جا خرچ نہیں کرنا, فضول خرچی کے بارے میں کیا سیکھا, کیا اس پہ آپ نے اپنے لیے کوئی عمل کی بات لی, آیت نمبر 27 میں تھا. جی فضول خرچی, ان نال مبذرین کان اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. جی فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطان کی بائیں ہیں اور شیطان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہیں. والدین کو بہت دعا اور بہت محبت سے پیش آنا ہے. جی بالکل الحمدللہ پیش آنا ہے, اور جس سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ یہ سوچے نا کہ ہم بچپن میں, جیسے استاذہ جی ہمیں بار بار بتاتے ہیں نا, بیلنس یور اسپینڈنگ, بالکل صحیح بات ہے. اور سب سے زیادہ کیا کہ اپنا ہم دیکھیں, جیسے ہم بہت زیادہ بچپن میں اپنے ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کس طرح انہوں نے ہمیں سنبھالا, کس طرح ہمیں کھلایا پلایا, ہماری ہر ضرورت پوری کی. ابھی بھی جو لوگ میرڈ ہیں, میرڈ کے علاوہ جو اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ دیکھے, ابھی بھی کتنا ہم لوگ پرسکون فیل کرتے ہیں اپنے والدین کے بارے میں سوچ کے, یا ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے بات کر کے, کہ ہمیں کتنا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو ان کے لیے اسپیشلی ضرور دعا کریں, ہمارے والدین جیسے ہمارے, تو ایک والدین ہمارے یہ ہوتے ہیں نا, ہمارے جنہوں نے پیدا کیے ہیں, ہمارے استاد بھی روحانی والدین میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے اسپیشلی جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھا دیا ہے, جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ جزائے ہے تو استاذہ جی کو, ہمارے جتنے بھی ہمیں کوئی بھی ٹیچر جس نے آپ نے قرآن کا ایک لفظ سیکھا, تجوید کا, کچھ بھی اسکول میں آپ نے پڑھا, تو سب کے لیے آپ نے اسپیشلی شعور ملا کے سب کے لیے ضرور دعا کیجیے. والدین کو ٹائم بھی دینا ہے, بالکل صحیح. آج کل ہم موبائل کے ساتھ اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں, ہر کوئی بس یہ ابھی جیسے واٹس ایپ جیسے استاذہ جی بار بار مینشن کرتی رہتی ہیں, کبھی وائبر کبھی فیس بک, ہم نماز بھی صحیح اچھے طریقے سے خوشی حضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اس موبائل کی وجہ سے. جی ابارشن حرام ہے اور نو اروگینسی, بالکل یہ بہت زیادہ اس میں پوائنٹ اتنے زیادہ تھے کہ جتنا بھی بات کی کم جی باقی بالکل اور رسک کی کمی کی وجہ سے جو ہم لوگ لوگوں کو بچوں کو ہلاک کر دینا ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جیسے استاذہ جی بات میشن کے کہتے ہیں ابھی جیسے ادھر یورپ میں تو ان کو کہا جاتا ہے ان کے بچے نہیں کہ بچے پیدا کرو اور ہمیں کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اس عورت سے زیادہ اس سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو کیونکہ قیامت کے دن ہماری امت جو ہے زیادہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوگی تو اس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت اگر زیادہ ہے تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے صحیح جی اور بتائیں جی ایک تو رسک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا پھر بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے ابھی جو ہم نے ایک اور کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں جو ہم لوگ کام جتنے ہم اچھے کام ابھی لے کے چل رہے ہیں ان کو ہم نے لانگ ٹرم نیکسٹ رمضان تک یا بلکہ اپنی پوری لائف میں ان کو اپلائی کرنا ہے ان کو سامنے لکھ کے لگا لیں جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے میں بیڈ ہیبٹ ہے ان کو میں کیسے اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈے کہ اس میں میں اس کے بجائے میں کیا کروں تو ابھی جیسے آپ نے ٹائم وقت کر لیا ہے جیسے استاذہ جی نے کھانے کے لحاظ سے بتایا تھا کہ ڈیلی کا ایک جو ہے آپ افطاری میں ڈش رکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا مطلب اگر تین تین چار چار ایک ہی دن بنائیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا یہ تو ٹائم ویسٹ ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے اس کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے جی سورہ کہف کا کیسے سورہ کہف جو اچھا ایک اور مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو آیات آپ کو اچھی لگتی ہے ہم کو ہائی لائٹ تو کرتے ہیں ہم کو یاد بھی کر دیا کریں یاد کر کے اپنی نماز میں شامل کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا فیل ہوگا اس کو ضرور آپ نے اپنی نماز میں بھی شامل کرنا ہے جی اور مجھے بتائیں القرآن الحیاتی کہ واقعی قرآن اب آپ ہماری زندگی بن گیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ قرآن کیا ہماری زندگی بن گیا ہے قرآن کو واقعی ہم نے لے لیا ہے جی کیونکہ ہمارا اس دورے قرآن کا تھیم جو ہے وہ ہے القرآن الحیاتی تو اس قرآن کو جو زندگی ابھی دیکھیں جیسے آپ لوگوں نے ایک سسٹر نے شیئر کیا نا کہ ابھی ہم تراویح میں جاتے ہیں قرآن سنتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے تو دیکھیں پہلے وقت ایک تھا تو ہم نے کوشش کرنی ہے اگر ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم نے دوسروں کو بھی لے کے آنا ہے شعور کے ساتھ ادھر کر سکتے ہیں جیسے ماشاءاللہ ابھی واٹس ایپ پہ کلاسز ہو رہی ہیں اور بعد میں بھی جو لوگ ریکارڈنگ ہماری ماشاءاللہ 24 آورز ہمارا جو ہے یہ ریپلے سیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کب کے ہیں ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے آپ اپنے گھروں میں کروا سکتے ہیں سب کے ساتھ اور کوشش کرنی ہے جیسے ابھی ہم سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا جیسے علم سیکھنا ہے جو علم سیکھنا ہے اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آنا ہے نا بہت زبردست ابھی آیات چل رہی ہیں جیسے انشاءاللہ استاذہ جی ریڈی ہوں گے تو ہم آج دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں کیا سکھائیں گے اچھا اصحاب کہف میں جو وہاں پہ جو نوجوانوں کا قصہ اس سے کیا آپ نے لیسن لیا ہے کیا سیکھا ان سے اصحاب کہف جو ہے ان کے ان سے کیا لیسن لیا ہے ہم نے سابق کہف کا کہ انہوں نے مطلب ماشاء اللہ کافی ہائی سوسائٹی کے وہ نوجوان تھے اور استقامت کے ساتھ اللہ کی مدد بالکل صحیح بات ہے اور خوف نہیں تھا نا بادشاہ کا کسی کا ڈر نہیں تھا اگر جی ایمان کی حفاظت کرنی ہے بالکل صحیح بات ہے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اس کے لیے مشکلات ضرور آتی ہیں بعض صفحہ آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں جب آپ قرآن کی طرف آتے ہیں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے آپ کو نا لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ علم جو ہے صبر کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے حق پر رہنا ہے بالکل جی الحمدللہ حق پر رہنا ہے اور جو بھی ہم سیکھیں اس پہ عمل کریں جیسے قرآن کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو سننے پر اس پہ ہم نے خاموشی کے اور غور کے ساتھ سننا ہے تاکہ ہم پہ رحم کیا جائے جس جگہ ایمان خطرہ وہاں سے موو ہو جائے خطرے میں ہو جی جس جگہ ایمان خطرے میں ہو وہاں سے موو آؤٹ ہو جائے بالکل صحیح بات ہے اگنور کر دینا چاہیے نیک کام کر کے رکھنا ہے بالکل صحیح بات ہے صبر ایمان پر پکا رہنے کی پہلی سیڑھی الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنائے آمین ثم آمین صحیح بات ہے کیونکہ ہمارے عمل میں چیزیں آئیں گی تو ہم زیادہ اچھے ہوں گے صحیح بات ہے اور کوشش کریں یہ جو لوگ سورہ کہف تو تقریباً میرے گمان سے آپ سب ہی لوگ ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہوں گے تو وہ کوشش کرنی ہے دوسروں کو بتائیں. زیادہ تر سب کو ہی الحمدللہ پتا ہے سورہ کاف کا. بنی اسرائیل جیسے ہم نے کو بتایا ہے کہ سورہ زمر, سورہ بنی اسرائیل جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کچھ پڑھتے تھے لیکن یہ جو سنت سے ملتا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ, ان کے پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. جیسے ہمیں استاذہ نے کہا ہے کہ صبح شام کی دعائیں, سونے کے اذکار, باوضو رہنا, جو چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا, اس کو یہ نہیں سمجھنا آپ کسی نے ہم سے پانی کا گلاس مانگا ہے تو ہم اس کو دیتے ہوئے کہیں یہ کیا کرنا ہے تم دے آؤ, نہیں. ایک ایک چیز کو اگر اس شوق کے ساتھ, جیسے سازا جی کہتے ہیں کہ اگر مجھے جوتے ٹھیک کرنے کے بھی کام مل جائے وہ بھی اللہ کے ہاتھ پر, تو اس سے بھی ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض آپ کی آزمائش کا بعض ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں لیکن صرف اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو چھوٹی پوسٹ پہ لے آتے ہیں کہ آپ کے اندر تکبر نہ آئے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ہمیشہ کہ ہم نے, جیسے کل بھی کہا تھا سازا نے, کہ تکبر کا بہت زیادہ ذکر کیا, یہ بہت زیادہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے, ہمیں عاجزی اور انکساری دینا, اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی. اچھا دعائیں جو ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, سب کے لیے کرنی ہے, اپنے والدین کے لیے جتنی زیادہ مانگ سکتے ہیں اتنی زیادہ مانگنی ہے. جی استاذہ جی ریڈی ہیں, انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو میں
الحمد للہ. تو بس اصل یہ کہ جو دونوں باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنا قرآن سنتے ہیں اتنا اور سننے کو دل کرتا ہے, اور جتنا قرآن چھوڑتے ہیں اتنا اور چھوڑنے کو دل کرتا ہے. آپ کو بھی ایسی لگتا ہے؟ سچی بات ہے, یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ میں آپ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر میرے آپ سے کوئی پوچھتا تو ہم کبھی بھی نہ آتے. یہ صرف اور صرف اس کا انعام ہے, تو آپ اس پہ خوش ہوا کریں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں. آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ ابراہیم میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. تب اس شعور کے ساتھ اپنی اس شکر کی نعمت, اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے بٹھایا اور بغیر کسی ناغے کے سنتے جا رہے ہیں. اور آپ میں سے وہ سب ساتھی اس چیز کی گواہی اپنے دل سے لے کہ جب ہم پوری توجہ سے بغیر مس کیے کچھ سنتے ہیں تو فوکس زیادہ ہوتا ہے. کبھی سنیں کبھی نہ سنیں, کبھی تھوڑا مس ہو گیا کبھی نہیں, تو فوکس کم ہو جاتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ ہے, یہی چیز ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت دے. ہم چھٹے 16th پارے کا آغاز کریں گے لیکن پچھلی آیات ساتھ ہیں, اس لیے میں انشاءاللہ وہیں سے شروع کروں گی. جو ساتھی پارہ چینج کر رہے ہیں وہ ہوں گے, اور آن لائن والے ذرا لکھ کے بتا دیجئے مکسلر پہ کہ کیا آپ کے پاس آواز ٹھیک ہے. کچھ انیوژل چیزیں تھوڑی سی دکھ رہی ہیں تو مجھے صرف چیک کرنا, ڈبل چیک کہ کیا آواز ٹھیک ہے ہماری آپ لوگوں کے لیے. چلیے شروع کرتے ہیں پھر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 16th پارے یعنی 16th پارے کا آغاز کریں گے, لیکن چونکہ اینڈ پہ ایک واقعہ تھا جس کی بنیاد پر ہمیں تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلنا پڑے گا, تو ہمارا آج کا یہ پارا ہم آیتوں کے ساتھ شروع کریں. تو سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 ہے, آیت نمبر 60 سے شروع ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا, اس کا بھی یہ کہ پڑھ کے تھوڑا سا, تو انشاءاللہ پھر اس میں سے بھی عمل کی باتیں لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم ان آیات کا حق ادا کر سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت 60. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. پیچھے پچھلی ہلاک شدہ بستیوں کی بات تھی, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ ہے, نوٹ کیجئے گا, یہ بالکل ان کی زندگی کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے. کیا ہوا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. یہاں سے ایک واقعہ ہے جس کی تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات بھی دی تھی. کسی کے سوال کے جواب پر آپ نے یہ کہہ دیا, جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی دیوی کتاب چونکہ میرے پاس ہے تو میں ہی ہوں گا, اور کوئی کیا ہوگا. نہ تو تکبر تھا, نہ فخر تھا, نہ بڑائی کا احساس تھا, نہ کسی دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا تھا. صرف حقیقت پہ نظر رکھتے انہوں نے یہ بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں نہیں جانتا, کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے سے بھی زیادہ جانتا ہو. اور یہ بات آج ہر دیندار کو اپنے سے کہنی چاہیے کہ مجھے کتنا بھی اللہ نے نواز کیوں نہ دیا ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا میں ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر انسان کا مزید سیکھنے کو بھی دل کرتا ہے, اور جو پہلا سیکھا ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کو مزید عبور بھی حاصل ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں نرمی بھی آتی ہے, وہ اچھے طریقے سے اللہ کے دین کو سیکھتا جاتا ہے. اسی طرح پھر تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ساری زندگی چلتا ہے. یہ جو ہمارے خیال میں ہے نا کہ فلاں استاد ہے اور فلاں شاگرد ہے, یہ درست نہیں ہے. ہر استاد کو شاگرد بھی ہونا چاہیے, اور ہر شاگرد ایک وقت آئے گا استاد بنے گا. یہ گول رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ علم کے وہ موتی چنیں گے جس میں نہ تو تعصب ہوگا, نہ بڑائی ہوگی, اور نہ ایک دوسرے سے خود کو اعلیٰ اور ارفع سمجھنا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام ایسا تو نہیں ہے, ایک شخص موجود ہے خضر ان کا نام ہے. کہا اچھا کدھر ہے مجھے لے جائیں, کوئی اور ہوتا تو غصے میں آ جاتا, میرے سے بڑا عالم کسی کو سمجھتے ہیں میں نہیں بولتا. کہا نہیں اچھا اللہ جی مجھے بتا دیجئے وہ کون ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب جگہ بتائی تو اس کی کچھ انیوژل چیزیں تھیں. اب حضرت حضر کون تھے, انسان تھے, فرشتے تھے, میرے لیے آپ کے لیے اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. مجھے آپ کو اس پورے واقعے میں جو ہم دیکھنے لگے ہیں, ایک تو علم کی شان نظر آئے گی, دوسری چیز ہم اس میں دیکھیں گے کہ بعض جب اب ظاہر کچھ چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ ہوتی ویسی نہیں ہیں. اور اسی طرح سے ہمیں اس میں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی معاملے میں کچھ بھی کام لینا چاہتی ہے تو اس بندے سے لے لیتا ہے, اور اس کے لیے اسباب اور حالات بنتے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ سفر تنہا شروع نہیں کیا, بلکہ اپنے شاگرد جن کا نام یوشے تھا, خادم بھی تھے, ساتھ رہتے تھے, خدمت بھی کرتے تھے, اور آپ سے فائدہ بھی لیتے تھے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ فائدہ لیتے بھی تھے اور فائدہ دیتے بھی تھے. چنانچہ ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ فلاں جگہ جہاں پہ مجھے پہنچنے کا حکم دیا گیا وہاں میں جب پہنچ جاؤں تو مجھے بتا دی جائے گا. اللہ کے حکم سے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس جگہ سے تھوڑا سا آگے نکل گئے اور شیطان نے بلوا دیا. یہ سب کچھ اب ہم پڑھنے لگے ہیں تو میں جو پہلے بتاؤں گی تو انشاءاللہ پھر آپ اس کو پہلے سے سوچ کے رکھیں گے تو آپ کو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو جب اپنی بتائی ہوئی جگہ سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ وہ جگہ کیوں نہیں آ رہی. جب پتا چلا تو وہ تو جگہ سے آگے بڑھ چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کمٹمنٹ کیا تھی, لن ابرہا, میں ہرگز بھی اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا. یہاں سے بہت کچھ ملتے ہوئے یہ بھی ملتا ہے کہ علم کا سفر وہی لوگ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں جن کے دل میں پوری کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اور جو ان چیزوں کو لے کر پھر مرتے دم تک جانا پڑتے ہیں, کیونکہ یہ لمبا سفر ہوتا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کی کوئی ڈگری آپ لیں, چند سالوں کے بعد آپ کو فارغ کر کے کہیں گے اب آپ آرام کیجئے, لیکن علم کی ڈگری سے کبھی بھی کوئی انسان فارغ نہیں ہوا, بلکہ ہمارے اسلاف کو دیکھیے وہ تو دوسرے مرگ تک پڑھتے رہتے. تو کام تو یہ بڑا مزے کا ہے, سکون بھی بہت ملتا ہے, خوشی بھی بہت ملتی ہے, لیکن چونکہ طویل کام ہے اور سم ٹائم بغیر رکے کرنے والا کام ہے, اس کے بیچ میں کہیں چھٹیوں کا تصور نہیں آتا. ہو سکتا ہے سم ٹائم دوسروں کو چھٹیاں ہو رہی ہوں لیکن علم لینے یا دینے والے کو چھٹیاں نہ ملے. تو یہ کام بس وہی کر سکتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والی یہ خوبی ہوگی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لن اب رہو. اب اس ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا واقعہ پڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پہ اکٹھے ہی بات کریں گے. فرمائے فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبيله سربا, بس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ بناتی ہے. اب یہ سب میریکلز ہیں جو مجھے آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں آتے, بس سمجھتے جائیے. فلما جاوزا قال لفتاه, آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم تھک گئے. کیا پتا چلا کہ اگر انسان دین کے کاموں میں اگر بشری تقاضے کے تحت کہہ دے نا کہ میں تھک گیا ہوں تو اسے اجر ضائع نہیں ہوتا. بس یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہی اپنی تھکن کی بات کرتے رہیں اور ہر وقت ہی مجبوریوں کی رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ظرف ہے, وہ کبھی بھی انسان کی کوششوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضائع نہیں کرتے. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس چٹان کے پاس پہنچے تھے تو مچھلی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. کیا رحمت تھی, حکمت بھی تھی اور علم بھی تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. یہ کون سا علم تھا جس کا تعلق غیب کے ساتھ کچھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا کہ بالکل آپ اپنی سمجھ میں ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آج ہم انسانوں کو جو علم ملا وہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے, فرشتوں کا علم ہے. مطلب دیکھیں فرشتے جان لیتے, فرشتے انسان کا امتحان لیتے. اب فرشتوں کو کچھ باتیں پہلے سے بتا دی جاتی ہیں جو انسانوں کو نہیں بتائی ہوتی کیونکہ ان سے کام لینا ہوتا ہے. چلیے اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں, کچھ کام پوری کلاس میں سب میں کچھ اناؤنسمنٹ ساری کلاس میں ہوتی ہیں, آفیشلی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈکلیریشن دی جاتی ہے. لیکن جو لوگ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کچھ باتیں پہلے سے پتہ چل جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں, مشوروں میں شامل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام کرنے والے ہیں. اسی اصول کو سامنے رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کام کرتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں, تو لہٰذا فرشتوں کو کچھ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اب یہ حضرت خضر فرشتہ تھے, یہ انسان تھے, بس اتنا پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا علم تھا جو کہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, یہ اپلیکیشن فل کرنا. عاجزی دیکھیے, کین آئی اسٹے وتھ یو پلیز. عاجزی کے بغیر علم نہیں آتا. علم جس چیز پہ بہت زیادہ چوٹ مارتا ہے نا, یعنی علم کے سفر میں جس چیز پر بہت زیادہ پاؤں پڑتے ہیں نا, وہ انسان کی انا ہوتی ہے. جن کے اندر تھوڑا سا ایروگنس ہوتا ہے, جن کے اندر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, جو خود کو کوئی اعلیٰ سمجھتے ہیں, جو تقابل میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھا ان سے نہ سیکھا دوسروں سے سیکھ لیں گے, اچھا یہ نہیں سکھائے گا تو کیا ہوگا, بھلا دنیا میں صرف یہ کہ استاد ہے میرے اور بھی بنیں گے, تو یاد رکھیں کہ وہ پھر علم نہیں لے پاتے. تو آج موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمبلی کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ نے مجھے اس دانش کی تعلیم دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یہ بھی کتنا پیارا انداز ہے, ایک استاد کو خوش کرنے والا انداز ہے کہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ کو بھی تو کسی نے سکھایا ہی ہوگا, آپ مجھے سکھا دیجئے. اس نے جواب دیا میرے سے صبر نہیں کر سکتے. یہاں سے ایک استاد کا پروٹوکول کہ نہیں بھائی رولز بہت سخت ہوں گے, بہت یہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ ان کے پاس ایک علم بڑا خاص تھا. تو یہ صرف چیک کر رہے تھے کہ ان کی ڈیٹرمینیشن کتنی ہے, ان کے اندر علم کی طلب کتنی ہے. یاد رکھیے کہ طلب پیدا کیے بغیر جب آپ کسی کو علم آفر کرتے ہیں نا, تو لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے, لوگ اس چیز کو بالکل پیچھے ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے, جس جو پہلے طالب علموں کے دل میں علم کی طلب پیدا کرتا ہے پھر علم پیش کرتا ہے. ایسی جیسے بھوک لگے تو پھر کھانا دیں تو بچے کھاتے ہیں نا, تو اگر بچوں میں بھوک ہی نہ پیدا کی گئی اور ان کو کوئی شوق ہی نہیں آ رہا کھانے کا, تو آپ جو مرضی پکا کے رکھ دیں وہ کہیں گے ماما مجھے نہیں کھانا, اب آپ کا دل دکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر علم کی طلب پیدا کر دے. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. نوٹ کر لیں دو چیزیں, علم کے لیے پری ریکویسٹ ہے, یعنی کسی کام کے کرنے کی جو بنیادی اہلیت ہے, علم حاصل کرنے کی بنیادی چیز صبر اور نافرمانی نہ کرنا, یعنی بی پیشنٹ, وہ آپ کے اندر ٹالرنس ہے, آپ کو جو کہا جائے ابھی سوال نہیں پوچھ سکتے تو صبر کیجیے, اینڈ تک پوچھئے, اور جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہو, جو انسٹرکشنز دی جائیں, جو نصیحتیں کی جائیں, ان پہ عمل کیا جائے, پھر ایسے لوگ بہترین طالب علم بنتے ہیں. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ علم دینے والا چند شرائط بھی رکھ سکتا ہے کہ دیکھیے میری یہ شرط ہے, آپ کو یہ ماننی پڑے گی, مجھ سے سیل فون بند کرنا پڑے گا, آپ کو بیچ میں گیپ نہیں رکھنے پڑیں گے, آپ کو وقت پہ آنا پڑے گا. تو آپ سوچیے کہ جو علم دیتا ہے کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ ماں باپ کے کتنے حق پچھلے پارے میں پڑے ہم نے. تو استاد کو ماں باپ نہ بھی سمجھیں, لیکن آپ سوچئے کہ اگر ہمارے استاد نہ ہوتے جنہوں نے ہمیں نہ سکھایا ہوتا, تو آج پتہ نہیں ہم کہاں در در کے دھکے کھا رہے ہوتے, آوارہ پھر رہے ہوتے, نہ ہمیں دنیا کا آتا کچھ نہ دین کا آتا. تو لہٰذا انہوں نے شرط پیش کی اور موسیٰ علیہ السلام نے مان لی. اب وہ دونوں روانہ ہوئے. یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ایک شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا نقلنت میں صبر، کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھ کو نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. یہاں سے چھٹا 16 پارہ نمبر 16. قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد اگلی غلطی پہ آپ مجھے ہٹا دیجئے گا، اس لیے استاد نے ہٹایا. اگر موسیٰ نہ کرتے تو پھر وہ ان کو چلنے ہی دیتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا کہ موسیٰ صبر کر لیتے تو ہم مزید باتیں بھی سیکھ لیتے، ہمیں اور حکمت کی باتیں پتہ چلتی. تو اسے پتہ چلا کہ شاگرد کو کسی موقع پہ بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا آپ کے بعد اگر میں نے کوئی غلطی کی تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا، یا اس کے بعد پھر میرا آپ کا تعلق کم ہو جائے کمزور ہو جائے گا، کیونکہ پھر استاد کو ایک عذر مل گیا. لہٰذا کہا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے. تین واقعات تھے تینوں کی اصل. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا اس کو عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو، جو اخلاق میں بھی ان سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. رہے حقیقت، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں بہت کچھ تھا. چونکہ سورت کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اس سورت میں علم کا فتنہ بھی ہوگا، تو اس واقعے میں علم کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ علم کا سفر طلب کا سفر ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ سارے واقعات جو بھی ادھر پیش کیے گئے یہ مومنوں ایمان والوں کے ساتھ پیش کیے گئے. تو کیا پتہ چلا کہ مومن ہونا یا ایمان والا ہونا اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، غم نہیں آئے گا. یعنی آپ نیک ہوں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا آپ کو آزمائش نہیں آئے گی، آپ کے سب رکے ہوئے کام ہونے لگیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مومن کو جو بھی تکلیف آتی ہے وقتی آتی ہے، بعد میں اس کا پھر اچھا بدلہ آخرت میں مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد علم کے لیے جو چند چیزیں چاہیے، اگر اس کو 1-2-3 کر کے لکھ لیں تو میرے آپ کے لیے چیک لسٹ بن جائے گی. کیا ہم رمضان کے بعد بھی اس علم کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر رکھنے کی خواہش تو ہے، یہ تو مجھے بھی یقین ہے، میری بھی آپ سب کی بھی ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنی اندر اہلیتیں چیک کرنی ہے کیا وہ میرے اندر ہیں کہ نہیں، تو نمبر ایک کیا ڈیٹرمینیشن، ہر حال میں جمے رہنا، کرتے ہی جانا. پھر دوسری چیز ہے بھوک اور تھکن پر قابو پانا. آج تو روزے سے بیٹھے ہیں، بیچ میں بریک نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ بریک لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو تھوڑا سا پیٹ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تھکن بھی آتی ہے، کبھی تفسیر لمبی ہو سکتی ہے، کبھی استاد بریک نہیں دے رہا، چھوڑ نہیں رہا، کچھ نہیں ہے. تو کیا میں اپنے آپ کو بھوک اور تھکن پہ قابو پانے کے لیے تیار پاتی ہوں؟ تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیت کی ہوتی ہے لیکن بار بار بھول جاتا ہے. ایک انسان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے یہ کروں گا لیکن بھولتا ہے، لیکن جو ہی بھول سے یاد آئے دوبارہ اس کام کو کر لیا جائے. پھر اسی طرح عاجزی، استاد کے آگے ہمبل ہونا، اس کی عزت کرنا. جب تک کسی کی آپ عزت نہیں کریں گے آپ اسے ایک لفظ نہیں لیں گے. اور استاد سے علم آپ لے سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے استادوں سے صرف علم لیتے ہیں لیکن وہ اس علم کو اپنی زندگی میں لا نہیں پاتے. کیوں؟ کہ ان کے دل میں بات بتانے والے کے لیے کوئی شک ہو سکتا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر علم کا سفر ٹوٹتا جاتا ہے، شروع میں کمزور ہوتا ہے، بعد میں پیچھے دوسری طرف چل پڑتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اوبیڈینس، کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا وہ آزمائے گئے اور اس کے اوپر وہ قائم قائم رہتے ہیں. پھر اسی طرح اس میں انٹریکشن دکھتا ہے, اچھے طالب علم اور اچھے استاد کون ہوتے ہیں جو انٹریکٹیو باتیں کرتے ہیں. اب یہاں تو ہم چونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا بات کریں, لیکن جو بعد میں رمضان کی کلاسز ہوتی ہیں وہ بہت رمضان کے بعد جو کورسز ہوتے ہیں وہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں. تھوڑی بات کر کے اب آپ شیئر کیجیے آپ نے کیا سیکھا, آپ کا کیا مشورہ آپ نے کیا, تاکہ پھر اس میں ایک خوبصورت ڈائلگ ہوتا ہے اور یہ بات جو ہے وہ آگے آتی ہے. پھر ایک اور بات اس سے پتا چلتی ہے ہمیں کہ حضرت موسیٰ کا واسطہ ایک بڑی ہی سٹبن قوم سے پڑھنے والا تھا. یہ آپ کی نبوت کے آغاز کی باتیں ہیں. بنی اسرائیل میں بہت ہی زیادہ بے تکی باتیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر سکھا رہے تھے. تو استاد کے اپنے اندر جب تک صبر نہیں ہوگا نا شاگردوں میں نہیں آئے گا. شاگرد تو بہت بعد میں صبر کرتے ہیں, سب سے پہلے تو استاد صبر کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو دو مختلف قسم کے علم ہمیں دکھے کہ یہ کیسے ہوا کہ خضر کو یہ علم پتہ چل گیا کہ وہ بچہ بڑے ہو کے کافر ہو جائے گا یا اس کشتی کو بادشاہ اٹھا لے گا. تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ گھڑی ہے نا, آپ اور میں گھڑی پہ ہاتھ نظر ڈالیں گے ہمیں اوپر کی سوئیاں دکھتی ہیں, ہم ٹائم دیکھ کے بتا دیتے ہیں. کسی مکینک کو جا کے آپ گھڑی دیں کہ ذرا چیک کریں اس میں کیا, تو وہ اندر کی چیزیں دیکھے گا. اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کسی کام کے لیے چننا ہوتا ہے, بعض دفعہ ان کو دوسروں سے زیادہ چیزوں کو دکھا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہاں حقوبا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی کمٹمنٹ کی کہ مجھے اگر صدیوں بھی چلنا پڑے گا تو چلتے جانا چاہیے, تھوڑے سے دن کے بعد گھبرا نہیں جانا چاہیے کب ہوگا کب ختم ہوگا کب پورا ہوگا, بلکہ پوری ڈیٹرمینیشن کے ساتھ چلتے جانا چاہیے. پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان واقعات پہ جو اس واقعے میں ہم نے دیکھے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے, بظاہر جو چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں وہ اندر نہیں ہوتی, تو اس میں تقدیر کو قبول کرنے کا بھی عمل ہے. راضی ہو جائیے, یہی بچے آپ کے نصیب میں تھے, اسی مرد سے آپ کی شادی ہونی تھی, یہی عورت آپ کی بہو بننی تھی, یہی ماں عورت آپ کی ساس بننی تھی, تو یہ چیز رہنی چاہیے. پھر دوسری بات اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے, آسان تک رہو شہین بہو خیر الکم. بچہ اگر زندہ رہتا بعد میں وہ کافر بنتا تو مسلمان ماں باپ کے لیے کتنی موت مرنے کا مقام تھا. اگر وہ کشتی صحیح سالم رہتی لیکن ادھر دوسرے کنارے پہ جا کر پکڑی جاتی تو پھر اس کا بےچارے کا روزگار ختم ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں, اچھی خاصی لڑکیاں ہوتی ہیں طلاق ہو جاتی ہے, اچھی خاصی لڑکی عورتیں ہوتی ہیں مرد ان کی قدر نہیں کرتے. کوئی بات نہیں, صبر کیجیے, اس کے پیچھے کچھ اور بھی بات ہو سکتی ہے. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ خود خود نہیں ہو رہا. یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا بائی چانس, اس کو نکال دیجئے. چانس کم نہیں مانتے, آپ نے پیچھے پڑھا ازلام, تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کر کے تکے لگاتے تھے یہ تیر ادھر پڑا, تو بائی چانس کیا ہے؟ یہ بھی تم کہتے ہیں نا چانس لگ گیا. نتھنگ از ان دس ورلڈ بائی چانس, ایوری تھنگ از پری پلانڈ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز جس کو پکڑ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی پھر اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے. بری بری صحبت انسان کو غلط چیزوں پہ لے جاتی ہے, اچھی چیز ہوتی ہے وہ اچھی چیزوں میں لے جاتا ہے. اور اس کے بعد اب جو اگلا واقعہ ہے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ پھر آپ کو اس میں زیادہ توجہ نہ دینی پڑے, اور وہ ہے حکمرانی کا واقعہ, حکمرانی کا فتنہ. بعض دفعہ لوگوں میں خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جب ان کو لیڈرشپ مل جاتی ہے تو اس کو مس یوز کرتے ہیں, اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, جس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز سے ہی دور ہونے لگتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے یہ ایک بادشاہ تھے اپنے دور کے جو نیک بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کی بھی بہت ساری دولتیں تھیں. اس سے ہم سب کو یہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دے اور ساتھ اپنا خوف بھی دے تو وہ لوگوں کے فائدے کے بنتے ہیں. اس کے برعکس آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب بڑی طاقت بھی بن جاتی ہے ایک حکومت تو وہ دوسروں کے لیے ظلم و زیادتی کا دروازہ کھول دیتی ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ واقعے کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارا فہم کھول دے اور ہم اس میں سے وہ ساری باتیں لے سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سکھانا چاہیے. آیت نمبر 83, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا حال کچھ تم کو سناتا ہوں. یعنی کہانی سنانے کا انداز, لیکن کہانی بھی وہ جس کے اندر مورل بھی ساتھ ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عمل کے نقطے بتا دیے. ان نام کنا لہو فل اردی, ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا. اس کو نوٹ کیجئے گا, آج دنیا میں کسی کو بھی کچھ ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. آپ اور میں کسی بھی عہدے کو اپنے لیے بہت بڑی چیز نہ سمجھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کے آزماتے ہیں, کبھی لے کے آزماتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. نیک شخص تھا, مسلمان تھا, اس نے لوگوں کو فائدہ دینا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ناکام ہونا نہیں ہے, یا مسلمان ہونے کا مطلب غریب ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور پھر کیا کیا اس نے, پھر اس نے کیا کیا, فتبہ سببا, پھر اس نے ایک مہم کی طرف کا سامان کیا. یعنی اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. اس کو نوٹ کر کے لکھ لیجیے, ٹو یوز یور ریسورسز. اسلام ہمیں ریسورسز کو اور مینز کو یوز کرنا سکھاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کرتے, تو آہستہ آہستہ وہ نعمتیں پھر ان سے چھن جاتی ہیں. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدھا, حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے قوم کو پایا, تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. اب آپ دنیا کا پورا امیجینیشن میں لائیے, ذرا پورا گلوب ذہن میں لائیے, تو سینٹر سے مغرب کدھر گیا؟ آل دا ویسٹ. اب سوچ سکتے ہیں ویسٹ میں کون سے کنٹریز ہیں, کہاں گیا ہوگا, کہ وہاں ایسے لگا کہ بالکل سمندر ڈوب ہی رہا. اور وہاں اس کو ایک قوم ملی. ہم نے کہا ذوالقرنین, تجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر. یعنی اچھے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ چوائس بھی اگر دے دینا کہ آپ لوگوں کو کے ساتھ ظلم کریں یا لوگوں کو تکلیف دیں یا ان کے اچھا رکھے کریں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور بھی زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہوگی اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یہ ہے ایک عادل بادشاہ کہ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کریں گے, برے کام کریں گے تو غلط نرم ان کے ساتھ سختی کریں گے. اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. آج ہمارے ہاں بعض دفعہ دو ہی ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف یہ کہ کوئی رول بھی نہ بناؤ اور بالکل چوپٹ معاملہ, اور جو کر رہا ہے جو نہیں کر رہا دونوں برابر, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, چونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, چونکہ ہم نیک ہیں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے, بعض لوگ جب رولز بناتے ہیں تو اتنے سخت کہ وہ سارے رولز میں سے گزرتے گزرتے ساری باتیں جو ہے ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں. خیر کی اچھا ادارہ یا اچھا انسٹیٹیوٹ یا اچھی قوم, اچھی عوام کون سی ہو سکتی ہے کہ جو رولز ماننے والوں کو اپریشیٹ کرے, ان کو اس کے ساتھ ایوارڈ دیے جائے, اور جو نہیں مانتے ان کو ایسا ایسا سے سمجھایا جائے. دنیا کا یہی قانون ہے. اور اسلام کا ایک جملے میں اگر آپ انٹرو لیں تو وہ یہی ہے. یہ جتنی اسلامی سزاؤں پہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں برے لوگوں کو برائی کی سزا دی جاتی ہے, اچھے لوگوں کو اچھے کام کا بدلہ دیا جائے. ہمارے پیارے نبی کا یہی مزاج تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے میں بہت نائس رہتے, اور ذرا سا لوگ حق تلفی کرتے کسی کی, یا کوئی کمٹمنٹ کو نہ نبھاتے, یا وعدہ توڑ دیتے, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چکنی کرتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ غصے میں آتے تھے. اور یہ ایک ایمان والے کی علامت ہوتی ہے. آپ نے اس میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کیوں آ رہا تھا؟ ارے آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا, آپ نے اچھی والی کشتی توڑ دی, تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مادہ ہے نا, کہ آپ کسی کے کام کو غلط, کسی کو غلط کام کرتا دیکھے اور بدو بن جائیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کو برا نہ کہہ دے. وہ کہ نہیں, تو ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں. نہیں, ہر وقت تو بیوقوف ہنستے ہیں, دیوانے ہنستے ہیں, ان کو تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے. نہیں, ہر وقت غصے میں تو بالکل کرنکی لوگ ہوتے ہیں. تو ایک اچھا دائی دین اسماعیلی بھی ہوتا ہے, اس کو غصہ بھی آتا ہے, وہ نرمی بھی کرتا ہے, وہ سختی بھی کرتا ہے. وہ جس کو کسی کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے گھورو اور ایک آنکھ سے پیار کرو, بچوں کو کھلاؤ دامادوں کی طرح اور ان کو دیکھو قصابوں کی طرح. یعنی بچوں کی تربیت کا بھی یہ بڑا خوبصورت نقطہ, اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. کل جب ہم نے واقعہ, جب ہم نے پیرنٹس کے ساتھ معاملات پڑھے اور دیکھا کہ کس طرح ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, ان کو ناراض نہیں کرنا, چھڑکنا نہیں, تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو آج ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں. جو بچوں کے کو کرنا چاہیے ماں باپ سے, آج کے ماں باپ بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے, ہاتھ اٹھا نہیں سکتے, پکڑیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو ترجیحات بدل گئی. تو بچوں کی تربیت میں بھی آپ کبھی ایک طرف نہ جھکیں, اچھی بات پہ پیار کریں, میرا بچہ میرا لاڈلا, اور غصہ دلائیں, غلط کام کریں تو پھر چاہے گھورے چاہے ڈانٹے چاہے دو منٹ ان سے بات نہ کریں, ان کو سکھائیں. ہم بالکل ڈھیٹ کر دیتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بعد میں بچے کہتے پتہ نہیں امی کیوں بولتی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو بچوں کو احساس دلائیں کہ بیٹا بچہ کام کریں گے تو میں آپ سے خوش ہوں, آپ اچھا کام نہیں کریں گے اس کا نتیجہ ہے کہ میں آپ سے تین منٹ تک بات نہیں کروں گی, یا اس کے بعد جب آپ مجھے بلائیں گے میں ایک دفعہ آپ سے بات نہیں کروں گی. ان کے اندر تھوڑی سی فرق پیدا کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ان کو خود بھی اپنی غلطیاں دیکھیں گی, نہ کہ آپ کو ہر وقت کہنا پڑے گا. پھر دوسری اس کی مہم شروع ہوئی. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے ہی نہیں دیا. یعنی ایسی جگہ جہاں چھتے تک نہیں ہے گھروں پہ، کھلی جگہوں پہ خیموں میں لوگ رہتے ہیں یا کوئی اللہ سے نہیں، کیسی جگہ یہ حال تھا ان کا. اور ذوالقرنین کے پاس جو تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے اس ٹیکس پر اس کا کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. کتنا پیارا انداز ہے کہ دوسروں نے آفر کی تو کہا نہیں، جب میرے پاس خود رب کا دیا ہوا تو مجھے دوسروں کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. بس تم محنت سے میری مدد کرو. اس کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں ہر وقت دین کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی. مال کی ضرورت تو بہت کبھی پڑتی ہے، کوئی پروجیکٹ شروع ہوا دیٹس اٹ، ختم ہوا، کوئی ہر وقت تھوڑی مانگتا ہے. اصل میں جس چیز کی دین کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے نا، وہ مین پاور ہے. تو یہ حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مال نہیں دو، میں اپنے پیسے لگا لوں گا، میرے پاس بھی تو بہت ہے، میں نے ضرور تم سے چندہ لینا ہے. ہاں لیکن میں ہوں تو ایک ہی ہوں نا، میں دو تو نہیں ہو سکتا، میں چار تو نہیں ہو سکتا، تو مجھے افراد کی قوت کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں تبوک کے سفر میں مال دینے والوں کی بھی جان نہیں بچی جب تک کہ وہ خود ساتھ نہیں گئے. تو یہ بات کہہ کے کہ تم محنت سے میری مدد کرو، آج امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان والوں کو بھی یہی پیغام ہے. ہر وقت سیاستدانوں کا برا بلا کہتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ اور میں ذرا اپنی مدد تو پیش کریں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ کے تحت، کیجیے. اپنی گلیاں صاف کریں، اپنی روڈ صاف کریں. ہم اپنے ملکوں کے کئی مسائل کو خود کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں بجلی کا مسئلہ ہے، اتنے کروڑ پتی یہ سرمایہ دار موجود ہیں، وہ آ کے بجلی کے یونٹ خریدیں اور لوگوں کو بجلی دے دیں. کوڑا لوگ نہیں اٹھاتے، ٹریش نہیں اٹھاتے. 10-5 سرمایہ کار مل جائیں، بیٹھ کے بات کریں، کمپنی بنائیں اور اس میں ٹریش ڈسپوزل کا کام شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارا ملک اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا. تو دوسروں پہ بات ڈالنا، کوئی تنقید کرے یا یہ ٹھیک نہیں یا یہ نہیں ٹھیک ہوتا یہ نہیں ٹھیک ہوتا، بسم اللہ کیجیے، آپ یہ ٹھیک کیجیے. آپ کی ضرورت ہے اس وقت، واقعی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو تو اس چیز کا احساس ہوا ہے نا، دوسروں کا احساس نہیں ہے، تو آپ یہ کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. تو تنقید کرنے یا صرف کریٹیسزم کرنے یا نیگیٹیوٹی پھیلانے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، کام کر دیجئے. اور یاد رکھیے اگر ہم دین کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. بیٹھ کے تنقید کرنے کو میں ایسے سمجھتی ہوں، دل نہ برا ہو کسی کا، لیکن آپ بچپن میں ہم نے دیکھا کرکٹ چلتی ہے نا، اب دو کھلاڑی چار کھیل رہے ہوتے ہیں اور دو تو بس تبصرے والے وہاں بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اس نے چھکا مارا، اس نے یہ کیا، وہ کیا. تبصرے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کھیلنے والا چھکا نہ مارے تو تبصرے والا چھکا تو نہیں بنا دے گا نا، وہ تو صرف اس کی باتوں کو چھیڑتا ہے. تو کچھ لوگوں کا کام صرف تبصرے، اور یاد رکھیں یہ تبصرے پھر غیبت بن جاتے ہیں، یہ گوسپ، یہ نجوہ بن جاتے ہیں، جب پھر ہم ایک کے ساتھ دوسرے اور دوسرے کے ساتھ، اور پھر بعد میں یہ اتنے بڑے فتنے بنتے ہیں کہ جس سے جو ہماری تھوڑی سی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں باعمل بنا دے، پریکٹیکل بنیے. آپ کہتے فلاں کا گھر بڑا گندا ہے، جائیے صاف کر دیجیے. آپ کہتے فلاں کے بیک یارڈ میں اتنے پتے گرے ہوئے ہیں، جائیے صاف کر دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو اپنے گھر سے دکھتے ہیں نا پیچھے والوں کے پتے، آپ صاف کر دیجیے. یہ ہے اسلام کا مزاج. پھر آپ جب کہتے ہیں نا بی بینیفیشیل، لوگوں کے فائدے کے بنیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود دوسروں کے لیے کرامت بناتا جائے گا. خیر میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے اس سے کہا اب آگ کو دہکا دو. حتیٰ کہ جب یاہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی بہت مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. نوٹ کریں اتنا بڑا کام لیا. آپ سوچیے آج بھی اگر آپ چولہے پہ پتیلی رکھیں تو کھانا پکتا ہے نا، آپ کی پیتل کی پتیلی تو نہیں جلتی یا وہ تو نہیں پگھلتی. کتنی تیز آگ تھی کہ پیتل گل گیا، ابل کے ایسے موم کی طرح بنا. آپ دیکھیں نا جیسے یہ آپ یہ اس کو سمجھیے کہ یہ سٹیج ہے اور یہ دو پردے رکھے ہیں، اور اس بیچ کے پہاڑ کو اگر بھرنا ہو، ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، یہاں سے یاجوج ماجوج اس قوم کی طرف آ جاتے تھے. تو قوم نے کہا کہ یہ پہاڑ کو بند کر دے. اب وہ چھوٹا پارٹ تو نہیں ہوگا، دو پہاڑوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو اس کی جگہ ہوگی. تو انہوں نے اس پوری جگہ پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا کہ یہاں ایک دیوار بن گئی. کتنا بڑا کام ہے، لیکن آج ہی دیکھے حاضر رحمت میرے رب، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ ہے اصل ایمان. حاض رحمت میں ربی, بڑے سے بڑا کام کر لیں. آج آپ فتنوں کے آگے دیوار بن رہے ہیں, آج اگر لوگوں کے افکار کو مضبوط کر رہے ہیں, آج لوگوں کو علم دے رہے ہیں, کچھ کریں, کبھی یہ نہ کہ ہمارا کام اپنے نام. بعض لوگ ممبر لے مائک لے کر 10 منٹ پہلے اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں, ہم نے یہ کیا وہ کیا, اس وقت کام شروع کیا, ادھر گئے, یہ سب کچھ جو شہر میں ہو رہا ہے نا یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں, حاض رحمت میں ربی, اور اللہ سے رحمت مانگیے, کہیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے میرے مالک مجھ پہ اپنی رحمت کر دے. آپ کو پتا ہے غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگی تھی کھڑے ہو کے, تو میں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ سے دین کے نئے نئے کام لے لے. دین تو وہی رہے جو اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کا تھا, لیکن کام کے نئے طریقے لے, مجھے نئے طریقے سجھا, مجھے نئے آئیڈیاز دے, میں نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کروں, میں دین کو بہترین طریقے سے لے کے چلوں, تاکہ میرے مالک میرا کچھ کام باقی رہ جائے. کیونکہ آپ دیکھیے جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا, تو اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ کام کریں گے سب کا صدقہ جاریہ پھر اسی کو ملے گا. تو یہ رحمت ہے اللہ کی. ذوالقرنین نے ایک ایسا کام کر دیا جو ان لوگوں کے بس میں بھی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو کتنا قبول کیا, سب سے پیاری کتاب میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا. تو اپنے لیے دعا کریں اللہ ہم سے کوئی ایسی خدمت لے لے, کسی ایک کو بھی نہ بتا, لیکن ہمارا نام اپنے دفتروں میں لکھ لے, لوح محفوظ میں لکھ لے کہ فرشتوں اس انسان اس بندی کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا تھا, بعد میں بہت ساروں نے اس کو کر لیا. اللہ تعالیٰ میں نیکیوں کے انیشیٹو لینے والا بنائے. کب تک لکیر کے فقیر ہوں گے کہ دوسروں کے نقشے قدم پہ چلتے رہے. ہاں پھر آگے فرمایا, مگر جب میرے رب کے بعد ایک وقت آئے گا تو اس کو پابند خاک کر دے گا. یہ ہے اچھے حکمرانوں کی خوبی. ہم نے کی بہت بڑی انوینشنز کی, ہم نے بہت بڑی عمارتیں بنائی, بڑی دیوار بنا دی, لیکن ایمان ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی. یہ نہیں کہتے ہم نے اس کا اسکریپرز بنا لیے, کون ہے ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے, ہم تو اتنے اب زلزلہ پروف عمارتیں بنانے والے ہیں. نہیں, جب میرا رب چاہے گا اس کو ایک لمحے میں گرا دے گا. اور آپ میں بھی یہی کہیں, ہم سے کوئی بھی اگر دین کی خدمت اللہ لیتا جب چاہے اس کو ختم کر دے, اور اللہ کبھی اس کو ختم نہ کرے. اور یہ میرے رب کا برحق وعدہ ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہوں اور سور پھونکا جائے گا. امیجن کریں ذرا قیامت کو. اب سورت کا بالکل تتمہ, یہ آخری 10 آیتیں بھی یاد کرنے کے قابل ہیں. فتنہ دجال سے بچانے والی آیتیں کیا ہیں اس میں, کہ اس دن انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, سب جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے میں گھتم گھتا ہوں گے. آپ دیکھیں کہ یہ سارے واقعات جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں, یہ سب کچھ ہمیں اصل میں تو قیامت کے لیے تیار کر رہے ہیں نا, کہ اس دنیا کے دھوکوں سے نکل جاؤ. یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے, اصل میں آگے جو قیامت آ کے تمہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے والی ہے, کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کیا تم نے واقعی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا کہ میرا مالک جب مجھے اپنے سامنے پیش کرے گا تو اس وقت کے لیے کیا میں واقعی پوری طرح تیار ہوں؟ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو کام ہوگا. آج یہ دنیا ایک دھوکے کی طرح, ایک نشے کی طرح انسان کے سر پہ سوار ہوتی ہے. دنیا میں خوب سے خوب آگے بڑھنے کا ارادہ, خوب چلو آگے, یہ کرنا, نئی نئی جائیداد, انوینشنز ہیں. آپ سوچیے کہ آج کی ڈیٹ دیکھیے 6:15 ہے نا, آج 15 جون ہے. اگر کوئی آپ کو مجھے کہے کہ 16 جون کو قیامت آ جائے گی, کل قیامت آ رہی ہے, تو کیا پھر ہم مزید کچھ اس دنیا پہ انویسٹ کریں گے؟ تو قیامت تو چھوڑ دیجئے, موت کی بات کر لیں. اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ کل آپ نے فوت ہو جانا ہے, ذرا آئیے وہ ایک پلاٹ کا سودا نہ کرائیں, میں کروں گی. ادھر آئیں ذرا بازار سے کوئی چیز تو خرید کے لائیں, ذرا آئیں آپ کے گھر میں صوفہ تو ڈال دیں, ذرا آئیں آپ کو کارپیٹ تو لا دیں, آئیں ذرا بیڈ تو لا دیں, میں لاؤں گی. بس یہ ہے اس کا سورت کا خلاصہ. پوری سورت مجھے آپ کو یہی سکھا رہی ہے کہ بی ریڈی فار ہیئر آفٹر. تم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے, تمہارا اس سے معاملہ ہوگا, آ جاؤ. اور بہت سارے لوگ دنیا کے دجل میں کھو چکے ہیں, گم ہو چکے ہیں. یہ دنیا انسان کو لبھاتی ہے, سوچیں تو دنیا کی, بولیں تو دنیا کے, دائیں دنیا, بائیں دنیا, آگے دنیا, پیچھے دنیا, اور ایک نشے کی طرح یہ دنیا ہمارے حواسوں پہ سوار ہوتی ہے. ہر وقت ہم دنیا کی, آپ دیکھیں جو لوگ دنیا کی انوینشن بھی کر رہے ہیں کہ وہ بہت فائدے والی چیزیں نہیں لا رہے, دن بہ دن جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ انسان کو نقصان دے رہی ہے. یہ سارا دن جو ریڈیشن کے اندر ہم بیٹھے رہتے ہیں, کمپیوٹر سے بھی, سیل فون سے بھی, آئی پیڈ سے بھی, ہمیں جو ریز ملتی ہیں نا, یہ ہماری باڈی کے سیٹ اپ کو خراب کر رہی ہیں. بہت زیادہ بچوں کو ایسی چیزوں میں رکھنا وقت سے پہلے ان کو بوڑھا کر رہے ہیں, ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے, ان میں سب کئی قسم کی جلدی بیماریاں ہو رہی ہیں, آنکھیں تو پہلے سے خراب ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بظاہر ہے یہ بڑی خوبصورت, ماننے کی بات ہے دنیا جیسا خوبصورت ہے کوئی نہیں, چکا چوند کرنے والی, لیکن ہے ہلاکت کا سامان. جس کو آخرت تک پہنچنا ہے وہ دنیا کے روڑوں کو رستے سے ہٹائے گا. کبھی آپ نے ایک ہرڈل ریس کھیلی ہوگی کہ جس میں ایک انسان راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا ہٹا کے آگے جاتا ہے اور جو پہلے چلا جائے وہ جیت جاتا ہے. بلیف میں یہ دنیا ایک ہرڈل ریس ہے. اس دنیا میں کہیں گڑے پڑے ہوئے ہیں تو کہیں بڑی بڑی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں مجبوری اور مشکلات کے نام کی. صراط مستقیم ہے ہی وہ راستہ کہ جس کو دنیا کی ان ساری ٹیمپٹیشن سے لے کر انسان سلامتیوں سے گزر جائے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچ جائے. اور راستے میں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو قرآن کا یہ نور دیا. اس ٹارچ کو پکڑ لو, ہاتھوں میں لے لو گے, دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے. اور اسی ٹارچ کو پیٹ پیچھے رکھ دیں, بیگ میں ڈال دیں. آپ کو لائٹ کی ضرورت ہو اور لائٹ آپ کے بیگ میں ہو, راستہ نہیں دکھائے گی تو اس قرآن کو کھولنا پڑے گا. اس بند قرآن کی عزت بہت سالوں سے ہم نے کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن اب اس کھلی کتاب کی عزت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سب کچھ سکھا کے بتا رہا ہے کہ تم آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہو, تمہیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا. اور آپ اور میں اگر اس سورت کا واقعی میسج سمجھ گیا نا تو اب ہر جمعے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. نیت کیجئے, ارادہ کیجئے, خود سے وعدہ کیجئے کہ میں نے اس سے بچنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دجل ہے جس سے دجال ہے لفظ, یہ دجالیت کا بھی فتنہ, ایک جو فتنہ آنے والا ہے اس کو آپ کئی لوگ تو بہت ہی عجیب و غریب رنگ میں کہتے ہیں, وہ ہر چیز کو دجالیت کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں آج کے کھانے دجل ہیں, آج کا وہ ہے. حقیقت میں دجال آئے گا, کچھ نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کی معجزوں کو جھٹلانا شروع کیا, کہتے ہیں کوئی دجال نہیں آنا, وہ کانا نہیں ہوگا, یہ ٹی وی کا نام دجال ہے. تو یہ بیکار باتیں ہیں, ایسی چیزوں سے بچیے. ہاں دجل کہتے دھوکے کو, گھٹیا چیز قیمتی نظر آتی ہے, کسی گھٹیا چیز پر اعلیٰ کا لیبل لگا کر پیش کریں لوگ کہیں گے آپ دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح بعض اکاؤنٹ بیمار ہوتا ہے لیکن دکھایا ایسے جاتا ہے کہ وہ بیمار نہیں, اس کو بھی دجل کہتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا کے اصل کو سمجھ جائے انسان اور پھونک پھونک کے قدم رکھے, پھونک پھونک کے قدم رکھے. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جانوروں کو پکڑنا ہوتا ہے نا, اب ان کو کیسے پکڑیں, بھاگ جائیں گے. تو ان کے لیے نا کھائیاں کھودتے ہیں, ایسے گڑے کھود کے نا تو اوپر تھوڑی تھوڑی گھاس ڈال دیتے ہیں, پھر جب وہ جانوروں کو پکڑتے ہیں وہ بھاگتے ہیں نا تو وہ اس کھائی کے اندر گر جاتے ہیں. اس کو بھی دجل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں. اب آخری آیتوں کو ان ساری حساب سے سنیے گا اور پھر انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت بھی سنیں گے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہوں, اور سور پھونکا جائے گا, اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. سوچیے, قبریں پھٹیں گی, پھر قبروں میں سے پھر قبریں پھٹیں گی. آپ کہتے ہیں کہ اس زمین میں کتنی تہیں لگ چکی ہیں. ایک دور کے لوگ مرتے ہیں, پھر اگلے سالوں میں اور مٹی آ جاتی ہے, اوپر سیلابوں کی صورت میں پانی چھٹتا ہے تو مٹی رہتی ہے. تو یہ قبریں جو نا حدیث میں آتے ہیں کہ ایک ایک قبر کے اندر 70-70 مردے دفن ہیں, آگے سے آگے. یعنی ادھر ہے نا, نیچے بھی تھی, پھر نیچے تھی, پھر اوپر, جیسے لیئرس ہی لیئر ہیں. تو یہ بات ہے کہ قیامت میں پہلے ایک تہہ ہٹے گی, مردے نکل رہے ہیں, پھر دوسری نکلے گی, پھر تیسری نکلے گی, اور سب کو جمع کر دیں گے. کیا حال ہوگا اس دن, ذرا امیجن تو کریں. اور وہ دن ہوگا جب ہم کافروں کو جہنم, اور جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. کون سے کافر؟ فوراً ہمارے دن میں آ جاتا, ہوں گے کوئی کافر, ڈس بلیور, نان مسلم, مشرک نہیں. ہائی لائٹ کیجیے گا, الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. وہ کافر جو میری نصیحت سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. بتائیے کیا یہ کافر کافر والا کافر ہے, یا وہ مسلمان ہے جو سننے کو تیار نہیں ہے, جو اللہ کی نصیحت کو, رسول کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں. وہ کہتا مجھے سب آتا, میں سب پڑھا ہوں, میں سب جانتا ہوں, تم پڑھو, تم تو پڑھ کے بھی نہیں عمل کر رہی, میں نے تو بہت کچھ عمل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پردوں سے نکال دے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی. اب قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں جو لوگ ہوں گے ان کا ذکر ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں نہ شامل کرنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے؟ کون ہے سب سے زیادہ ناکام, جس کو آپ کہتے ہیں کلاس کا سب سے نکما اسٹوڈنٹ کون ہے, فیل ہونے والا کون ہے, فیلوں میں بھی سب سے نیچے کا کون ہے؟ ایک دم کان تو لگ ہی جاتے ہیں کہ انسان ذرا سنے تو صحیح, پوچھے تو صحیح کہ یہ کون ہوگا, کیسے ہوگا. فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون سنا. اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں یا ہائی لائٹ کر لیں. یہ ہیں سب سے زیادہ ناکام لوگ جو دنیا کی زندگی میں کہ وہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہیں سب سے زیادہ نقصان والے لوگ, یہ سب سے زیادہ تکلیف والے لوگ ہیں کہ جن کو ساری زندگی میں اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری پرائیورٹیز کتنی غلط تھی. سوچیے ذرا, پیدا ہونے سے لے کر بچے کے دنیا سے جانے تک کس چیز کا غم لگا رہتا ہے ماں کو. یہ پڑھ جائے, یہ لکھ جائے, یہ میٹرک کر لے, یہ ایف ایس سی کر لے, یہ ڈاکٹر بن جائے, یہ انجینئر بن جائے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت کا خیال رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. انہم یخسنون سونا. آپ دیکھیے کہ نیوٹن نے 30 سال اپنے کام کو دیے, اس نے بڑی بڑی انوینشنز کی. یہ جو لا آف گریویٹی ہے نا, یہ نیوٹن نے ڈسکور کیا تھا. آخرت کے اعتبار سے اس کی کیا ویلیو ہے ہمیں نہیں پتا, اس کے کیا عقائد ہیں, لیکن لا آف گریویٹی کو ڈسکور کرنا دنیا کو تو بہت فائدہ دے گیا الحمدللہ, لیکن نیوٹن کو فائدہ نہیں دے گا اگر اس کی آخرت خراب تھی. سوچنے کی بات ہے. آپ کو مجھے اس بات کی فکر اگر لگ جائے تو ہمارا اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی نظریہ ہی بدل جائے. پھر ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلیں کہ اللہ کے لیے ان کو دین کے لیے قبول کر لو, اور پھر ہم کبھی اس دین کی دولت کو رسک پہ لگا کے دنیا میں نہ بھاگے. بہت بڑا رسک ہوتا. شیطان کہتا ہے بس تم ہی تو ایک ہو جو ڈاکٹر بنو گی تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہونے. ڈاکٹر بھی بن جانا کوئی بری بات نہیں, مجھے بھی اگر کوئی چوائس دے تو میں دوبارہ بھی پڑھنے کو تیار ہوں میڈیکل. لیکن جب اللہ نے مجھے اتنا پیارا راستہ دکھا دیا, اتنا پیارا مشن دے دیا, تو کیا میں ڈاکٹر بن کر جنتی بن سکتی ہوں اگر میں نے اس کی گائیڈ لائن نہ لی کہ اچھے ڈاکٹرز کون ہوتے ہیں؟ تو دنیا میں کچھ بھی بنے, کچھ بھی پڑھے, لیکن جب تقابل آ جائے, جب کوئی کمپٹیشن آ جائے, کمپیریزن آ جائے, تو پھر صحیح چیز کو چوز کریں. اور شروع میں انسان کہہ دو کہ میں آتا ہے کوئی بات نہیں, میں دونوں کر لوں گی. کہتے دونوں ہیں, ایک بھی نہیں رہتا بعد میں کبھی کبھی تو. اور اگر بہت بھی مشکل پڑتی ہے نا تو چھوٹتا پھر دین ہی ہے. یہ بات ایک دو کی نہیں, یہ سینکڑوں کی مثالیں موجود ہیں جب سے دنیا بنی آج تک. یاد رکھیے جب دین اور دنیا کا تقابل آیا, بڑے ہی وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے دین کو پکڑا اور باقی لات مار دی. ایسے ایک شخص کو میں جانتی ہوں اور اللہ نے ان کو دنیا بھی دے دی. میں یا ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ایسے ہی خام خواہ کے, ضرورت نہیں ہے, اچھے لوگوں کی بات ہے. لیکن آج کے دور کے ایک مبلغ ہیں, وہ ڈاکٹر تھے, بن رہے تھے, میڈیکل کے آخری سالوں میں تھے. کسی طریقے سے اللہ نے ان کو سعودی عرب سے چکر واسطہ دلایا, پڑھنے گئے, ملنے گئے, دیکھنے گئے, تھوڑا دل لگا کرا. آ کے کہتے ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا جو صدمہ دیا ہے نا, غم دیا ہے, جس پہ میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل میں کبھی بوجھ آتا ہے, وہ یہ کہ جس دن میں نے کہا تھا کہ میں اپنی میڈیکل لائن کو خیر باد کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے غریب ماں باپ کے دل پر اس وقت کیا چوٹ پڑی تھی جو انتظار میں تھے کہ میں ڈاکٹری پوری کروں اور پھر دولت کماؤں. لیکن میں نے یہ کیوں سوچا کہ اگر میں ادھر چلا گیا تو میں دین میں ایکسیلنسی نہیں لے سکتا. اور اب اس وقت ان کا اگر میں نام لوں تو آپ میں سے بچیاں تو سب جانتی ہوں گی, بڑی عورتیں شاید نہ جانتی ہوں. اللہ نے وہ سب, انہوں نے خود بتایا, میں نے ان کا ایک لیکچر سنا کہ جتنا پیسہ میں اب کماتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ڈاکٹر بن کے میں کما سکتا تھا. دیکھیں ایک مرد ہے نا, اس نے کمانا تو ہے, عورتوں کا تو ایشو نہیں ہے نا, میرا آپ کا تو کمائی ایشو نہیں ہے نا, مردوں نے بچوں کو پالنا ہے تو ان کو تو کمان بننا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے لیے کتنا بڑا فیصلہ تھا کہ پروفیشن کو لات مار کر دین پہ آنا. آپ کو دین کے ٹیچر, دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ان کو ہائر کرتی, لاکھ روپیہ کما رہے. وہ کہتے میں کماتا ہوں, میرا پروفیشن ہے, میں پیسوں کے لیے نہیں پڑھاتا, لیکن میرے ضروریات کے لیے اگر پیسہ ملتا ہے تو میں لیتا ہوں, کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. تو اللہ نے وہ سب دے دیا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر بنتے پریکٹس ہی نہ چلتی. تو یہ فیصلہ بڑا مشکل, یہ پل سرات ہے دنیا کی, واللہ ہی یہ پل سرات ہے. تو آپ خود جس لیول پہ ہیں نا زندگی کے, آپ کے بچوں کے جو اب دور ہیں, اگر آپ نے میں اس کو سکول سے کالج میں بھیجنا ہے اب, یا کالج سے یونیورسٹی میں جانا ہے, یا آپ جو, تو پورے دل دماغ سے بیٹھ کے سوچیں. کچھ سبجیکٹس تو اتنے مشکل ہے بندے کی جان لے لیتے ہیں واللہ ہی, لیکن فائدہ ہم اتنا پھر انسانیت کو نہیں دیتے. آج کتنے لوگ ہیں پڑھ پڑھ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے, क्या करें कंटिन्यू नहीं किया, क्या करें आगे से जॉब नहीं की, बच्चे हो गए, शादी हो गई। हमारी पाकिस्तानी इंडियन कल्चर सिस्टर की तो मेरा लिए 50% सिस्टर्स शादी के बाद पे छोड़ देती हैं जो पढ़ रही होती हैं, टैकल नहीं कर पाती दोनों चीजों को। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया के लिए रहे उनको उस दिन हसरत होगी। उलाइक अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, देखिए आयतें खोल खोल के कही जा रही हैं, ये किसी बंदे की बात नहीं, अल्लाह ताला करे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया। एक तरफ आयाति रब्बी और एक तरफ दुनिया की आयतें, दुनिया की निशानियां चकाचूंध, और किसको इन्होंने पीछे डाला, वलिकाई ही, और उसकी मुलाकात का इनकार। फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उन्होंने रब के सामने पेश होने का यकीन ना किया। आज आप किसी भी इंसान को देखिए जिसको चले खुदा का ही नहीं पता, एथियस्ट है, या अगर खुदा का पता है लेकिन कोई मेहरबान ही खुदा है जो जहन्नुम में नहीं डालेगा, आप बताएं जरा उनकी पूरी जिंदगी की कोशिशों और गम और हम उनका खुलासा क्या, दुनिया दुनिया दुनिया। और मैंने बाज माओ को देखा है बच्चों के ना पढ़ने को अपने लिए जंग, अपने लिए रोग बना लेती हैं। एक माँ कहती मेरे बाल सफेद हो गए इन बच्चों के गम में, पढ़ते नहीं, इनके डबल ए क्यों नहीं आए, सिंगल ए क्यों आ गया, पिछली दफा ए आया था बी क्यों आ गया। हद तक याद रखिए बात जो कहने लगी बड़े शौक से कहूंगी, इवन आप अपने बच्चे को अगर हाफिज भी बना रही है ना तब भी आप पहले अपनी नीयत ठीक करें। ये जो आज हमारे कॉन्सेप्ट है ना बच्चों का, दीन चलो हाफिज बना दें आलिम भी बना दें, नीयत याद रखिए कि ये मुजाहिद बने, जिद्दोजहद करने वाले, अल्लाह से डरने, ये खाशे बने, ये जाकिरीन बने, ये खाशेन बने, ये मुत्तकीन बने, ये साजिदीन बने, फिर हाफिज होने का फायदा। सिर्फ ऊपर का छिलका दीन के नाम पे दे दें और अंदर रूह ना मिले तो ये दीन नहीं। ये दीन कब मिलता है, जब अल्लाह की आयतों से ताल्लुक जोड़ता है, और जब माओ का अपना जुड़ता है ना तो फिर उनको अपने बच्चों की भी फिक्र लग जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपनी औलादों की फिक्र लगा दे। फरमाया ऐसे लोगों के साथ हुआ क्या, क्यों इनका इतना नुकसान है, क्योंकि फहबित तामालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इसलिए कि इनके सारे अमल जाया हो गए, क्यामत के रोज हम इन्हें कोई वजन ही ना देंगे ना इनके लिए तराजू खड़ा करेंगे। देखिए एक वो शख्स है जिसने अमल किया ही नहीं, वो तो फेल होगा, उसको तो पता है, एक स्टूडेंट है वो पढ़ता ही नहीं, पेपर खाली छोड़ा है, उसको कोई अफसोस होगा, थोड़ा बहुत हो भी गया अगर उसके घर वालों को तो वो कहेगा मुझे तो पता, मैंने पहले ही बता था कि मैंने फेल होना है। लेकिन जो पढ़े, जो मेहनत करे, जिसकी जिंदगी में सब कुछ हो मेहनत, तो बाद में पता चले ओहो सारी रात केमिस्ट्री की बुक खोल के पढ़ते गए, कम ना इम्तिहान में गए तो पेपर तो फिजिक्स का था। कभी हुआ अपने से किसी के साथ ऐसा, जान निकल जाएगी। आप तो सोचे थे कि ये पेपर दो माह बाद है और जो तैयारी करके गए वो आज है, पता चला जिसकी तैयारी कर ली वो तो दो माह बाद है और जो आज है उसकी तो बुक भी नहीं खोली। हाथ वो नहीं पड़ जाएंगे, दिल नहीं घटने लगेगा। आज लोगों की प्रायोरिटीज कुछ इसी किस्म की हैं, इसीलिए मौत के फरिश्ते को देखकर फिर हाथ पांव पड़ जाएंगे, घबराहट, बेचैनी, अल्लाह भी नहीं मरना, अभी नहीं तैयारी, अल्लाह भी तो बुक ही खरीदी थी, अभी तो हमने किताब भी नहीं खरीदी। क्या कहें उस स्टूडेंट को कमरा इम्तिहान में आ जाए और किताब भी ना खरीदी हो, कहां खोलनी, कहां पढ़नी, कहां हाईलाइट करना, कहां याद करना, कहां उसमें से टेस्ट देना। हम में से तो आज उम्मते मुस्लिमा के बहुत सारे लोगों ने किताब भी नहीं खरीदी कि जिससे अल्लाह से मुलाकात होती है। सादे कुरान तो हमारे घरों में बड़े हैं, किस किस के घर में लफ्जी तर्जमे का सुपारा है, किस के घर में वो कुरान है कि जो आपको अल्लाह से मुलाकात कराए, सीरत किसके पास है, बुखारी किसके घर में है, सही मुस्लिम किसके घर में है, सियासत्ता किसके घर में है, बेहतरीन तफसीरें किन के घरों में है। हर एक अपने आप को देखे और मुबारक दे खुद को जितनी उसके पास ये चीजें मौजूद हैं। ये किताबें कल नामे अमाल में तुलेंगी मेरी आपकी, बाकी फिक्शन तो सारा रद्दी में जाता है। ज़ालिका जज़ाहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाति व रुसुली हुज़ुआ, इनकी जजा जहन्नम है। बहुत बड़ी हकीकत है जहन्नम, छोटी चीज नहीं है। जरा सी गर्मी होती है ना आंखें बाहर निकल आती हैं, और जरा सी ठंड होती है ना तो ठिठुरने लगते हैं। अगर एक झोंका भी पड़ गया जहन्नम का तो क्या होगा, चंद सेकंड सोचिए। सिर्फ छूने के लिए, सिर्फ कोई एक बोल अल्लाह को हमारा अच्छा नहीं लगा, कहा फरिश्ते जाओ इसको तो मैंने नहीं माफ करना, ये बोल इसका भुगता के लाओ, जरा आग का एक सेक लगवा के लाओ इसको, کبھی آپ نے پائے بھونے ہوں گے نا, ایک دفعہ آپ کے اوپر سے گزارے نا ان کے بال جل جاتے ہیں. سری کو چولہے پہ رکھ کے دیکھیں بھن جاتی ہے. تو عقل میں کوئی فطور ہی آ گیا حق کے خلاف, اللہ کے خلاف, اسلام کے خلاف, اور کہا جا رہا ہے یہ ہے سزا اس ناشکری کی, تو بتاؤ کیا بنے گا جو انہوں نے کیا. اور پھر اس سے پڑھ کے دیکھیے مذاق سوچتے ہیں, واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور انہوں نے میری آیتوں کو اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے. یہ تو بڑی جرات ہے مذاق کرنا آیتوں کا, حوروں کا مذاق, چار شادیوں کا مذاق, پردے کا مذاق, اس کو تمبو کہنا اور اس کو ننجا کہنا, اور شلوار اونچی کا مذاق کہ یہ ٹخنوں سے اونچے مولوی صاحب. اللہ کہتا مجھے نہیں اچھا لگا, جاؤ ان کو آگ کا ایک جھٹکا دے کے لاؤ, میں ایسے نہیں مانوں گا. کیا کریں گے؟ راکت اللہ غنی ہے, اللہ نے نہیں سننی ہوتی نا تو آپ 100 دفعہ بولے اللہ نہیں سنتا. ہم تم باتوں میں آگے مجبور ہی ہو جاتے ہیں نا, اب اتنی بچہ رو رہا ہے دے دو نا اب اس کو, نانی دادی بھی بولتی ہے دے دو اس کو اب جو مانگ رہا ہے. اللہ کے سامنے 100 100 سال بیٹھ کے بولتے رہو, نہیں مانگنا تو نہیں مانگنا, نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اگر اللہ نے مجھے آپ کو کسی بات پہ پکڑ لیا تو کیا بنے گا. اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے, اور خوف آ گیا تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. ایک ہی دفعہ پورے قرآن میں یہ لفظ آیا فردوس, جنت فردوس سب سے اعلیٰ. کا جب مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو, یہ سب سے اوپر کی جنت ہے, تو سو ہی درجہ ہوگا نا, کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. سب ایک دوسرے کے لیے مانگے اللہ میں نسلک الجنت الفردوس, اور بغیر ہی حساب, بغیر حساب کے دے دے. اللہ ہے ہی کوئی نہیں بلے میں, پیسے تو ہمارے پاس جو پہلے درجے کی جنت کے نہیں ہیں, تو سویں درجے کی کہاں سے لیں گے, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی ہی نہ چاہے گا. آج کئی ظالم میں کہتے ہیں جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے, آئے وہاں تو بور ہوں گے. اور کسی کی یہ بات اللہ اس بچے کی اس بات کی ہدایت کی بنا دے اگر جس نے بھی کہی کبھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنہ, از اٹس بورنگ, آپ جو جنت میں مجھے نہیں جانا, بورنگ ہوگی, میوزک نہیں ہوگا, کنسرٹس نہیں ہوں گے. آپ جنت میں بھی یہی کہتی رہیں گی نماز پڑھو قرآن پڑھو نماز پڑھو, آپ جائیں درس لے کے جنت میں. اللہ اس بچے کو ہدایت دے دو اور اس ماں کے سینے کو ٹھنڈا کر دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی بات میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئے تو وہ بھی کفایت نہ کریں. یہ آیت پتہ کب سمجھ آتی ہے مجھے, اپنی فیلنگز دینے لگی آپ کو, جب جہاز اوپر جائے یا نیچے آئے اور نیچے سمندر ہو. بالکل کچھ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جب تک نیچے نظر آتا رہتا ہے تو پانی ہوتا, اکثر ملک ایسے ہیں, کچھ تو بالکل ایسے ہیں کہ اترتے ہی جہاز پانی کے اوپر ایسے لگتا ہے پانی میں اتر جائیں گے. تب مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اتنا پانی سیاہی کا بن جائے, اس کی سب کی انک بن جائے, پھر اتنی اور بھی آ جائے, اور اس سے بیٹھ کے تم اپنے رب کی باتیں لکھو, اس کی تعریفیں, اس کی خوبیاں, اس کے کارنامے, اس کے کام, یہ سب سمندر ختم ہو جائے گا لیکن ابھی اللہ کی صفات پوری نہیں ہوں گی. یہ ہے میرا رب, اللہ ہمیں اس کی قدر کروا لے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ ہے اخلاص, سب سے مشکل پرچہ اخلاص کا پرچہ. گرامر آسان, تجوید آسان, تفسیر آسان, سیرت آسان, سب کچھ آسان, اخلاص سکھانے والے بہت ہو رہے ہیں. سب سے مشکل سبجیکٹ ایک استاد جو پڑھا سکتا ہے نا اپنے اسٹوڈینٹس کو, وہ اخلاص ہے. اس کے لیے تو رلنا پڑتا ہے, جتنا زیادہ پڑھ لکھ جاؤ اتنا ہی اس کا غم زیادہ لگ جائے گا کہ یہ اب کہیں گم تو نہیں گیا. شروع میں بڑا اخلاص ہوتا ہے, کسی کام کے آغاز میں بڑا اخلاص ہوتا ہے بندے میں, آہستہ آہستہ پھر ہوا بھرتی ہے, پھوک پڑتی ہے, چار بندے کیا جاننے لگ جاتے ہیں, آپ کی اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. تلاوت سنتے ہیں آخری آیتوں کی, لائٹ بند کر دیجیے. اور شیطان کو اخلاص سب سے برا لگتا ہے, آپ کو پتا. سب کرنے بھی بہت خوبصورت پڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ جو لوگ لسٹ میں ان کو بھیجیں گے گھر پہ. لیکن اچھی آوازوں کی تلاوت کا اثر ہوتا ہے دل پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی طرح پڑھنے والا بنائے. اگلی سورت مریم ہے, تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سورتوں میں سے ایک سورت ہے. یہ ہے وہ سورت جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کھول دیا تھا. آج میں اپنے لیے, آپ اپنے لیے دعا کیجیے کہ ہمارا دل بھی اس سورت کے ساتھ کھل جائے. انہوں نے تو اسلام قبول کیا تھا, ہم ایمان قبول کر لیں. 98 آیات ہے, مکی سورت ہے, 6 ڈفرنٹ اس کے ٹاپکس ہیں. پہلا حصہ آیت 1 سے 15 تک ہے, قصہ ہے زکریہ اور یحییٰ، بیٹے کی ضرورت کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. دوسرا آیت نمبر 16 سے 40 تک ہے، جس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 50، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، اس کا یہ ٹاپک ہے. پھر آیت نمبر 51 سے 63 میں دیگر تمام انبیاء بھی توحید ہی کو مانتے تھے، ان کا تذکرہ ہے ان آیات میں. پھر آیت 64 سے 83 میں قریش مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی، جہنم سے ڈرایا گیا اور مشرک قیادت کی ذہنیت کو باطل قرار دیا گیا. اور پھر آیت نمبر 84 سے 98، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں اور مشرقین کو دھمکی کہ شرک کی سزا دنیا اور آخرت کی ہلاکت کی صورت میں ہوگی. پوری صورت کا پوری صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تثلیث کو چھوڑ دو، ٹرینیٹی کو رد کر دو اور خالص توحید اختیار کرو. پھر اس کے نام پہ بھی غور کیجئے، پورے قرآن میں سے واحد صورت ہے جو ایک عورت کے نام پہ، اور بی بی مریم کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے. اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ ضرور فیل کریں گے کہ آج کی کرسچینٹی بدل چکی ہے. مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ہجرت حبشہ ہونے والی تھی، بہت زیادہ مظالم تھے اور حبشہ کے عیسائیوں میں دین کی تبلیغ کے لیے صحابہ کی تربیت ضروری تھی، تو اس صورت میں ان کے عقائد پہلے سے بتا دیے. اور یہ بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وقت آنے سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دیتا ہے. ہم پڑھیں گے، دل پہ لینے والی صورت ہے، دعائیں بہت ساری ہیں، انسانی جذبے بہت سارے ہیں اور عمل کی اتنی باتیں اس ایک صورت میں کہ میں چاہوں گی کہ کوئی بندہ بھی اس کو پڑھتے وقت کسی دوسری چیز میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ایک پیغام ملے گا، اور خاص طور پہ یوتھ ایج کیسی ہونی چاہیے، یہ آپ کو حضرت مریم کے کردار سے ملے گا. اور یہ صورت آپ نان مسلمز کو ریکمینڈ کیا کریں. میں نے دیکھا جب بھی کسی سے بات کریں اور ان کو یہ بتائیں نا کہ ہمارے تو قرآن میں ایک صورت ہے کہ جو بھی میری کے بارے میں، تو بڑے حیران ہوتے ہیں. تو کبھی شیئر کرنے کا موقع ہے تو یہ آیتیں شیئر کیا کریں اپنے نان مسلم، اپنی نان مسلم دوستوں سے، تاکہ ان کے اور آپ کے بیچ میں جو ایک اجنبیت کی دیوار ہے وہ ٹوٹ سکے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس صورت کی ایک اور خوبی ہے کہ سب سے زیادہ طویل حروف مقطعات اس ایک کے شروع میں، کاف ہا یا عین سواد، ایک دور سورتیں بھی لیکن یہ ایک سٹریچ میں اکٹھے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. کیا کہا؟ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری تو ہڈیاں تک گھل گئیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کا فکر ہے، اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانچ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی یونیک نیم، نیا نام. عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر، محراب کہتے تھے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام اس کی تصدیق کرو. اب یہاں سے آگے حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے، لیکن تھوڑی سی بات اس عمل پہ کریں گے. سورۃ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بھی بڑھاپے میں اولاد تو دے ہی سکتا ہے نا، کیونکہ ابھی نعمت سے محروم تھے. اور بات بھی سچی ہے کہ جب بندے کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے نا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو حضرت حضرت زکریا نے فوراً دعا مانگی اس نادا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ فوراً دعا مانگی. ہم تو مطلب دعا مانگنے ہو, کبھی دعا کرانی ہو, پہلے دعوت نامے دیتے ہیں, پھر دہی بڑے بناتے ہیں, پھر فروٹ چاٹ بنتی ہے, پھر پیزا آرڈر ہوتا ہے, پھر ہماری دوستیں آتی ہیں بیچاریاں, پھر مزدوری کرتی ہیں, پھر کھلا پلا کے پھر دعوت کرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے نا اوکیزن بن گئی ہے, سیلیبریٹ کرو. گھر میں کوئی میت ہو جائے, اللہ رحم کرے, وہ صدمہ کتنا بڑا, اس کو ایک طرف کر دیں, اس وقت مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, انتظامات کی فکر پڑ جاتی ہے, کدھر بٹھانا, کدھر کھلانا, کون کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا موقع ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. روحانیت چلی گئی, آج ہماری دعاؤں میں سے بھی روحانیت چلی گئی, ہمارے دکھ غم بھی بوجھل پڑ گئے. پھر آپ دیکھیں کہ خود کہتے ہیں کہ میں دعا مانگ کے آپ سے کبھی بھی محروم نہیں رہا. یہ بات کیا بتاتی ہے؟ کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی, اللہ نے اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے. کہ واقعی جب میں اور آپ دعائیں مانگتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے اتنی اچھی امیدیں ہوتی ہیں. اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو جس کو دعا مانگنی ہے سادگی سے مانگے, عاجزی سے مانگے, اور دعا کو ایک رسم نہ بنائیں. بعض لوگوں کی تو مشہوری کس بات پہ ہوتی ہے, یہ دعا بڑی اچھی کراتے ہیں, بڑا خوف کھائیں اگر کوئی آپ کے لیے یہ کہے. یعنی اگر کبھی آپ نے مجھے کسی جگہ اس سوچ کے ساتھ بلانا ہے نا, یہ دعا بڑی اچھی کرائیں گی, تو خدا کے لیے مجھے نہ بلائیے. دعا آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. میں تو سیدھے سادھے لفظوں میں جو کہہ سکوں گی کہہ دوں گی, لیکن راگ لگانا, لوگوں کو رولانا, دھلانا, پھر آدھی آدھی رات جگانا, گھنٹوں رکھنا, یہ مستون طریقہ نہیں ہے. دعا کو دل سے نکال لیں, اللہ تک رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کی دعا میں کتنی پیاری دعا تھی کہ وجل ہو ربی ردیا, اس کو بھی اور مجھے بھی اپنا پسندیدہ بنا لے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا بھی پیارا اور اپنا بھی پیارا کر دے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں تو جو اللہ کو پیارا ہو جائے وہ تو بہت ہی ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے؟ کریں ذرا اس کا انگلش میں ترجمہ اور کہیں کسی سے اس کا کیا مطلب ہے. ہماری اردو بھی اتنی ڈپلومیٹک ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو آپ کہیں کہ اللہ ہمارے بچے زندگی میں تجھے پیارے ہو جائے, اور جس اللہ کو اگر ہمارے بچے پیارے لگنے لگ گئے تو آپ دیکھیں اللہ ان کے لیے وہی پسند کرے گا جو وہ اپنے ان بندوں کے لیے پسند کرتا ہے جن کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے. میں یورید اللہ بھی خیر ہے یہ وقت ہو فی الدین. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت زکریہ کو اپنے بڑھاپے کی فکر نہیں تھی کہ مجھے پانی کون پلائے گا, مجھے کھلائے گا کون, کس کے سر پہ صحرا باندھوں گا. کیا فکر تھی کہ میری قوم کا, کیونکہ ان کا اپنے ارد گرد کوئی نہیں دکھ رہا تھا کہ ان کے بعد وہ تبلیغ کر سکے. اور حقیقت ہے کہ پھر اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے, اولاد ساتھ نہیں چھوڑتی, یہ بات تو ماننے کی ہے. بچہ روٹ کے چلا بھی جائے نا تو پھر پلٹ ہی آتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نبیوں نے اولاد بھی مانگی تو اس لیے مانگی کہ وہ اللہ کے دین کے کام کریں. اولاد پہ مان ہوتا ہے, سمجھا سکتے ہیں, غصہ دیکھتی ہے اولاد, پیار بھی مانتی ہے. وہ کہتی ہے لاڈ کی ہے تو ناراض بھی ہوں گے. اولاد کے سوا شاید ہی کوئی یہ چیز مانتا ہوں, یہ بات آپ بھی اگر اولاد ہے تو مانتے ہوں گے. تو اس لیے کہا کہ اللہ اولاد دے دے جس پہ میں اپنی بات کو چلا سکوں. پھر آپ دیکھیے کہ بیوی کے بانچ ہونے کا خیال آ گیا, کیونکہ انسان تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے دعا کر لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یہ ہوگا کیسے, یہ تو بڑا ناممکن معاملہ ہے, یہ بہت مشکل ہے, یہ وہ ہے, یہ دسی ہے, جس طرح کی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے لیے تیار کریں جو نبیوں کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی خوبصورت دعائیں مانگنے والا بنا دے. اس کے بعد آپ دیکھیے جب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو دیتا کیا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا بیٹا نہیں ہے نصیب میں بیٹی دے دے. ایک عورت تھی تو کہیں گے اچھا اللہ فلاں کسی کی لگا کر رہی تھی, اچھا اللہ اس کو بیٹا نہیں دینا تو پھر بیٹی ہی دے دے. یعنی اللہ کے پاس بیٹوں کی کمی ہے, سٹاک میں نہیں ہے, تو پھر بیٹیوں کا کوئی کام کر دے. وہ کیا مانگتے ہیں, اور اب ذرا دیکھیے کہ اللہ ان کو دیتا کیا ہے. کتنی بڑی دعا کی قبولیت کی دلیل, کیونکہ جہاں دعا مانگی وہاں پہلے سے نیکی ہو گئی. تو کوئی بھی نیکی کرے نا تو اس کے بعد دعا ضرور مانگے. کیا ملا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے, ہم نے اسے بچپنی میں حکم سے یا حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی عطا کی. اچھی اولاد کی خوبیاں ہیں, نوٹ کر لیں, حکمت والی, حکم والی, معاملہ فہم. بعض دفعہ آپ کا اپنا بچہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے آپ حیران کیا ہوتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تو نہیں سکھائی. اور کبھی بچہ اچھی بات بولے تو کبھی نہ کہا کرے دیکھا میں نے کتنا اچھا اس کو سکھایا ہے, وہ سکھاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحییٰ جو بچے تھے ان کے وہ اتنی پیاری باتیں کرنے والے تھے اور پاکیزگی بھی دی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جب بات نہ تھا اور نہ فرمان تھا، سلام ہو اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. سلیوٹ دیتے ہیں نا لوگ، سات توپوں کی سلامی. اللہ نبیوں کو سلام کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے نبیوں پر سلامتی بھیجی قرآن کے اندر، کیوں؟ یہ ان کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے انبیاء کرام نے جتنی قربانیاں دی نا دین کے لیے، دنیا میں اس کا ریکارڈ نہیں ملا اور اکثر ہی نہیں ملتا. آئمہ کرام کو بھی بہت کم ملا، یہ تو ان کے بعد اتنی شہرت ہوئی ہے آئمہ کرام کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آج جتنے لوگ جانتے ہیں ان کی زندگی میں تھوڑی جانتے تھے، اور امام احمد اور امام مالک اور امام حنبل سب کو دیکھ لیجیے، اپنی زندگی میں تو یہ بےچارے جیلوں میں تھے. آج اگر وہ دیکھے نا کہ اتنے لوگ ہمارے نام پہ مرنے والے ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ یقین بھی نہ کریں. یہی نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا. زندگی میں چونکہ لوگ قدر نہیں کرتے دین کی، دین والوں کی، تو بعد میں پھر اللہ ان کو ریگارڈ دیتا ہے. یہی بات ہو رہی ہے کہ ان پہ سلامتی ہیں. یہ چھوٹی بات ہے کہ سب لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ حضرت یحییٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت زکریا کے بارے میں پڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم ہوتے تو وہی بھی مریم سے دعا کراتے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہے، تو کر دعا میرے لیے، تو پانی پھونک کے دے، پھونک مار دے نا ذرا اس میں، آٹا دم کر کے دے دینا مجھے، تمہیں میں روٹی نہ کھلا دوں کہ تم نیکی کرو گی تو مجھے ملے گا. یہ جو ہم نے دینداروں کو نکھٹو بنا دیا نا کہ ان کو روٹیاں لا لا کے پیش کریں کہ آپ کھائیں اور آپ ثواب ہمیں دیں، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. دیکھیے ایک صدقہ اور ہوتا ہے، ایک ثواب اور ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ کسی کو کھلائیں گے وہ اس کے بعد روزہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو نیکی کا معاملہ اور ہے، لیکن دینداروں کا اپنا مزاج ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ لوگوں کی طرف نظریں لگا کے دیکھیں کہ آج پرے کدھر سے آتی ہے اور آج مولوی صاحب کا کھانا کہاں سے آئے گا. ہم نے اپنے بچپن سے ایک مولوی صاحب کا ٹرے جاتا آتا دیکھا ہے مسجدوں میں، آج اس گھر سے جائے گا، آج دوسرے گھر سے جائے گا، آج تیسرے گھر سے جائے گا. تو وہ مجھے چیز ہمیشہ یاد آ جاتی ہے، جب بھی کبھی کوئی آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لے کے آئے نا تو مجھے فوراً وہ یاد آتا ہے، میں بھی مولوی ہوں کیا، کیا میں بھی مولوی بن گئی. یعنی اچھا نہیں لگتا، دل پہ بوجھ پڑتا ہے، جب میں جو نہیں کھلا رہی تو آپ کیوں نہیں آپ کیوں مجھے کھلائیں. کبھی میں آپ کو بھیجوں، کبھی آپ مجھے بھیجیں، سو کے نو پرابلم، لیکن ون وے ٹریفک تو نہیں دین کے نام پہ ہونی چاہیے. ایسے بےچارے کھانے کھلاتے رہے، بعد میں پتا چلا کہ آپ کی تو نیکیں کوئی نہیں تھی، تو پھر تو ساروں کا نقصان ہو گیا نا. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو ان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی، اور جس دن مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. دیکھیے پیدائش کے اوپر ہی بیٹے کی موت کی خبر مل رہی ہے، تو بات تو سچ ہے، جو پیدا ہوا اس نے نہ تو ہے. بہرحال باپ بیٹے کا تذکرہ، اب اس کے بعد حضرت مریم کا قصہ جن کے نام پہ یہ سورت ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. کب بیٹھی تھی؟ جب اللہ نے ان کو اپنے لیے چنا. دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام ایک عورت تھی، اللہ نے ان کی حیا کا ذکر کیا، مردوں کی نظروں سے ہٹ کر اپنے آپ کو پردوں میں ڈال کر بیٹھ گئیں. اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا، وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی صورت میں پیش ہو گیا. مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. یہ تو اور بھی بڑی بات کہہ دی. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت. وکان امرم مقدیا، اور یہ کام ہو کے رہنا تھا. یہاں تھوڑا سا حضرت مریم کے کردار پہ بات کرتے ہیں. تنہائی میں ایک مرد کو آتا دیکھ کر بالکل نیچرلی پریشان ہوئی، لیکن نہ اچھلی نہ کودی اور نہ دوپٹہ منہ میں ڈالا اور نہ تڑپتی رہی. آج آپ دیکھیے کہ حیا والی لڑکی کا تصور فلموں میں کیا ہوتا ہے، کسی لڑکے کو دیکھا تو اچھلتی کودتی درخت پہ ہی چڑھ گئی، یہ فلموں کی حیا ہے. اصل حیا کیا ہے؟ ایک مرد کو دیکھا، اس کو نہیں ہوش بھی نہیں رہی کہ یہ فرشتہ ہوگا کون ہوگا، گھبرا گئی. فطری طور پہ جو نیچرل حیا ہوتی ہے نا وہ خوبصورت ہوتی ہے. یہ بالکل ایک نیچرل قسم کا ریسپانس تھا جو حضرت مریم نے شو کیا. آج حیا کے نام پہ انڈر کانفیڈنٹ ہونا دکھاتے ہیں، پھر لڑکیاں کہتے ہیں ہم کیوں یا والے بنے ہوئے، دیکھا ہیروئن کتنی بےوقوف لگ رہی تھی اچھلتی کودتی اور وہ منہ میں دوپٹہ ڈال کے اچھل رہی تھی اور دوپٹے کا پلو ہاتھ میں ہلا رہی تھی. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. حیا کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک عورت کسی بھی لڑکے کے ساتھ تنہائی میں ہونے کا تصور کر کے کانپ جائے, سمجھ آئیے, کانپ جائے. ایک کنواری لڑکی کسی بھی مرد کے ساتھ تنہا ہونے کا تصور کر کے کانپ جائے, یہ ہے اس کے حیا کو پرکھنے کا بیرومیٹر. جتنی حیا زیادہ اتنا شیک زیادہ کرے گی. آج کیا ہوا, پریپ سے بچپن سے لڑکا لڑکی ساتھ, ایک لڑکا تو ایک لڑکی ہے, اسکول میں گئے تو ساتھ, کالج میں گئے تو ساتھ, فرق ہی مٹ گیا, حیا ختم ہو گئی. تو فلموں کی بجائے ہمیں قرآن سے حیا سیکھنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دو لوگ ہوں, یعنی ایک عورت اور ایک مرد, لڑکا یا لڑکی اکیلے ہوں گے تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا. اجازت نہیں ہے ایک مرد اور ایک عورت کو اکیلے ہونے کی, خلوت یعنی بالکل تنہائی, کہ جس میں کسی دوسرے کا انٹریکشن بھی نہ رہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز ملتی ہے, اور وہ کیا کہ آج کی کرسچینٹی کے اوپر گہری چوٹ پڑتی ہے حضرت مریم کے اس کلچر سے, یعنی مریم کے اس کردار سے آج کی پوری کرسچینٹی کے اوپر چوٹ پڑتی ہے. کیا آج لیونگ ٹوگیدر, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور ویڈ لاک سے پاک, لو چائلڈ, اور حضرت مریم کیسی تھی, کس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں, اور وہ کون تھی اور آپ کون تھی. تو آج اس چیز کے اوپر بھی اگر کرسچنز عمل کریں تو ان کو پھر حیا بچیوں کو کرنا پڑے گا اپنی. اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آج کی پھر تورات اور انجیل تبدیل شدہ, یا وہ تو کتابیں اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہی ہوں گی لیکن لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. آپ ذرا امیجن تو کریں, آج کے قرآن میں سے سورت نور, سورت نساء اور اسی طرح باقی سورت جس میں یہ موضوع آتا ہے, اس کو اگر کوئی نہ پڑھے تو آج کی مسلمان بیٹیاں عمومی جو مزاج شو کراتی ہیں باہر پہننے میں, اوڑھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, اس کو دیکھ کر کوئی ایسا شخص جو اسلام کو نہیں جانتا, یہ اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتا, وہ کیا سوچے گا. اس کو سوچنے کے بعد جس تیزی سے ہمارے ماحول بدلتے جا رہے ہیں گھروں میں اور باہر کے اور سکولوں کے اور کالجوں کے, اور پیرنٹس بھی اتنے زیادہ اپولوجیٹک ہوتے جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ سمجھنے لگ گئے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ تو وہ ہوگا, تو اب وہ سوچیں کہ آنے والے دور میں لوگوں کو پھر اس پہ حیرت ہوگی کہ ان مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ایسی کتاب تھی کہ جو ان کو اتنی خوبصورت انسٹرکشنز دیتی تھی. تو ضرورت اس بات پہ غور و فکر کرنے کی. اب دیکھیے کہ ایک کنواری لڑکی کے لیے تو یہ موت ہے کہ اس کو بچے کی امید دلا دی گئی, کوئی آج کے دور کی تو نہیں تھی عورت کی, کوئی بات نہیں, آئی ول ابارڈ اٹ, کوئی بات نہیں ہے میرے پاس اس کے انتظامات. ایک کنواری بچی کی عزت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, اور مریم کی آزمائش اس پہ ہوئی. یہ کوئی مریم کے لیے کوئی بہت فینٹیسی نہیں تھی, اور یہ کہ اس کے لیے بہت ہی فکشن کی بات نہیں کہ وہ کھیکی کھیکی کر کے اپنی سہیلی کو ہنستے ہوئے بتائیں تمہیں بتائیں میں پریگنٹ ہو گئی ہوں. لیکن میں دکھ کے ساتھ کہوں گی آج مسلمان گھروں میں یہ ہو رہا ہے, بہت آگ ہے اندر, بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. اگر میں نے آپ نے اپنے بچوں کو صحیح سوچ نہ دی, یہ سوسائٹی عزتوں کو بھی نکل جائے گی. یہ بات میں کوئی ایسے نہیں کہہ سکتی آپ کو. آج مسلمان ماں باپ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی کنواری بچیوں کے بچوں کو ڈیلیور کروائیں, باقی باتیں کہاں ہوں گی. ہم آئینہ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے, لیکن بے جا آزادی جن لوگوں نے دی وہ برباد ہو گئے, اور وہ بچیاں ساری زندگی کے لیے مجرم بنی پھری کہ نہ پھر شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی, اور اگر شادی ہوئی تو نبھی نہ. تو ہر عورت ہر بچی کو اپنی عزت کو اس سے بھی زیادہ سنبھالنا ہے جیسے اپنے ڈائمنڈز اور اپنے گولڈ کو سنبھالتے ہیں. اس سے قیمتی چیز اور کسی عورت کے پاس کچھ نہیں ہوتی. آئیے دیکھیے کہ مریم کو اللہ نے کیسے آزمایا. فجاء المحاز الى جذع النخلة. مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا, مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا, اور وہ اس حمل کو لیے وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. ایک تو ڈیلیوری کی تکلیف اور ایک رسوائی کا ڈر, بدنامی کا ڈر. عام عورتیں بھی یہ ڈر سہتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری پین کتنا سخت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان صرف 45 ڈیسیمل یونٹ تک, یعنی یونٹ ہے جس کی درد کو برداشت کر سکتا ہے, لیکن ڈیلیوری کے وقت ایک عورت 57 ڈیسیملز کو برداشت کرتی ہے. 20 ہڈیاں اکٹھی فریکچر ہوں تو تو جتنی اس کی درد ہوتی ہے نا اتنی ڈلیوری کی درد ہوتی ہے. ہارٹ اٹیک سے سویئر پین ہوتا ہے ڈلیوری کا, پھر بھی عورت سے برداشت کرتی ہے کیونکہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ اولاد دے گا, دوسری پھر اپریسیشن بھی تو ہے نا. ماں بننے کے بعد عورت کے پاؤں ویسے بھی جم ہی جاتے ہیں, ویسے نہ بھی جمے اگر تو یہی بات. لیکن مریم کو تو ایسی کسی تعریف کا کوئی پتہ نہیں. عام طور پہ تو شوہر بھی ساتھ ہے, تو نانی بھی اور دادی بھی بچے کے ساتھ ہے. ذرا امیجن تو کیجئے مریم کی یہ کتنی بڑی آزمائش تھی, اکیلی پردیس میں کونے میں جا کر اس وقت اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کہہ رہی ہیں کاش میں مر جاتی. ویسے درد کی شدت سے عورتیں اس وقت یہی کہتی ہوں گی کہ ہم مری جائیں, لیکن مریم کے لیے تو اور ہی مشکل تھا. لیکن آزمائش جتنی بڑی پھر اللہ نے اس کا مقام بھی اتنا رکھا. فرشتے نے پائندی سے اس کو پکا کر کہا غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا. نہیں ماں تو کیا ہوا, 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات تو ہے نا, اس کو پکارو. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. کیا بتایا کہ ایسے وقت میں عورتوں کو کھجور کھلانی چاہیے, پیور انرجی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. کیا پتا چلا کہ کھانے پینے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے اور روزہ کھولنے کے بعد کی کیفیت فرق ہوتی ہے. ہم انسان ہیں, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کھانا دے کر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی. سب کو ہوتی ہے. پھر اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. ہم ہوتے کہتے مریم بول بول کے رو رو کے اپنی اس بے گناہی ثابت کرنا, پھر قسمیں بھی کھانا, پھر آنکھوں سے آنسو گریں گے, پھر تیرا ناک بہے گا, پھر ہچکیاں لے کے کہنا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ کیا سکھا رہا ہے, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا نا تو خاموش ہو جائیں, روزہ رکھ لیں چپ کا. آج اگر ہمارے اس روزے میں چپ ساتھ لگا دی جاتی کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے, خود سے پوچھیے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا, کیونکہ لفظ سوم کی آئی ہے نا بات, تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں کیا ہم اس میں صرف کھانا پینا چھوڑتے ہیں یا ہم کچھ اور بھی چھوڑتے ہیں. ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ چند نوجوان لڑکے تھے, تو انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا, تو بزرگ ان کے پاس کھڑے تھے تو کچھ کھا رہے تھے بزرگ, تو کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے روزہ نہیں رکھا. تو بابا جی چپ ہو گئے نا, کہنے لگے میں نے روزہ رکھا ہوا, میری آنکھیں حرام نہیں دیکھ رہی, میں نے کانوں سے روزہ رکھا ہے, سب چیزوں کا گنوایا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجبوری کی وجہ سے میں پیٹ کو خالی نہیں رکھ سکتا, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, بڑھاپے کی بات ہے تو میں کھانا کھا رہا ہوں, لیکن میں نے جسم کے ہر روز کا روزہ رکھا. پھر وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا تم لوگوں نے روزہ رکھا ہوا؟ تو وہ نوجوان شرمندہ ہو کے کہتے ہیں ہم نے تو بس کھانا ہی چھوڑا ہے. تو کیا میرا آپ کا روزہ ایسا تو نہیں, یہ اس کو روزہ رکھوائے. اور اگر روزہ رکھ کے ہم نہ بولنا چھوڑیں, کم بولیں نہ اور غلط باتیں کرنی نہ چھوڑیں, تو ہم کب چھوڑیں گے؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے نا اللہ اس کی بے گناہی کے اسباب پیدا کرتا ہے. آج مسلمانوں نے یہ بھی کلچر اپنا لیا ہے کہ اپنی سوائیاں پیش کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے سچا ثابت کرتے ہیں, میرے خلاف, اس کے خلاف, اس نے کہا, پھر وہ آپ کے بولیں گے, آپ اس کے بولیں گے. جتنا وہ تاج دیندار اپنی صفائیاں پیش کرنے میں اور دوسروں کو بدنام کرنے میں لگاتے ہیں نا, اگر اتنا دیر بیٹھ کے قرآن پڑھتے تو آدھا سپارہ تو پڑھ ہی لیتے. تو ضرورت اس بات کی کہ کم بولیں. آدھا ٹالیں ہم سب, 100 لوگ بیٹھے ہو نا تو لوگ سوچیں آج کوئی بھی نہیں آیا, آج کیا ہوا. آ کے دیکھے تو پتا چلے کہ اب انہوں نے زبان کا روزہ رکھ لیا. ہماری دینی جگہوں پر ایسا مزاج ہونا چاہیے, خوف آئے, ایک ایک لفظ قیامت کے دن تلے گا. آگے ہم سرقات میں بھی پڑھیں گے, پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورت بنی اسرائیل میں. تو جتنا بولتے ہیں نا اتنی غلطیاں کرتے ہیں. سوچ سوچ کے بولیں, ڈر ڈر کے بولیں, تھتھلا کے بولیں, ہکلاتے ہوئے بولیں کہ اللہ مجھے زیادہ بولنے والا بنا ہی نہ, میں بولوں تیرا قرآن, تیرے دین کی بات, تیرا ذکر, کسی کی اصلاح کی بات, کسی کی خیر کی بات. پھر دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے کھولتا ہے. بہت بولنے والوں کو حکمت نہیں ملتی, سپاٹ ہوتے ہیں اوپر, جیسے پانی اوپر آئے اوپر سے ہی نکل گیا. جن کنوؤں کے اندر گہرا پانی ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں بڑا میٹھا پانی نکلتا ہے ان کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گہرا بنا دے, ہمارے اندر سنجیدگی آ جائے, ہم اپنے آپ کو سمجھنے والے بن جائیں. خیر اب ایک اور امتحان ہے, قوم کو لے کر, قوم کے پاس بچے کو لے کے جاتی ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے بہت بڑا. اگر کہیں اکیلے میں پالنا ہوتا بچے کو, کسی بھی ہوم کو دے دیتی چلو اس بچے کو پال لو تو بھی بات تھی. اب یہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ ہے. کیا آیت 26 دیکھیے گا, یہ بری ہوئی. آیت نمبر 27, فاتت بھی قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی, لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بہت گناہ کا کام کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. دیکھ لیجئے اچھی بچی بھی غلط کام کرتی ہے نا, تو ماں باپ کو باتیں پڑتی ہیں. یہ جملہ لکھے جو مریم نیک خاتون تھی, اچھی بچی تھی, گناہ بھی نہیں کیا, لیکن لوگوں نے کس کو برا بھلا کہا؟ ماں باپ اور بھائی کو. یہ بچیوں کے لیے پیغام ہے. ہم تو اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں, ہم تو اپنی اشتہا پوری کر سکتے ہیں, ہم تو حرام بھی پال سکتے ہیں اپنے اندر, لیکن ماں باپ کو بدنام کر دیں گے. اور اس بچے کا کیا بنے گا جس کو یا تو آپ قتل کر دیں گے یا پھر اس کو آپ بغیر باپ کے پلوائیں گے. ایک انسان کے ساتھ اتنا بڑا انتقام لینا صرف اپنی خواہش کے پیچھے, جذبات کا بہاؤ بندے کو اتنی دور لے جائے, یہ ظلم کی بات ہے. فاشارت الیہ, مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. اور بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا جملہ عیسیٰ کا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا. اینما کنتو, جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. دیکھیں صرف والدہ کا ذکر کرتے ہیں, باپ نہیں ہے نا. اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پہ جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے وہ اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون کا مالک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, بس اللہ میرا, اور عیسیٰ نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے, بس اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. یہاں پہ عیسیٰ کا ذکر پورا ہوا. کیا بات سمجھ آتی ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ مریم بچے کو لے کر آئے. آج کرسچینٹی میں جتنی پکچرز دکھائی جاتی ہے نا عیسیٰ کے بچپن کی, غور سے جا کے دیکھیے گا. یوسف نجار بڑھائی تھے, انہی کے ساتھ تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت مریم نے ان سے تعلق قائم کیا. انہوں نے بیبی اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ مریم چلتی آ رہی ہے. یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی خیانت ہے جو حضرت مریم کے نام پہ ہوتی ہے. پھر دوسری بات دیکھیں کہ ویسے تو ہر بچے کی پیدائش ایک معجزہ ہے, امپوسیبل چیز ہے جو ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہر وقت دیکھتے سنتے رہتے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں تو عجیب نہیں ہوتا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی انیوژل پیدائش یہ کیا سکھا رہی ہے؟ یہ سکھا رہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا کہ وہ اس لیے خدا کے بیٹے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو بھی آدم کو بھی مان لے, ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. پھر وہ حضرت یحییٰ کو بھی مانے کیونکہ وہ بڑھاپے کی اولاد ہے, پھر حضرت اسماعیل کو بھی خدا مانے. تو یاد رکھیے کہ کیسے لوگ بھٹک جاتے ہیں ایسی باتوں پہ, اور اللہ کا حوصلہ کتنا ہے. اور آپ یہاں مریم کو دیکھیے, کتنی پاک دامن, اتنی بڑی آزمائش, نہ شکوا, نہ ناراضگی, نہ غصہ, نہ ریزنمنٹ. ہم ہوتے کہتے کیا مصیبت ہے, کیا ملا پاک دامن رہ کر, اب خراب ہو جاؤ, کوئی فائدہ نہیں, آج کے دور میں کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ. آپ دیکھیے حضرت عائشہ کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے. سورت نور میں ہم پڑھیں گے. مریم کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے. حضرت یوسف کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے. بے گناہی ثابت کر دی. آپ کو مجھے بھی فکر نہیں ہونا چاہیے اس بات کی. کوئی جو بات کہتا ہے کہنے دیجئے, یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کچھ کیا تو نہیں, آپ غلط کام تو نہیں کر رہے. اور یہ چیز جب آتی ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج مریم علیہ السلام کی یہ بات کہ کھجوریں کھاؤ, یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے, کیونکہ کھجوریں گرمیوں میں اگتی ہیں. 300 سال تک شروع کا جو دور تھا, کسی نے کرسمس کو نہیں منایا 25 دسمبر کو. ये अब से पीछे चले, इवन कहते हैं इसका ओरिजिन भी नहीं पता किसी को, तो ये 25 दिसंबर जीसस की बर्थडे नहीं है, जैसे कई लोग आज अपने नबी के नाम के साथ भी करते हैं। फिर देखिए ईसा का पहला कलाम कैनी अब्दुल्ला, और आतानी अल किताब, और नमाज का जिक्र और जकात का, क्या जिस आयत में नमाज है जकात है, तो ये उनकी चेंजेस की दलील मिल गई आपको। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर भी आज भी किसी बच्चे को बुलाया जाए तो वो यही जुमले बोलेगा कि इन्नी अब्दुल्ला। हदीस में था हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है और हर बच्चा अपने माँ बाप की जुबान बाद में बोलने लग जाता है। इसलिए अब आगे मुझे आपको एक ऐसे दिन से डराया जा रहा है कि अगर आज दुनिया में कुछ ना किया तो क्यामत के दिन की हसरतों से मैं और आप नहीं बच सकेंगे। अल्लाह तआला फरमाते हैं मगर फिर बाद में मुख्तलिफ गिरोह इख्तलाफ करने लगे, यानी शुरू में सब जीसस को अल्लाह का बंदा समझते थे, बाद में इख्तलाफ शुरू हो गया, किसी ने जीसस गॉड का, किसी ने सन ऑफ गॉड का, कुछ और का, किसी ने ट्रिनिटी कह दिया। बस वो जिन लोगों ने कुफर किया इनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने खड़े होंगे। उस रोज इनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और इनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हालत में जबकि ये लोग काफिले और ईमान नहीं ला रहे, इन्हें इस दिन से डराओ जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारे कार न होगा। इसको हाईलाइट कीजिएगा, वंजिरहुम यौमल हसरा, क्यामत के नामों में से एक नाम यौमल हसरा। हर एक को उस दिन हसरत हो रही होगी, नेक को भी बद को भी। बद को किस बात की हसरत के बदी क्यों की, नेक को किस बात की हसरत कम क्यों की, रिग्रेट होगा अल्लाह के हक में कमी क्यों की, नमाजें मुख्तसर क्यों पढ़ी, नमाजें लेट क्यों पढ़ी, नमाजें क्यों छोड़ी, सारा वक्त क्यों ना अल्लाह को दे देते, कम क्यों दिया, जब अल्लाह अकबर कहते थे तो जिंदगी में क्यों नहीं अल्लाह को बड़ा किया। हसरत हसरत हसरत, परेशानी होगी, रोजा भी रखा तो नाफरमानियां भी कर ली, गीतें भी करते रहे, हज भी किए तो झगड़े भी कर लिए, सदका भी दिया जकात भी दी तो साथ ही रियाकारी और दिखावा भी कर दिया। कौन सी एक इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, प्योर अल्लाह के लिए, जिसमें किसी को शरीक नहीं किया। अल्लाह मुझे आपको उस दिन की हसरतों से बचाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोग किसी जगह पर बैठे और अल्लाह का जिक्र ना करें तो वो महफिल उनके लिए हसरत का बायस होगी। इस पे एक लेक्चर मैंने 2 से 3 दफा दिया वही नहीं आयतों पे, और उसमें 10-12 चीजें जमा की थी, क्या क्या चीजें हसरत का सबब होंगी, उसको अगर कहीं से मिले तो इन लोगों को सुनवाइए। वाकई उस दिन हसरत होगी, चल रहे हैं तो वॉक किए तो साथ जिक्र क्यों नहीं किया, हसरत, बिस्तर पे आए तो जिक्र नहीं किया, हसरत, शादी की तो अल्लाह की रजा की क्यों नहीं की, हसरत। सारे दिन के कामों को देख लीजिए, हम कहां कहां अल्लाह से गाफिल होते हैं, कहां कहां नाफरमानियां करते हैं। ये तो गफलत है, इससे आगे तो भी नाफरमानी है, अभी तो गफलत की बात है, नाफरमानियां तो इससे भी बढ़ के। किस वक्त बंदे का दिल जाएगा कि काश मैं दुनिया में कुछ कर जाता। आप देखिए किसी अच्छे कारोबारी को देखिए, अगर एक सौदा ना ले और बाद में उसका रेट चढ़ जाए तो अफसोस होता, चीज खरीदने के वक्त पे ना खरीदी तो महंगी हो गई तो अफसोस, बेचने के वक्त पे ना बेची तो बाद में सस्ती हो गई तो अफसोस। मैं और आप इन चंद दिन की जिंदगी से और क्या कर लेंगे, बताइए जरा मुझे आपको और क्या मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें आज ही फिक्र लगा दे कि हम उस आखिरत की फिक्र कर लें जो आपके मेरा रास्ता देख रही है। देखिए आज मर सकते हैं, खड़े खड़े जान जा सकती है, बैठे बैठे दिल धड़क सकता है, रोजे की नकाहत दिल को काम करने से रोक सकती है, तो कुछ होने से पहले कुछ कर लें। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक दे दे। हसरतों का दिन आने वाला है और पछतावों के सिवा कुछ नहीं होगा। आगे फिर क्यामत की बातें, इन्ना नहनु नारिसुल अर्द, और आखिरकार हम ही जमीन के और उसके ऊपर की सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। हाईलाइट करें इसको, कौन किसका वारिस है, किसको विरसे में क्या मिला, बाप पहले जाता है कि बेटा पहले जाता है, कौन किसका विरसा लेता है, لیکن آخر میں یہ سب پراپرٹی، ساری زمینیں، ساری گاڑیاں، سارے گھر، سارے سونے چاندی کس کو ملیں گے؟ کون ہے؟ اللہ وارث. کہتے ہیں نا بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ وارث. اللہ واقعی وارث، اللہ کا نام ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الوارث، اس کی تفسیر سنوائے ان کو، آپ بھی سنیے گا. سچی بات ہے، اس کے بعد کچھ جمع کر کے رکھنے کو تو نہیں دل کرتا. اللہ کو کل جو دینا ہے تو آج پکڑا دو، اپنے ہاتھ سے دوں گی تو صدقہ جاریہ، بعد میں ہوگا تو حساب. حضرت علی کا قول ہے، کہتے ہیں میں اس دنیا کی کیوں تڑپ رکھوں، حلال سے ملے تو حساب، حرام سے ملے تو عذاب. سیکیور وہی لوگ ہیں جو اپنی چیزیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کو کہتے ہیں، اللہ تو میری چیزوں کا وارث، مجھے ضرورت پڑ گئی میں بھی لے لوں گی تجھ سے واپس، کوئی بڑی بات نہیں. اللہ پہ اتنا ٹرسٹ تو کر کے دیکھے. اور سب کو پلٹنا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ سب مل کے بولے یہی جملہ ادھر، انا الیہ راجعون. ساری زندگی تیاری کرتے رہے اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا. اللہ میں آج اس کی فکر لگا دو. اب حضرت ابراہیم کی کہانی سے سبق، اصل میں سورت مریم ایک البم ہے، صفحے پلٹتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دکھاؤں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کون کیسے کیا ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ہمیں کیا سکھانا ہے، آئیے سنتے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو اس کتاب میں، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی بھی یاد دلا دو جب کس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ اپنے سے بڑوں کو تبلیغ کر دیا نہ تو ایسے کریں، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نہ کریں. امر کسی کے نہ بولے ابو یہ کریں، امی آپ یہ نہیں کریں. نہیں، ابا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اما اس سے کیا ہوتا ہے؟ اما یہ گونڈے کیا ہوتے ہیں؟ اما یہ 10 بیویاں کون تھی؟ اس طرح بات کریں تاکہ وہ بھی تو سوچیں. اور جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ، اس کو غلط بات کرتا دیکھ کر روکتا ضرور ہے، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انداز کیا ہے. یا اباتی، انداز کتنا پیارا، دیکھیے ابا جان میرے پاس آ گیا وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یہ کون سی اولاد کہے گی کہ امی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، ماما میں نے قرآن میں پڑھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے کانفیڈنس اولاد کا. تو اگر آپ میں سے بھی کوئی قرآن پڑھ لے اور کوئی ایسی بات دیکھے جو امی ابو کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے جو بھی، تو ایسے پیار سے کہے ماما میں نے قرآن میں پڑھا ہے، ابو یہ بات اللہ نے کہی ہے. پھر آپ دیکھیں گے ان کے بھی دل میں آئے گا شوق ہم قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لیں. اور اگر آپ اپنے اوپر بڑائی لیں گے تو ہو سکتا ان کو غصہ آ جائے. ابا جان اب شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گئے؟ اب دیکھیے باپ کو غصہ آئے گا، تو جن ماں باپ نے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا ان کو غصہ آ سکتا ہے، تو آپ برداشت کیجیے، کوئی بات نہیں. اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یہاں دیکھیے پڑھی لکھی اولادیں کتنی فرما بردار ہوتی ہیں اور دین سے دور ماں باپ کتنے سخت دل ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے شکل گم کرو، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو صبر کریں اولادیں، ان کو اجر ملے گا. اور کیا کہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کبھی آپ کو اپنے ماں باپ کے بھی اندر کوئی ایسی عادت دکھے نا جو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب آپ کی وہ سنتے نہیں کیونکہ تربیت نہیں کرنی ہم نے ان کی، تو پھر آپ دعا کریں اللہ جی آپ ان کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ میری ماں میں ایسی بات کیوں ہے؟ اللہ میرے ابو ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں ان کو بتا سکتی نا، آپ تو بتا سکتے ہیں. اسی طرح اپنے سے بڑوں کے لیے یہ باتیں کریں، کسی بھی بڑے کو جس کو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے لیے دعا کریں. اور واقعی اگر آپ کی بات سچی ہوگی تو اللہ آپ کی دعا قبول کر سکتے ہیں آپ کے حق میں. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو. باپ کیا کہہ رہے؟ دفاع ہو جاؤ، چلے جاؤ، یہ دفاع کو نکال دے. باپ کیا کہتے؟ چلے جاؤ، نظر سے گم ہو جاؤ. بیٹا کیا کہہ رہے؟ سلام ہے آپ کو. یہ ہمبل اولاد کب ہوتی ہے؟ جب قرآن سے جڑتی ہے. میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. انہ کا نبی حفیہ، وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. کون؟ ابراہیم کو اپنے تعلق باللہ پر کتنا مان ہے، کہتا ہے میرے اللہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا کر دوں گا. یہ تو ایک بات ہوئی نا. اور اگر آپ کے اچھا چونکہ ابراہیم کا باپ ہوں تو میں جو بھی کر لوں تو اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ نہیں ہوتا. ابراہیم اپنے تعلق کی بات کر رہے ہیں. کیا مجھے آپ کو بھی اللہ سے کوئی ایسا لاڈ کرنا آتا؟ کوئی ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ مان جائے نا میری بات, میں پھر کس کو کہوں گی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ میرا کون ہے جس سے میں کہوں؟ ایک باپ تھا نا, تو بچہ پیچھے پڑ گیا, ابو سائیکل لے دو, ابو سائیکل لے دو. باپ کو بڑا غصہ آیا, ڈانٹ دیا, چلو بھاگ جاؤ, میں اتنے نہیں کماتا پیسے کہ تمہیں کھلونے لے کے دوں. تو بچہ وہاں سے اٹھ کے دور جا کے رونے لگا, ہچکیاں لیتے ہوئے, آپ ہی تو میرے ابو ہیں, آپ کو نہیں کہوں گا تو کس کو کہوں گا. بس یہ جملہ باپ کا دل نرم کر گیا, کہنے کا واقعی یہ معصوم سا بچہ مجھے نہیں کہے گا تو کس کو کہے گا. چلا اس کو لے گیا اور جا کے سائیکل لے دی. یہ تو باپ بیٹا نا, اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ سے پیار کیا کرے, انہ کان نبی خفیا. آپ میں سے کتنے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ بڑا مہربان ہے؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ بڑا مہربان ہے, یہ اس کا رحم ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں اپنے گناہوں کے باوجود. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. اس کو نوٹ کریں, عاجزی اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, تڑپنا اپنی جگہ, باپ کے لیے دعا کرنا اپنی جگہ, لیکن ان کی خوشی کے لیے غلط کام نہیں کیا. ہم کہتے نہیں پھر ابو کو خوش کرنے کے لیے مجھے تو یہ کرنا ہی پڑے گا. اب امی کی یہ خواہش ہے تو اماں تو ناراض ہو جائیں گی. نہیں, اماں امی ناراض ہے, آپ کی غلط بات میں نہیں مانوں گا. یہ ہے اصل میں بیسٹ کمبینیشن, زبان سے نرم, بات میں فرم. بات اپنی سچ رکھیں, ماتنی اللہ کی ماننی ہے, لیکن ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ ہوں. پہلے کس نے کہا تھا ایسی بات؟ حضرت زکریہ نے. تو لگتا نا کہ سب نبی ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے, ان کے عقائد دیکھتے. آپ بھی کہیے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئی. بس جب وہ ان لوگوں سے, ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا, تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی, اور ہر ایک کو نبی بنایا, اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا, اور ان کو سچی ناموری عطا کی. ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا, جب انہوں نے اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کو چھوڑا تو اچھی اولاد مل گئی. سمجھ آئیے آپ کو؟ کچھ چھوڑے تو بدلے میں ملتا ضرور ہے, یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. جب کچھ چھوڑا آپ نے اللہ کے لیے, کسی جگہ چوٹ پڑی آپ کے شوق پہ, آپ کی کسی چیز کی قربانی مانگی, کو ہجرت مانگی, اس کے بعد اللہ آپ کو دے گا بہت. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات قربانیوں کی زمین پر ہوتے ہیں. جب آپ میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں تو پھر اللہ ہمیں کیوں دے؟ تو اپنے لیے یہ نیت کیجئے کہ ہر غلط چیز, عادت اور ماحول اور ایسی خرابیاں میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دی ہیں, اور اس کے بدلے میں کیا مانگے؟ اللہ سے قرآن ہی مانگ لیں, اللہ سے ہدایت مانگ لیں, اللہ سے سچی ناموری مانگ لیں, اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا, وہ ایک چنا ہوا شخص تھا, رسول اور نبی تھا. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ. کیا کبھی کبھی حضرت موسیٰ سے جیلس نہیں فیل ہوتا؟ ہر صورت میں آ جاتے ہیں, ہر پارے میں جو موسیٰ جی ہیں, اور آپ کہتے تیسرے پارے میں بھی ہیں, سورت عباسا میں بھی ہیں. تو کس کا نام بڑا مانگ کی زبان پہ رہتا ہے جی؟ کس بچے کا نام بڑا لیتے ہیں؟ جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کو تو نام کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو موسیٰ سے پیار بڑا ہے. واقعی کلیم اللہ کے کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کبھی اللہ ہمارا بھی ذکر کرتا ہوگا آسمانوں پہ؟ کبھی سوچو تو ہاں کرے اللہ, کوئی کام لے لے, کوئی چھپا ہوا کام, کوئی ایسا کام جو دوسرے نہ کرے اور تو ہم سے لے لے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ. اور ہم نے اس کو طور کے دائیں جانب سے پکارا, اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. اللہ ہمیں بھی اپنا قرب دے دے. اور اپنی مہربانی سے ہم نے اس کو, اس کے بھائی ہارون کو, اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے ساتھ مددگار کے طور پر دیا. آپ بھی دعا کریں اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بھی دین میں ہمارے مددگار بنا دے. آگے بھی دعا آئے گی, یہاں بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو بھی دین میں ہمارے ساتھ لگا دے. سچی بات ہے, جب آپ کے اپنے ساتھ لگ جاتے ہیں نا تو سونے پہ سہاگا. اگر آپ نے گھنٹوں میں سفر طے کرنا تھا تو آپ منٹوں میں طے کرنے لگتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو, وہ وعدے کا سچا تھا, رسول اور نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتا تھا, اور اپنے رب کے نزدیک وہ پسندیدہ شخص تھا. دیکھیں حضرت اسماعیل کا ذکر, تو تین باتیں بڑی اہم ہیں ان کی شخصیت کی. وعدوں کے سچے, کہیے اللہ ہمیں بھی بنا دے, کمٹمنٹ کر کے نبھا لیں, یہی وعدے کی سچائی ہے. پھر نماز کا حکم اور زکات کا حکم. یہ کیوں نہیں کہتے خود ہی پڑھ لیں گے دیکھ کر؟ ان کو نہیں پتا और अगर आप थोड़ी सी ग्रामर जानते हैं ना, तो काना काना वही है जिसको उर्दू में आप कहते हैं माजी इस्तमरारी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास कंटिन्यूस टेंस। कर रहे थे, करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। क्या पता चला कि बच्चों को कोई काम एक दफा नहीं कहना पड़ता, बार बार कहना पड़ता। बात सब हम नेकी की बात, हम कहते हैं हम इनको बार बार कहेंगे ना, फिर ये चिढ़ जाते हैं, फिर ये माइंड करते हैं, फिर ये डिस्टर्ब होते हैं। आप सच बताएं कि कोई भी काम हो, आप जो बच्चों को कहें, क्या एक दफा कहने पे कर देते हैं, बेटा आ जाओ सैरी खा लो, और 2 महीने में देखा वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठे, आप तो बेहोशी हो जाएंगे, इसको क्या हुआ आज, पहली बार भी उठ के आ गए। आपको तो उनके हाथ खींच के बिस्तरों से उतार के टेबल तक लाना पड़ता है, हर काम कहना ही पड़ता है, नहा लो नहा लो। बचपन में बच्चों को नहाना मुश्किल लगता है, नहाते नहीं, कपड़े बदलो कपड़े बदलो, यूनिफॉर्म बदलो, अपनी जूतियां सीख रखो। जब हर बात के लिए बार बार कहना है, तो फिर नमाज के लिए भी क्या कहना, पर कैसे कहना है। आप देखिए कि आप आज एक्टिविटी कीजिएगा, आजकल फोन में सबके पास रिकॉर्डर मौजूद है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, ठीक है। अब आपने कह दिया, अच्छा अब आप रिकॉर्डर्स में ऐसी भी चीजें होती है कि आप उसको दोहरा लें, उसको 10 दफा दोहराएं, आप अपने को रिवाइंड सुने करके पीछे सुने, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, बेटा उठिए नमाज पढ़िए। एक रिकॉर्डिंग जब बार बार सुनी जाए, तो वो सेम टोन में बोलती है या पहली दफा ऐसे बोलती है, दूसरे उठो नमाज पढ़ो, उठते नहीं हो ये, अब इससे ऊपर मैं बोली तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, ये अच्छा तरीका नहीं होता। फिर सलवाते समाएं खुद उठा नहीं जाता, घुटनों की दर्द है, यहाँ बैठ के वहां वालों को ऊपर वालों को उठ पड़ो मुनाफको फलानो टमका नहीं करें। एक जैसे एक टोन में बेटा उठिए ना, बेटा उठिए ना, बेटा उठिए ना। और एक बड़ी अच्छी टिप दूं आपको, या तो उल्टी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी, बच्चों के पाँव दबाने शुरू कर दो, सोते से उठाना ना, उठो बेटा नमाज पढ़ो, पाँव दबाए बुदबुदी करें है? वो कह रही और सो जाएंगे, नहीं वो इंसान के बच्चे हैं, उनको पता है अम्मा पाँव दबाने लग गई है। फिर देखिए उनको बताएं, बेटा आप नहीं उठेंगे ना, मैं आपके पाँव दबाती रहूंगी, बालों में उंगलियां फेरे, और ना उठे तो मोर जोर से मुंह पे पानी का छट्टा मारे। इतने लाड देखने के बाद तो फिर सख्ती कर सकते हैं ना, लेकिन कहें आपको क्या है, आपके माँ बाप नहीं पढ़ते ना, आप उनको कहें, और अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते तो आप उनको कहें। आप देखिएगा ये कहने से होता है, बीवी नहीं पढ़ती शौहर के, शौहर नहीं कहता बीवी के, अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती शौहर कहते मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, और अगर बीवी शौहर नमाज नहीं पढ़ता बीवी कहते मैं आपकी कमाई नहीं खाऊंगी, ये छोटी बात तो नहीं है, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी बात है। अगर शौहर नमाज नहीं पढ़ते मत खाएं आप उनकी कमाई से, बहुत भी अगर जरूरत है ना तो 2 लुकमे की रोटी ले लें और उनके उनको बताएं कि मैं नहीं लूंगी आपके हाथ का। ये जज्बात की मार, ये जज्बात इतनी बड़ी ताकत है, आपको आप देखिए जज्बात से तो जिंदगी शुरू होती है, ये इमोशंस ही हैं तो जो इंसान का वजूद बनता है। ये जज्बात नहीं होते ना तो हम कुछ नहीं होते, ये जज्बाती मार दें अपनों को, ये हम ठंडे ठंडे बैठे हैं, नहीं कोई बात नहीं, वैसे नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हैं बड़े अच्छे, वेरी नाइस हैं, बड़े नेक, बस रोजा नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे अखलाक के, बस बेटी को अच्छे बुरे कपड़े गंदे कपड़ों में देखें इनको गुस्सा नहीं आता, ये कोई मियार नहीं है। इट्स अ बिटर ट्रूथ रियली, मानिए ना मानिए, ये जो मैं और आप पालते रहते हैं ना 10 साल तक बेनमाजी, और उसके बाद 15 साल तक फिर बेनमाजी, फिर गलत आते हैं, ये फिर बाद में हमारे आपस के ताल्लुकात बिगाड़ती हैं। बेस्ट कपल वो है जो हर मामले में अल्लाह के हुक्मों पे चलेगा, ना एक दूसरे को भूल दें, ना वैलेंटाइन पे एक दूसरे को आई लव यू कहें, अच्छी निभेगी। अगर नमाज के वक्त में दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे के वक्त पे रोजा रख रहे हैं, ये है असल में मेंटल हार्मनी, इसके साथ जोड़ें। ये जो डिसऑर्डर के साथ सिस्टर्स जीती हैं या जो ब्रदर्स हैं, मुझे समझ नहीं आता ब्रदर्स की क्या मुश्किल है, वो बीवी को नमाज पे क्यों नहीं लगा सकते, वो तो जबरदस्ती कर सकते हैं, तो अपनी बीवियों और अपने शौहरों के पीछे लग जाए, लेकिन खुदा के लिए अच्छे तरीके से वो टेप वाली मिसाल याद रखिएगा, आप मियां के पांव दबाने शुरू कर दो, कहना ठीक है, है पहले सारे दिन काम कर करके थका हूं, है उठेंगे नहीं, फिर आखिर में पानी का छीटा भी तो फेंकना है ना। हदीस में आता है कि वो जोड़ा कितना प्यारा है कि एक अगर सो जाए तो दूसरा उसके आंखों पे पानी डालता है, दूसरा उठता है तो वो नहीं उठता, उठो नमाज पढ़ो, पता चले दिन में लड़ाई हुई थी, रात को चीटा मारा, पुलिस को बुला लिया। इसके लिए अच्छे ताल्लुकात चाहिए। देखिए दीन का काम करना है तो घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात। मैं आपको ये धीमी आवाज से भी कह दूं, मैं चीख के भी कहूं, लेकिन मैं आप सबको जहां तक मेरी आवाज जा रही है ग्लोब में, आप सबको नसीहत करूंगी, घर वालों से अच्छे ताल्लुकात रखें, अपोजिट एज पे कभी ना लाए, چڑ نہ چڑھائیں. اگر آپ نے چڑ چڑھا دی نا اور بعد میں آپ کو بھی برا کہیں گے, آپ کے اسکول کے نام کو بھی بدنام کریں گے, آپ کے ٹیچروں کو تو پتا نہیں وہ کیا کچھ سناتے ہوں گے. آپ اپنا معاملہ ان سے اچھا رکھیں اور اللہ کے دین کے لیے رکھیں کہ اللہ کا کام کرنا نا تو میں نے خدمت کرنی ہے, اس لیے آج میں نے یہ جوتے پالش کرنے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے دین کے لیے نکلنا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی انسان ہے, کوئی پتھر دلوں سے نہیں ہماری شادیاں ہوئی ہوئی, کوئی خراب لوگوں سے نہیں ہوئی, سب اچھے ہیں ماشاء اللہ. ماں باپ نے کوئی ایسے نہیں پلے ڈال دیا ہمیں کسی کے, اچھے شریف لوگوں سے ڈالا ہے, لیکن حالات اور وقت حالات کو خراب کرتے ہیں. اپنے اندر نرمی لائیں آج سے ساتھ کی, لیکن ساتھ اپنے دین پہ جمے رہیں. میں نہیں مانوں گی, آپ مان جائیں تو ٹھیک ہے, یہ انداز رکھیں گے. اور ساتھ ان کی پسند کے کھانے بنائیں, ان کی پسند کے کپڑے پہنیں, آپ ان کو خوش رکھیں. جہاں کر سکتے ہیں وہاں کریں. ہمارا مسئلہ یہ کہ جب چڑ چڑھتی ہے نا پھر ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو اوپر تھوڑی سی راکھ ڈال کے کرتے ہیں, سلواتے سناتے رہتے ہیں, تعلق خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک نبی کا نام لے کر اللہ نے گھر والوں کی بات کی ہے, بیوی بھی آتی ہے اس میں, بچے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل والا بنا دے. اب اس کے بعد حضرت ادریس, جن کا ذکر بہت کم ہے قرآن میں, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا, اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. یہ سارے لوگ, اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے, اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. کیا خوبیاں تھیں ان کی, سچ بتائیں کہ ہمیں بھی رونا آتا قرآن پڑھ کے. کب رو رہے, پھوٹ پھوٹ کر روئے اور سجدوں میں چلے گئے. خوبیاں دیکھیے, صدیقیت بھی ہے, گھر والوں کی فکر بھی ہے, اللہ کے دین کے لیے تڑپنا بھی ہے. اللہ کیوں نہ ایسے لوگوں سے پیار کرے. دیکھیے سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں, لیکن اللہ ان نبیوں کی تعریف کرتا ہے, یہ اچھے کام کرتے تھے, یہ خوبصورت درجے کے لوگ تھے, تو اس لیے ایسے لوگوں سے پیار کرنا ہے, ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنانا ہے. اگر ہم اپنی یہ سٹوریز اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو ان کے بھی تو یہی رول ماڈلز بنیں گے. وہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں پھر وہی چیزیں وہ اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ گھروں کا ماحول خوبصورت ہو, باہر کا ماحول اچھا ہو. چار دن کی زندگی ہے, اس کے بعد کیا رہ جائے گا. بہت دن آرام کرنے کے, بہت کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کے ہم اچھی طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلیں. نبیوں کا سلسلہ پورا ہوا تو بعد میں کیا ہوا, فخلف من بعدهم خلف نداء الصلاح, پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ترک کیا. جیسے روشنی جتنی بھی ہو نا اس کے بعد رات آئی جاتی ہے. نبیوں کا دور گیا, ان کی نسلوں میں برے لوگ آ گئے, اور نمازیں کیوں ضائع ہوئیں؟ اگلا ہی لفظ پڑھ لیجئے, واتبعوا الشہوات, خواہشوں کی, نفس کی, نفس خواہشات نفس کی پیروی کی. آپ لکھیے ایک جملہ, میری نماز کیوں چھٹتی ہے, یا نماز لیٹ ہوتی ہے, قضا ہوتی ہے یا نہیں پڑتی. آپ نوٹ کریے گا, کوئی نہ کوئی نفس کی خواہش ہوتی پیچھے. یا سو رہے تھے, نفس کی خواہش ہو, کما رہے تھے, مان چاہیے, جاب پہ تھے, دوستوں میں بیٹھے, باتوں میں لگ گئے, کچن میں ذرا ذرا ہی کھانا زیادہ ہی بننے لگ گیا. ہماری نمازیں خواہشات کی وجہ سے کم ہوتی, ہماری نمازیں خواہشات کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں. تو نیت کریں, چولہا بند, بستر ریپ اپ جب نماز کا وقت آ گیا. حی علی السلار, حی علی الفلاح کا مطلب ہی ہے کم. آپ کی امی آپ کو بلائیں تو آپ کب جائیں گی؟ جب آپ فارغ ہوں گی. ساس بلاتی ہیں پانی دو, کب جائیں گی؟ سنتے ہی جانا ہوتا ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کی بات سنتے ہی آ جاتے ہیں. اللہ پکارتا ہے, آ جاؤ, نہیں اللہ کام کر رہی ہوں, آ جاؤ سو رہی ہوں, آ جاؤ, نہیں میں تو اسکول میں ہوں, آ جاؤ میں تو جاب پہ ہوں. اور رات کو اکٹھی پانچ نمازیں پڑھیں گے جا کے. تو وہ جیسے کوئی پانی مانگے نا, سارا دن مانگتا رہے, تو رات کو آپ ایک ٹرے میں, ایک گلاس میں پانی, ایک میں شربت, ایک میں جوس, ایک میں دودھ ڈال کے لے جائیں. یہ صبح پہ مانگا تھا, یہ دوپہر والا, یہ شام والا. وہ کہیں گے سب واپس لے جاؤ, مجھے پیاس ہی نہیں ہے. نماز کی روح یہ ہے, رائٹ اوے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ جو قضا ہے یا یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ڈیوریشن دے دی کہ چلو فجر میں آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے, ظہر میں 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں, عصر میں 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں, مغرب میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے, عشاء میں پھر گھنٹہ. یہ رحمت ہے. بینگ اے مسلم اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بینگ اے مسلم فورن رائٹ اوے. اور اذان کا فلسفہ یہ ہے, کال آ گئی آئی ایم گوئنگ. یہ تو بس آپ دیکھتے ہیں نا سعودی عرب میں فوراً شٹر گرنے لگتے ہیں, نمازیں پڑھنے کے لیے لوگ دکانیں چھوڑتے. یہ ہے تین, نکلو اٹھو. آج سے یہ سوچے جب اذان ہو گئی اللہ نے آپ کو پکارا, بیٹھے رہیں گے ڈیلی ڈالی کرتے رہیں گے کیا ہوگا, پھر ڈیلی ڈالی نمازیں. تو یہ بعض لوگ اس پلی کو کہتے پڑھ لیتی ہوں نا, اور میں نے بعض لوگوں کو نیکیوں کے کام میں نمازیں ڈیلے کرتے دیکھا, میرا بڑا دل ڈرتا ہے اس سے. گھر جا کے پڑھیں گے, اللہ نہ کرے گھر نہ پہنچے تو کیا ہوگا, اللہ کو غصہ آ گیا راستے میں گاڑی کو کچھ ہو گیا پھر کیا کریں گے آپ. تو نیت کریں میں بھی آپ بھی جب جہاں جس کام میں وہیں بند کریں, آدھے چاول ابلے ہیں آدھے نہیں ابلے بند کریں. یہ کوئی پہلی دفعہ مغرب کی اذان نہیں ہوئی, آپ کو پتا تو ہونے والی, آپ چاول ڈالے ہی نا, روٹی کیوں ڈالی توے پہ آپ نے اگر آپ کی نماز کا وقت ہو گیا. تو ایک مومن کی گھڑی جو ہے نا وہ نمازوں سے چلتی ہے. 5 نمازیں آپ کے میرے وقت کو مینج کرنے آتی ہیں, پھر مرضی سے اپنے ہی پڑھنی ہے, وہ اگلے ادھر کے جھونکے ادھر کے دھکے, تو وہ دھکے ہی ہوتے ہیں. وقت کی نماز اور بے وقت کی ٹکریں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی نمازوں کو بہتر کر دے. اور جب لبیک اللہم لبیک کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر بات بنتی ہے. تو کرو کیا, اللہ منتا ببا منا میلا سالحن, بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے. البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لیں اور نیک عملی کی روش کو اختیار کریں وہ جنت میں جائیں گے, اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے. اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی, ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پر وعدہ کر رکھا ہے. دیکھیے اللہ آپ سے وعدے کرتا, پھر کیا میں اور آپ اس کے وعدوں پہ یقین نہیں کریں گے. اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے, وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے, جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. اور ان کا رزق انہیں پہ ہم صبح و شام ملتا رہے گا, گروسری ختم نہیں ہوگی جنت میں. اور صبح کو بھی کھائیں گے اور شام کو, تو یہ لنچ کدھر گیا؟ اچھے لوگ 2 وقت ہی کھاتے ہیں صرف رمضان میں. آپ کہیں گے ہم تو 1 وقت کھا رہے ہیں آج کل, 2 وقت ہر وقت نہ کھائیں, مناسب کھائیں, اچھا کھائیں, صاف ستھرا کھائیں. لیکن اس رمضان سے یہ نیت کرتے ہیں صبح شام کی عادت ڈالیں. یہ جو ہر 3 وقت کا کھانا ہے نا, یہ عورتوں کو بزی رکھتا ہے. صبح کا ناشتہ ٹھیک کر لیں, اچھا کھا لیں, انرجیٹک کھائیں, فریش کھائیں, ہیلدی کھائیں. روٹی سالن سے اچھا کیا ہوگا, جس سے آپ کی انرجی بھی پوری ہوگی. اب آپ ایک پران ڈھیلا سا ٹوسٹ پکڑ پہ اس میں وہ پلاسٹک نما بٹر لگا کے کھا رہے ہیں, تو آپ نے تو ادھر سے ادھر جا کے تھک ہی جانا ہے نا. پھر 10 گھنٹے بعد زیادہ نہ ہائی بھوک لگ گئی ہے. اتنا وقت تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ ہر وقت اپنے لاڈ کرتا رہے. جو کھانا ہے ابھی رکھو, ادھر یہ بھی کھا لو, مناسب کھا لیا چائے کا گھونٹ, اب 7-8-9 گھنٹے تک کچن بند, تالا لگا دو, اب نہیں کھلے گا, کلوز ڈاؤن. جن کے گھر ایسے ہیں نا وہ دین کے لیے بہت وقت پاتے ہیں. آج کل رمضان میں کیوں آنا آسان ہے, کیونکہ دوپہر کا کھانا نہیں ہے. ہوتا لنچ تو 3 بجے آپ کو بلاتے, ہاں تو پھر دیکھیے کیا آپ کا حال ہوتا. تو مینج کیجئے. اگر رمضان کے بعد بھی آپ نے کچھ کرنا ہے نا دین کا کام, تو اس کے لیے ابھی سے نیت کرے کہ میں نے اپنے کھانے پینے کو کیسے مینج کرنا. اور کچھ لوگوں کے گھر میں سارا دن کچن بند نہیں ہوتا, ان کے کچن اور ہوٹل کے کچن میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب کوئی آیا آرڈر, امی روٹی پکاؤ, چلو توا رکھتی ہوں, چلو اب گرم, ایک ہی روٹی, ایک کا سالن, ایک کو فلاں, ایک کو فلاں, ایک کا بھی ختم نہیں ہو پہلے کو پھر بھوک لگ چکی ہوتی ہے. اور اماں جی سارا دن کچن میں بیٹھی خدمت خل کرتی رہتی ہیں. تب بھی تو پھر بچوں کو لگتا ہے زندگی کا مقصد کھانا پینا. ہماری امی ہم سے اتنا پیار کرتی ہیں, جو کہتے ہیں وہ بنا کے دیتی ہیں. نہیں بیٹا, امی جی کو بھی کچھ کرنا ہے اپنے لیے. یہ کھانا پلانا ہر وقت نہیں, اتنا نہ پانی دیں پودوں کو کہ وہ گلی جائیں. یہ ہر وقت کے لاڈ اور کھانے, روز پیزے, روز نہیں, ایک دن ہفتے میں ان کی پسند کا کھانا بنائیں, دیٹس اٹ. 6 دن وہ آپ کی پسند کا کھائیں. جو آپ کھاتے ہیں آپ کے میاں کھاتے ہیں, وہی وہ کھائیں گے. کئی گھروں کا تو حال جا کے جو کھانا پکتا ہے وہ میاں بیوی بےچارے کھاتے ہیں اور بچوں نے تو باہر سے کھانا. تو یہ اچھے طریقے نہیں ہیں, یہ چیزیں پھر مقصد سے ہٹاتی ہیں. یہی دیکھیں بنی اسرائیل کی میں کچھ تھی کہ انہوں نے ذائقوں میں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی نعمت کو چھٹلا دیا. جنت میں جائیں گے کھائیں گے. اب آپ کو غم تو نہیں لگ گیا کہ جنت میں بھی جا کے 2 ہی وقت کھانا ہے؟ لیکن ماں یہ بھی تو کہنا, اللہ فی ہم آجتا ہوں ماں یاد نہ ہوں, جو چاہو جا, 2 وقت اللہ کھلائے گا, باقی وقت آپ خود آرڈر کرتے رہیے گا. ہاں یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہیں. تھوڑے دن کی دیر ہے, تھوڑا سا بچوں انتظار کرو. اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا تھوڑا سا انتظار کرو. دیکھیے آج کل رمضان ہے نا تو لوگ کیا سوچتے ہیں, تھوڑے دن کی بات ہے چلو برداشت کر لیتے ہیں, چلو بھوک ہی ہے نا چلو تھوڑے دن تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے ہیں نا. آپ یہ سوچا کریں کہ جنت بالکل قریب ہے اور ہر وقت یہ سوچا کریں میری موت بڑی قریب ہے. چل نا تھوڑے دن کی تو بات ہے. آپ کو کوئی کہنا کہ مثال ہے کہ دیکھیے آج 15 تاریخ ہے, کوئی کہتا ہے کہ کل آپ کو موت آ جانی ہے تو آج آپ اپنے اوپر اسلام کے کون کون سے حکم کو لاگو کریں گی؟ تو میرا حال آپ ساری کر لیں گی, پردہ کرے گا کوئی؟ ٹھیک ہے کل تک گھر سے ہی نہیں نکلوں گی, پردہ کر لیا میں نے, سب چھوڑ دیتے ہیں خراب چیزیں کیونکہ کل تو چھٹ جانا. تو جب میں اور آپ جنت کو اور موت کو قریب سمجھیں گے نا تو بہت آسان ہوگا عمل کرنا. 4 دن کی بات ہے کہنے لوگوں نے جو کہنا کر لیا, 4 دن کی بات ہے چھوڑ دو چھوڑ دیا, 4 دن کی مشکل ہے کر لو. لیکن جب ہم یہ دنیا کو لمبا دیکھتے ہیں نا, کوئی لا تمدن نائی نہیں کہ لا مظاہرا, یعنی جو پیچھے پڑ چکے ہیں کہ لمبی نظریں دنیا پہ لگتی ہیں نا, لمبی نظریں. کسی نے کوئی چیز لینی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آرڈر کر دیتے ہیں, تو میں نے کہا کیا مطلب, کہتی یہ 2 مہینے میں آئے گی. میں نے کہا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی, 2 ماہ پتا نہیں جینا بھی ہے کہ نہیں. واللہ یہ میں اپنی سچی بات بتا رہی, 2 مہینے کے آرڈر پہ کوئی چیز مجھے کوئی آرڈر کر دو میں دینے کو تیار نہیں, کہ میں نے محروم ہی نہ مر جاؤں. ابھی ہے تو لے لو, میں 4 دن فائدہ تو اٹھا لوں. 2 ماہ از بگ لانگ لانگ ٹائم, میں نہیں برداشت کر سکتی اتنا لمبا آرڈر, کیونکہ پتا نہیں میں رہوں گی کہ نہیں رہوں گی. جب آپ چھوٹا وقت سوچتے ہیں نا دنیا کا تو آسانی, اللہ کی بات چل اللہ 4 دن کی بات ہے, ماں نہیں لیتی ہوں تیری, کل تو مرنا ہی ہے. لیکن جب ہم لمبی زندگی لمبی سمان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, تو ہم کہتے ہیں ڈیوریبل پائیدار, 10 سال کی گارنٹی. بھائی اس کی تو 10 سال کی گارنٹی ہے, آپ کی کتنی گارنٹی ہے؟ پھر انشورنس, اتنی انشورنس, ٹوٹ گیا تو یہ گر گیا, یہ ٹوٹ گیا تو اس کی تو کمپنی دے دے گی آئی فون کمپنی. آپ کی انگلی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا, آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا, ڈاکٹر پیسے تو دے دیں گے علاج تو کر دیں گے اگر انشورنس لیے, آپ کی ہڈی کا درد کون سہے گا؟ آپ اللہ سے جوڑیں اپنے آپ کو. جب اس درجے پہ انسان سچا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ مشکلوں میں ڈالتے بھی کوئی نہیں. کوئی نہیں آپ نے اتنے خراب حالت میں لوگ دیکھے دنیا میں, کوئی نہیں دم گھٹے ہوئے لوگوں کے, کوئی نہیں مرے ہوئے, کوئی رسک کے بغیر نہیں جیتا, سب کو اللہ نے دیا ہوا, اس کا وعدہ ہے, وہ رزاق بھی ہے. اصل بات یہ کہ شیطان ہمیں ڈرا دیتا ہے, کہتا ہے بس تم کچھ نہیں کرنا, خبردار زندگی خراب. آج سے اپنے لیے سبق لکھے, آج کے پورے پارے میں مجھے بار بار یہ میسج مل رہا ہے کہ موت کو اور جنت کو قریب کرو. اطاعت آسان ہو جائے گی, فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے. کسی کے بچے کا سنو, میں کہتی ہائے ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے, کتنے مرحلے اس کے 15-20 سال کا ہوگا جا کے پھر کسی کام پہ لگے گا. لیکن دیکھیے وقت گزر ہی جاتا ہے, تو کم از کم ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے جیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب اس کے بعد سورت کا تتمہ شروع ہو رہا ہے, کہانیاں انبیاء کی سنا دی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدین وما خلفنا وما بین ذلک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے, جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے, بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پہ ثابت قدم رہو. دعا کریں ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کہ انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گٹ لا کر ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. استغفر اللہ, چھانٹی ہو رہی ہے, کس کو کس ٹیمپریچر پہ ڈالنا ہے فرشتوں سارٹ آؤٹ کرو. اوون میں چیز رکھتے ہیں نا تو آپ بھی سوچتے ہیں چکن کب ڈالنا ہے, چپس کب رکھنے ہیں, بریڈ کب رکھنی ہے. اللہ کے پاس ہر ایک کا ٹیمپریچر کنٹرول ہے, جو جتنا گناہگار اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ, اس کا ٹائمر اتنا لمبا لگے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو, ہر ایک کو گزرنا. یہ ہے زبردست آیت سورت مریم کی, صحابہ کانپ جاتے تھے اس کو پڑھ کے. کل سراب جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سب کو گزرنا. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے, اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. جہنم کے اوپر پل سرات ڈائسیکشن روم ہے, جو بچی کھچی کھوٹ کھپٹ حرام کا گوشت نافرمانی کی چیزیں رہ چکی ہوں گی نا قبر کے عذاب سے بھی, اور میدان حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بھی جو نہ بچی, ان کو پل سرات سے گزار کر پھر سینکا جائے گا, پھر نچوڑا جائے گا وہاں سے. کلوب ہے, حدیث میں تھے انکڑے ایسے کانٹے نہیں تھے ہکس, اور اس ہکس کے بعد ان عورتوں کو لٹکایا جائے گا جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی, جو حرام کے بچے اپنے خاندان میں لے آتی تھی, ان کو پل سرات پہ لٹکایا جائے گا آنکڑوں کے سب ساتھ. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اس پہ آپ سنیے قیامت کا بیان, اس بک میں ایک پورا ٹاپک ہے, خود ہی پڑھ لیں کتاب میں سے اگر سننا نہ چاہیں, کہ کس طرح سے پل سرات پہ حالات ہوں گے. ہر بندہ اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا, آگے بھی پڑھیں گے سورۃ تحریم سورۃ حدید میں, اندھیروں میں سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے, اور ایمان والوں کو کہیں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو. اور یہ وہ جگہ جہاں منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا. آج تو ہم بڑی بات کہتے ہیں نا, دیکھنا کچھ بھی ہوگا, تھوڑی سی آگ ہے نا سینک لیں گے, ٹھنڈ بھی تو بڑی لگتی ہے ہمیں. وہاں جا کے سب باتیں کھل جائیں گی. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں, بتاؤ ان دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے. اب یہ جو لوگ شو مارتے ہیں نا, ڈسپلے کلچر, اس کی بات ہے, کس کا گھر بڑا, کس کی بیٹھک بڑی, کس کا ڈرائنگ روم اچھا, کس کا فرنیچر قیمتی, یہ اب باتیں ہیں. کہ جب دنیا میں اور کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا تو لوگ انہیں بے جان چیزوں میں پڑتے ہیں, اور حقیقت یہ کہ بے جان چیزوں کی محبت دل کو بے جان کر دیتی ہے. یہ گھر بت بن جاتے ہیں, کسی کے سفید کشن پہ کوئی پاؤں رکھ دے جان نکل جاتی ہے, کسی کا بچہ آ جائے کرسٹل کا بول پکڑ لے جان نکل جاتی ہے. ہمارے گھر بے روح ہیں اگر سامان سے ڈٹے اٹے پڑے ہیں, لیکن وہ اللہ کی یاد نہیں, اللہ کا ذکر نہیں, اور لوگ آتے ہیں ہماری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہنستے بھرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اگر کسی کو ہمارے اچھے کھانے بلاتے ہیں, ہمارے اچھے گھر بلاتے ہیں, تو ان سے ملنے آئے, کسی شو روم کا ان کو ایڈریس دے دیجیے کہ ہمارے گھر سے بھی اچھے ڈیکوریشن پیس ادھر ہیں. ہم سے تو وہی ملے گا جن کو ہم سے سادگی کے ساتھ ملنا ہے. اب یہ ساری باتوں کی روشنی میں آیتوں کو سنیے گا. فرمایا, کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے, اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. حالانکہ انصاف سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی, اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھری ہوئی ہوتی تھی. ایک شادی کی ڈیکوریشن پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, یہ مجھے پتا ہے, کسی قریب کے ذریعے کے تحت. اور ہم نے ایک ایسا بھی وقت گزارا کہ ہماری کلاس ایک ہوٹل میں ہوتی تھی, تو جب ہم اگلے دن کلاس میں جاتے تھے, اسپیشلی منڈے کی کلاس میں, تو سیٹ اپ بدلا ہوتا تھا. کیا کل شادی تھی, وہ جتنے پھول ڈیکوریشن تھی وہ بےچارا لڑکا لا کے اس ہال میں رکھ دیتا تھا. ہم ان پھولوں میں مفت میں گزارا کرتے تھے, ہماری کلاس میں پھولوں کی خوشبو تھی. اور مطلب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ ہزاروں ڈالرز اور پاؤنڈز صرف ہال کی ڈیکوریشن پہ دیتے ہیں. ایک کسی کی شادی ہوئی تھی تو فریش روزز, یعنی ایک ایک روز ہوتا ہے نا, وہ اتنے تو بنتے, میں سمجھی کہ یہ آرٹیفیشل ہیں, لگ دیکھنے میں آرٹیفیشل رہتے. تو جب کسی نے غور کروایا, کہتے ادھر آئیے دیکھیے, ایک ایک پھول ہے, اور شاید اگر مجھے بھول نہیں رہی تو 7-8 ہزار ڈالر کا سیٹ اپ تھا. گن کے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو پتا کہ آج ہمارے اس پھولوں کے سیٹ اپ میں کتنے پھول جڑے ہیں, اور ہر پھول کو اگر $1 کا بھی لگائیں تو کتنے ڈالر بنتے ہیں. اور شادی شاید اتنے دن بھی نہیں چلی. یہ رونے کی بات ہے, یہ ہے بڑی ہوئی, حد سے بڑی ہوئی ڈیکوریشن. اللہ یہ نہیں کہتا گندی چادریں بچھاؤ, ٹیڑھا بچھاؤ, پلاسٹک بچھاؤ بھی تو ٹیڑھا, پھول بھی رکھ لو, لیکن حد میں رہو. جب ہر غم میں, یہ لوگ 4-4 گھنٹے پہلے جا کے شادیوں کی تیاریاں کرتے تھے, کئی دفعہ میں کلاس جلدی اٹینڈ کر ختم کرنی پڑتی تھی, کیونکہ جن کی رات کو شادی ہے انہوں نے اب آگے 2 بجے سیٹ کرنا. 4-4 5-5 گھنٹے صرف ہال ڈیکوریٹ ہوتا تھا, اور جو ہم ان کی بکھلاہٹیں دیکھتے تھے, ایسے لگتا تھا جنت چلی جائے گی اگر یہ کوئی چیز مس ہو گئی. تو ایسے کریونگ ہوتی ہے لوگوں کو کہ بس آج جو شادی ہے, یہ تو کہیں کہ ہے نہیں. وہی بات دیکھ لیجئے جو قرآن کہہ رہے ہیں, آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کس کی محفل اچھی ہے. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. تو مسلمان کو تو یہ نہیں سچتا, سچی جو بات ہے, اس کی تو نظر آخرت پہ, اور وہ امپریس بھی کوئی نہیں ہوتا. ہم اکثر سوچتے تھے ان چیزوں پہ لوگ پیسے لگاتے ہیں, اتنی بیکار چیزوں پہ. اس کی جگہ تو سونے کی 4 سیٹ اور لے دیتے دلہن کو, تو چلو کچھ پہنتی تو ये तो घर भी नहीं लेके जाएंगे लोग बाद में, एक जगह हम शादी में थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि आप जो इधर डिस्प्ले एंड पे जिसका जो दिल करता ले जाए, लोगों ने इतने बड़े बड़े वॉज उठाए, कहते इट्स ऑलरेडी पेड, टेक एवरीथिंग। और यकीन करें यानी मैं कह सकती हूँ कि 50-50 pounds और डॉलर का भी एक एक उसमें वॉज और डिस्प्ले था, तो उन्होंने माइक पे अनाउंस किया था जिसको जो डेकोरेशन लेनी है ले जाओ। और मैंने लोगों को सरों पे रखे हुए इतने तो बड़े बक्के और देखे कि उठा नहीं पा रहे गाड़ियों ने, लेकिन ललचा रहे थे। 200-200 pounds की एक एक डेकोरेशन पीस था, कहा ले दो सब चला जाएगा। तो गुजरते हुए उतर आए वापिस आए तो पीछे ना स्वीट डिशेस के ऐसे काउंटर लगे हुए थे। पहले ही खबर फैल चुकी थी हॉल में कि आज आपको पता है 60 या 70 स्वीट डिशेज सर्व हो रही है। तो जब वहां आए ना तो देखा तो मेरे किसी ने ला के अंदर कुछ दे दिया था कि आप भी ले, तो मैंने वो नहीं खाना था, जो मैंने खाना वो प्लेट ले ली, जो नहीं तो मैंने सोचा इधर पड़ी थी तो बैरों ने फेंक देनी है, तो मैं ये सोच के साथ उस प्लेट को अनटच थी लेके इधर आई थी, उधर रख दूं जहां ये सर्व कर रहे हैं। तो उसी तरह आई तो वहां गोरी औरतें भी खड़ी थी, तो हेलो, तो मैंने कहा कहने की दिस इज क्लीन एंड दिस, कहती डोंट वरी इट ऑल विल गॉन, सब कहती अभी क्या होगा कि हम सारा रोल कर, इतने बिलीव मी केक्स और स्वीट्स और बिलीव मी अनइमेजिनेबल थिंग्स, और लोगों ने चखा चखी किया। और आप सब जानते हैं कितना कोई खाता है, कुछ का टेबलों पे बचा हुआ है और इधर रसगुल्ले, और आप सोचते ना कितनी डिशेज होंगी, कहती ये सब गिर जाएगा। मेरे तो दिल पे चोट पड़ी, 1 किलो मिठाई कितने की और वो शायद 20 किलो के हिसाब से थी, कहती ये रूल नहीं है हम रख नहीं सकते। मैंने कहा आप ले जाए, फिर उस उधर हमने खड़े होकर बात की, उसके मैनेजर को बुलाया क्या कर रहे, कहते ये सॉल इज ड्रो बट हमें लीगली भी इजाजत नहीं अगले दिन बेचने की, और हम आप लोग ले जाए, कहते आप जो मर्जी ले जाए लेकिन ये सब फिक जाएगा। अभी हमने खुद अपने राउंड टेबल सेटअप के ऊपर से डोंगे जो लोगों के आगे खाने के, क्योंकि एपेटाइजर से पेट भर चुका होता है पहले ही जो खिला देते हैं, तो उन्होंने एज इट इज वो डोंगे देखने में रियल लग रहे थे लेकिन बाद में समझ आई कि ये डिस्पोजेबल होंगे, बहुत ही खूबसूरत से। तो वो ट्रैश बैग लेके आई और जो भी दो चीज थे डिशेज भी फेंक रहे और जो पूरा रोल खाने का था वो सब उसके अंदर डाल डाल के ट्रैश करके फेंक रहे थे। ये इंसानों को तो सूट नहीं करता, और खासतौर पर अगर मुसलमानों की गैदरिंग में ऐसे हो तो फिर यही तो वजह है कि दीन गरीब है। आज दीन पे 4 पैसे लग जाए लोग 4 सवाल करते हैं क्या जरूरत थी इसकी, देना पड़े 10 दफा सोचने, कहते हैं चलो अब दे ही दिया होगा किसी ने हम क्यों दें। हमारा ये हाल है, दीन के नाम पे हमारा इतना दिल घुटता है, मैं कहती हूँ अल्लाह क्या सोचता क्या होगा हमारे बारे में, हमारे दिलों की घुटन दे के अल्लाह कहता होगा फरिश्तों देखो ये है जिनके बारे में तुमने हदशे किए थे, और अपनी जात पे कहते कमाते किस लिए है भी नहीं तो कर्ज भी ले लेंगे, 4 लोग मिलकर शादी कर लेंगे, कोई मामू ने दिया कोई पप्पो ने कोई चाचा ने, शादी शान से करेंगे, क्या होगा उस शादी के बाद। अल्लाह हमें हिदायत, हमारी आंखें खोल दे। ये आर्टिफिशियल सोच है जिसने आज कुरान से रोका हुआ लोगों को, लोग चाहते ही ऐसा दीन है जिसमें इन चीजों को ना टच करें, हमारी खुशियां गम हम अपनी मर्जी के करें, बस रमजान के रमजान एक दफा के सिपारा पूरा कर दें। सारे तो पढ़ा रहे हैं, कोई ये को नया पढ़ा रहे हैं, हम कहीं से भी सुन लें जहां से मर्जी सुने, लेकिन तब्दीली चेंज दिल बदले, कुरान वही कुरान है जो मेरा आपका दिल बदले और अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है इसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब वो ऐसी चीज जब वो ऐसे लोग यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका इनसे वादा किया गया, हाँ वो अजाबे इलाही हो या क्यामत की घड़ी, तब इनको मालूम हो जाता है किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर। मौत के वक्त तो फरिश्ते को डेकोरेशन नहीं मांग रहे होते ना, फिर पता चलता है किस कौन अल्लाह की नजरों में बड़ा था या छोटा था। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं अल्लाह इनको राजी में तरक्की अता फरमाता है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक जजा और इंजाम के एतबार से बेहतर है। $1 1 crore भी बेकार ना लगाए, उसको सदका जारिया बनाए। अल्लाह क्या कह रहा है, ये बाकी बचेंगी कल जो तुमने इस डिब्बे में डाल दी, ट्रैश में भी जाता है वो भी डिब्बा है और सदका बॉक्स भी डिब्बा है। अल्लाह कहते हैं तुम्हें कल चाहिए तो इसमें डाल दो और आज चाहिए तो ट्रैश में डाल दो। और आखिरी आयतें आप देखिएगा कि किस तरह से तन्हाई का एहसास दिलाया जा रहा है। असल में सूरत मरियम जो है ना मुझे हमेशा बहुत उदास करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये आखिरी आयतें इसकी बहुत दिल को उदास करती है। वाकई ऐसे लगता है कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं जिसकी रौनकों में खोए। कभी बच्चों की खुशियों का नाम लेते हैं, कभी बेटे नहीं मान रहे, कभी बेटियों के बड़े शौक हैं। कोई कहता है मेरी जिंदगी का ड्रीम यह है कि मैं अपनी शादी धूमधाम से करूं। पहले लोग कहते थे माँ बाप करें हमारी शादी धूमधाम से, मैंने आज ये जुमले सुनने शुरू कर दिए, बच्चे खुद कहते हैं हम कमा इसलिए रहे कि हमने शादी धूमधाम से करनी है। अल्लाह कहते देखो अल्लाह के पास क्या है, फिर तूने देखा इस शख्स को जो हमारी आयतों को मानने से इनकार करता है, اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ بولتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور بھی اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے، یعنی جس پہ یہ مان کر رہا ہے، ریت رہا ہے، یہ وہ سب کچھ تو ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ 3 سیکنڈ تک سوچتے ہیں، میری کون کون سی چیز میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ کوئی میرے پسند کے جوڑے میں تو مجھے نہیں کفنائے گا، کفن میں دفن دیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کو جھوٹا خدا بناتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہمارا مستقبل سیکیور ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسارے؟ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا صرف دینداروں سے لوگوں کو اتنے شکوے کیوں ہوتے ہیں یا سیاستدانوں سے؟ یہ شیاطین ہے۔ جب کبھی کسی کے دین پر تنقید کرنے کو دل چاہے، کوئی گلے، کوئی شکوے، دین والوں سے یہ قدر نہیں کرتے، یہ ویسے ویسے، کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، مسجدوں والوں سے گلے، اسکولوں والوں سے گلے، آرگنائزیشن سے گلے، تو اس آیت کو یاد کیجئے گا کہ شیطان نیکی کے کام والوں کے لیے آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ پرسوں کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا صرف بنی اسرائیل میں، کل کا تھا، کہ شیطان کے ہتھکنڈوں میں ایک ہتھکنڈا کیا ہے کہ نیکی کے کام کرنے والوں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ یہی بات یہاں آ رہی ہے کہ یہ حق کی مخالفت پر اکساتے ہیں۔ اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ امیجن کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہوسٹ کریں گے۔ کبھی سوچیں آپ کو کوئی انویٹیشن آئے، سرپرائز، ہوسٹ کا نام نہیں پتا، شہر کی سب سے پوش بلڈنگ میں، بیسٹ ماحول، بس وہاں پہنچ جائیے، پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کے ہوسٹ کون ہے۔ آپ تجسس اور سسپنس کے مارے کہ مجھے کس نے اتنی بڑی جگہ پہ بلا لیا، ڈرتے کانپتے پہنچتے ہیں اور وہاں آپ کا رب کھڑا اور وہ آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور وفد بنا کے، اکیلے بھی نہیں بلائے گا، پورے گروپ کو بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بلا لے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت بھی، جو سن رہے ہیں وہ بھی، جو سننے میں مددگار ہیں وہ بھی، سب کو اللہ اپنے پاس بلائے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں تمہاری مہمانی کروں۔ اور آپ پتہ، جنت میں جا کر پہلا کھانا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کھلائیں گے آپ کو، یہ نہیں بتاؤں گی کیا، بس سوچیں کیا ہوگا، اور جو وہ کھلائے گا وہ کیا ہوگا، جو زندگی بھر ہمیں اتنا پیارا کھلاتا رہا، ہر مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانگ کر لے جائیں گے۔ تصویر کا یہ بھی ایک رخ ہے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں اٹس اوکے، پرسنل از دیئر ریلیجن از دیئر پرسنل میٹر۔ دیکھیے، جب لوگ خدا بنا اللہ کے بیٹے بیٹیاں گھڑتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ لفظ فردن فردن کو نوٹ کریں، ون بائے ون، انڈیویجولی، دو کے ساتھ جائے نا تو ذرا ڈر کم لگتا ہے، کہتے تم بھی ذرا میری مدد کرنا، میں تمہارے ساتھ فکر نہ کروں، آپ کو اکیلے کو بلایا جائے گا، اندر ادھر آؤ، حساب دو، کیا کیا نعمتوں کے ساتھ، وقت کدھر لگا، اولاد کدھر گئی، سکلز کا کیا بنا، اللہ کا دین اس طرح بیجار و مددگار پڑا تھا، تم نے کیا کیا، اپنے بچوں کو تو تم کبھی تنہا نہ چھوڑو، اللہ کے دین کو کیسے چھوڑ دیا آج کے مسلمانوں نے، صرف افطاری کروا کے نیکی مل گئی؟ نہیں، بڑی سخت آزمائش ہے مسلمانوں کی۔ ہم سوچتے ہیں وہاں ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، سب کو اکٹھے ایوارڈ مل جائیں گے اور سب کو اکٹھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ نہیں، فردن فردن اونلی اکیلے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. دعا کریں اللہ ہم سب ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھر دے، ایمان کی بنیاد پہ، کسی نام کی بنیاد پہ نہیں. اللہ مجھے سب دین والوں سے پیار کر محبت دے دے، سب مسلمانوں سے پیار دے دے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، آج پھر کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی کوئی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کبھی قوم عاد کا کوئی شخص، حضرت صالح کی قوم کا کوئی شخص؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. تو اسی طرح ایک دن تم لوگ بھی نہیں ہوگے. تو بہت خوبصورت صورت تھی، تلاوت سنتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں. کون سی تلاوت چلا رہے ہیں؟ آیتیں بتائیے. اوکے، حضرت ابراہیم کا قصہ کھول لیجیے آپ. اللہ اکبر. اونچی کرے، آواز نہیں آ رہی. بات نہیں، سمے بیک سے چلتی ہے نا، تو آن لائن پہ صحیح آواز نہیں آتی، بعد میں ہم خود سن لیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں اگلی سورت پہ. میں نے ایک غلطی کیا، اس کو بدل دیں. سورت مریم کے شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے اوپر ایمان لائے تھے، تو ان جملوں کو نکال دیں. سورت مریم کی آیتیں بیسیکلی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دل میں ایمان کا بیج ڈالتی ہیں. اب ہم پڑھیں گے سورت طہٰ. سورت طہٰ کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. مکی صورت ہے، 135 آیتیں ہیں، 7 ڈفرنٹ اس کے ٹاپک ہیں. آیت نمبر 1 سے 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. آیت نمبر 9 to 47 حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو اور ہدایات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت مریم میں حضرت عیسیٰ کے پہلے کلام کا ذکر تھا نا، تو سورت طہٰ میں حضرت موسیٰ کا پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اس کی ڈیٹیلز ہیں. پھر آیت نمبر 48 سے 79 میں فرعون کے دربار میں دعوت اور اس کا انجام. آیت 80 سے 98 بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا اور اس کے بعد کے حالات. آیت نمبر 99 سے 114 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور قیامت کے کچھ حال احوال ہیں. آیت 115 سے 129 قصہ آدم اور ابلیس اور قانون جزا اور سزا, اور آیت 130 سے 135 صبر کی تلقین اور تسلی کی ہدایت. مرکزی مضمون کیا ہے کہ مسلمانوں, حضرت موسیٰ کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لو, قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر اور استقامت سے مقابلہ کرو. سورہ طٰہٰ میں خوف کا بہت ذکر آئے گا, خشیت اور خوف ہوگا, اور بہت سافٹ صورت ہے لیکن سنتے وقت واقعی انسان اپنا محاسبہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور اس میں بھی چونکہ واقعات ہیں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ جب ہم اس کے ترجمے پہ فوکس کریں اور سننے والا خود اپنے سوچ سے سنیں کہ اس میں میرے کرنے کی کیا بات ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. تو کبھی مت کہیں کہ اس قرآن کے ساتھ لگ کے زندگی ازیرن ہو گئی. دعائیاں مت دو. یہ قرآن کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا. یہ تو اللہ کی ایک رحمت ہے جس کو ایک انسان اپنے اوپر محسوس کر لے. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. آپ ایک کام کیجئے, سورت کو پڑھتے ہوئے ڈرنے کے لفظوں کو ہائی لائٹ کریں تو آپ کو ڈر کی مختلف قسمیں ملیں گی, جس میں انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کی مدد کروں گی. نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے. وہ رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے, مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات بھی جانتا ہے. یاد کریں کوئی وقت آپ نے کسی سے چھپا کر کسی کو کوئی بات کہی اور وہ بات بھی کھل گئی, ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. قیامت کے دن ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو سب پتہ ہے. اب دیکھیں تحت سرا کی بات ہے نا, مٹی کی تہوں میں جو گیلی مٹی میں اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے. آج اب دیکھیے کہ ہبل کے ذریعے بہت کچھ آسمانوں کی تصویریں کھینچ لی گئیں, لیکن اتنی خوبصورت چیزیں صدیوں سے ایسی پڑی نہیں تھی, کسی نے نہیں دیکھی. اتنی خوبصورت مچھلیاں پانی میں تھی آج تک کسی نے نہ دیکھی. اللہ بے نیاز ہے میری آپ کی تعریفوں سے, اس کو بالکل پرواہ نہیں. ہم تو تھوڑی سی چیز بنا لے ہم دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں, اس لیے دلوں کو صاف رکھو. وہ اللہ ہے, اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں, اسی کے لیے بہترین نام ہے. اور تمہیں موسیٰ کی بھی کچھ خبر پہنچی؟ جب کس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید تمہارے لیے کات انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے ہسبینڈ کے طور پر ٹیک کیئرر دکھ رہے ہیں, قوام ہیں, اپنی بیوی کا انتظام کر رہے ہیں چیزوں کا. تو مردوں کو انتظامات کرنے چاہیے. وہاں پہنچا تو پکارا گیا, موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں, جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طوبا میں ہے. وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى, اور میں نے تجھ کو چن لیا, سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. کیا لینے گئے تھے؟ آگ. کیا مل رہا ہے؟ پیغمبری. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم بہت چھوٹی سی نیکی سوچ کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نیکیوں کی ایک مشین بنا دیتا ہے. ہم دورہ قرآن کے لیے آئے, آپ میں سے کچھ کو تو نہیں اللہ نے واپس جانے دینا, یہ تو میں آپ کو ابھی لکھ کے بتا دوں. آپ میں سے کچھ کے لیے اللہ نے فیصلے کر لیے اور میں دعا کروں گی سب کے لیے کر لے. کبھی کبھی انسان چھوٹی سی نیکی وقتی نیکی کے لیے آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے راستے آگے کھولتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں نے اس وقت لبیک کہہ دیا تھا. تو اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تو ہمارا ہمیں بھی چن لے. ہاں, چنے جانے والوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ فس تمیلی مایوہا. یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کے مطابق کے متعلق نقطہ کہ پھر سنیے, جو چنے جاتے ہیں نا پھر ان کو وہی سننی پڑتی ہے, یا وہی کو جو غور سے سنے گا نا اس کو پھر چنا جائے گا. بالآخر اپنے اندر بہتری پیدا کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی ایسے اعلیٰ مقام پہ لے آئے گا جس کا آج سے دو چار سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا ہوا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انا. کیا موسیٰ کے دل کی کیفیت ہوگی جب اللہ نے یہ کہا ہوگا، کرو کیا فاعبدنی، بس میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز کے لیے یاد، یاد آتی ہے تو پھر نماز ہوتی ہے، اور نماز میں اللہ کی یاد ہے تو کہہ لیجئے کہ یاد کے بغیر کام نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس بات کا حکم دے دیا کہ یہ جو دن میں 5 بار کی نماز ہے نا، اس پہ غصہ نہ کیا کرو. غصہ اس کو آتا ہے نماز پہ جس کو اللہ کو یاد نہیں کرنا ہوتا. جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کے گھر تو 4 دفعہ بھی جانا پڑے تو جانے کو تیار ہوتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے تیار کر رہے تھے. بہت ساروں کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ ان کو کیا بنا دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چنا ہے، لیکن اب اس چناؤ کے بعد آپ کی ٹریننگ بھی تو ہونی ہے نا، تو اس ٹریننگ کا حصہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، یاد کرو، میری یاد کے لیے اوپر چلو. آپ دیکھیے وہ نماز بے روح ہے جس میں دل اللہ سے نہ جڑا ہو. دل کا پیر اللہ سے نہیں جڑا ہوتا نا تو نماز بے نور ہے. محبت کی وجہ سے نمازوں میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، شوق پیدا کر دے. اس بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ نماز کا ذکر 2-3 بار آیا ہے، اگلے باروں میں بھی اب کثرت سے آئے گا. تو اب اللہ تعالیٰ میری آپ کی نمازوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے چاہ رہے ہیں کہ ہم واقعی اس کے ساتھ رہے. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے موٹر کے ذریعے پانی اوپر چڑھاتے دیکھا ہوگا نا، آپ موٹر چلائیں پھر بھی پانی نہ آئے، پھر کیا ہوا؟ پانی کیسے جائے؟ اوپر وال تو بند تھا. اسی طرح میں آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے پیار نہیں بڑھ رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا وہ تعلق جو جڑنا تھا نا وہ نہیں ہوتا. مین کنیکشن کھلا ہوگا نا تو سارے گھر میں بجلی آئے گی، مین کنیکشن بند ہوگا سارے بٹن بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح آج ہماری نمازیں بے روح ہو گئیں. سب یاد آتے ہیں نماز میں، اللہ نہیں یاد آتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. ان نسات آتیت، پھر اور چیز جو نمازوں میں خوبصورتی لاتی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت ابھی مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس اپنی کوششوں کے مطابق بدلہ پا لے. کیا پتا چلا؟ ساری زندگی اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہے اور آج ملاقات کا دن آ گیا. کیا بنے گا اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کو ملیں گے؟ بس کوئی ایسا شخص جس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے غافل نہ کر دے. ہائی لائٹ کریں گے کبھی ایسی محفلوں اور ایسی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو نہ جانے دیں کہ جو آپ کو مجھے آخرت سے غافل کر دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے بات سے بات نکل رہی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ بندہ بات اور کرنا چاہتا ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں لڑی چھڑی تھی، چھوٹی سی لکڑی تھی، اسی کو کام کا بنا لیا. کیا کہا؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے تو اس سے لیتا ہوں. کیا پتا چلا بے جان لکڑی موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اتنی کارآمد بن گئی. آپ اور میں بھی دوسروں کے نفے کے بن جائیں تو ہماری کتنی شان ہوگی. فرمایا پھینک دو اس کو. موسیٰ تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اللہ کہتا پھینکو اس کو. اس نے پھینک دیا. یہ ہے اصل عبادت، ہائی لائٹ کریے گا. پیچھے بات ہی نا فاعبدنی، نماز کی جو اصل روح ہے نا وہ عبادت ہے. کہا میرے فائدے کی چیز ہے، اللہ کہتا پھینک دو. یہ نہیں کہا کیوں، پھینکنا فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے، نہ پھینکوں گا تو حرام ہے کہ مکروہ ہے، سنت تحریمی ہے کہ مکروہی ہے، کون سی ہے؟ پھینک دیا. یہ ہے اسلم تو کر دیا. لبیک اللہم لبیک. اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، یعنی موسیٰ کو وہ چھڑی لگ رہی تھی پر اصل میں سانپ بن گئی. فرمایا پکڑ لے اس کو. اوف مائی گڈنس، امیجن کرے صحرا، رات کا وقت، تنہائی، کوئی بھی پاس نہیں اور سانپ دوڑ رہا ہے، پہلے ہی جان نکل جائے. اور کہا کہ دارا پکڑو اس کو، اور اس کو پکڑو، ڈرو نہیں، ہم اس کو ویسے ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. سچ بتائیں ہم میں سے کتنے ہوتے جو اس وقت سانپ کو پکڑتے. یہ ہے سماوتات، یہ چاہیے آج کے مسلمانوں سے. عبادت ڈھلتی ہی اطاعت میں ہے، عبادت کھوکھلی اگر اس کے بعد اطاعت نہیں کرنی. واقعی اگر موسیٰ سانپ کو نہ پکڑتے نا وہ سانپ ڈس جاتا، لیکن پکڑ لیا تو سہارا بن گیا. آج بھی یہی ہے, اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے حرام چیزوں کو پھینکیں گے نا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے سہارا بن جائیں گے. اور اگر ناراضگی کے ساتھ لاٹھیاں سمجھ کے پکڑتے رہیں, اصل میں وہ سانپ ہے جو ہمیں کھا جائیں گے اور ہماری زندگی کی سچی خوشیوں کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اچھا, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, یہ دوسری نشانی ہے. اس لیے ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا. یہ پریپریشنز ہیں. موسیٰ نے اتنے بڑے دربار میں جا کے کھڑا ہونا تھا تو پہلے سے خوف کا ٹیسٹ لے لیا کہ یہ گھبرا تو نہیں جائیں گے, مائک ہاتھ میں پکڑایا تو بے ہوش تو نہیں ہو جائیں گے. کئی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے, ذرا سی بات پہ ڈر جاتے ہیں. اب اللہ سے دعا مانگتے ہیں, کمزوریاں تو بڑی ہیں تو مالک کیا کر دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ نے اس کے پروردگار میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گتھی کو کھلا دے, میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یہ ہے ضروری دعا جو مانگی جائے. دیکھیے بولنے والے کہ اپنی زبان لڑکھڑا رہی ہو, بات میں یقین نہیں, کانپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوسرے کیسے مانیں گے. تو مسلمانوں کو بھی آج اپنی زبانوں کو کھلوانے کی ضرورت ہے. کس کے لیے؟ حق کے لیے. ہم خاموش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کون بولے, اب کیوں بات کریں, ایسے ہی برا لگتا ہے, پھر ہم اپنے آپ کو کیوں دوسروں کی نظروں سے گرائیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے چھڑی اتروا کر اپنی وحی دے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اپنی من پسند چیزیں چھوڑ کر پھر اللہ کے راستوں میں اسی طرح بھاگنا پڑتا ہے. اسی کا تذکرہ کر دیا. آپ پر میں اپنے آپ سے پوچھیں, کیا واقعی ہم بھی اس کام کے لیے تیار ہیں؟ کیا دعا کر رہے ہیں موسیٰ کہ لوگ میری بات سمجھیں؟ اللہ میں لوگوں کو تیری بات سمجھا سکوں, اکیلا نہیں کر سکتا, اس لیے جلی وزیر میں نہ لی, اور میرے لیے کنبے میں سے ایک فرد کو مقرر کر دے, ہارون اخی, جو میرا بھائی ہارون ہے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں اور تیرا خوب چرچا کریں. ہائی لائٹ کریے گا, کس کا چرچا؟ اپنے ادارے کا, نام کا, جماعت کا, فرقے کا, اللہ کا چرچا. ایک سچا مومن اللہ کا نام بلند کرتا رہتا ہے, پھر اللہ اس کا بھی کر دیتا ہے, اس کو اس کی بھی کوئی نہیں پرواہ ہوتی. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں اللہ کے نام کو بلند کرنے والا بنا لے. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا. فرمایا دیا کیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. کتنے خوش نصیب ہے ہارون کہ بھائی کے کہنے پہ نبوت مل گئی, اس سے اچھا بھی کوئی بھائی ہوگا. ہم نے پھر تجھ پر ایک مرتبہ احسان کیا, یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن لے لے گا. کون؟ فرعون. والقیت علیک محبتا منی, اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. کچھ بچوں سے واقعی پیار آتا ہے, موسیٰ انہی میں سے تھے, حالانکہ آپ کہتے ہیں حبشی تھے, سیاہ تھے, لیکن موسیٰ کے چہرے پہ جو حسن اور جو خوبصورتی اور جو اٹریکشن تھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور ایسے انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے, یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی ہے. یہاں نوٹ کیجئے, پہلے ماں کی قربانی اور بہن کا ذکر. پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتا بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر اپنی تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر, یہاں دیکھیے بہن کی بات ہے, بھائی اور بہن کی محبت کا ذکر ہے. سب سے اچھا تحفہ کوئی اگر اپنے بچے کو دے سکتا ہے نا تو وہ بھائی یا بہن ہے. آج کم بچوں کے شوق میں ہم نے اپنے بچوں کو ان رشتوں سے محروم کر دیا, اور کہتے سبلنگ جیلسی. حالانکہ یہ بھائی بہنوں کے رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں. کئی بہنیں اپنے بھائیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی, جیسے یہی سورت سنائی تھی حضرت عمر کی بہن نے. آپ اور میں بھی اپنے بھائیوں کو یہ سورت سنائے, کیا سوچ کر, شاید اللہ ان کے دلوں کو بھی کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی باقی باتیں ہم سورہ قصص میں کریں گے انشاءاللہ, وہاں سارے پارے میں زیادہ بات ہی چلے گی. خیر, بہن نے کیا کہا, میں تمہیں اس کا پتا بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے. اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اللہ نہیں رکھتا. موسیٰ آگے واپس اپنی ماں کے پاس. اور یہ بھی یاد کر کے تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, ہم نے تجھے اس فندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا. ٹیسٹ لینے پڑتے ہیں, تبھی تو بندے کا کہلے پر پتا چلتا ہے. اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا, اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ. اللہ کہاں کہاں بندے کو لے کے جاتا ہے, موسیٰ کو کہاں سے. آپ دیکھیں موسیٰ پہلے جشن میں پیدا ہوئے, پھر مصر میں گئے, پھر مصر سے مدین گئے, 10 سال رہے مصر سے مدین سے واپس مصر آئے, اتنے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تب کہیں جا کر لوگوں کو سرو کرنے کے قابل ہوئے. آپ بھی ایسے ہی ہیں, پتہ نہیں آپ کہاں پیدا ہوئیں. آپ جتنے لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں ماشاء اللہ آن لائن یا آن سائٹ, سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہاں سے کہاں تھے, لیکن اس قرآن کی محبت نے ہم سب کو اس وقت ایک جگہ کر دیا نا. پتہ نہیں کل آپ سے اللہ نے کہاں کیا کام لینا ہے, آپ میں سے یہاں سن کے کوئی کس ملک میں چلا جائے گا. یہ دعا کریں اللہ مجھے بھی چن لے جیسے تو نے موسیٰ کو چنا. میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا, اللہ میں بھی اپنے کام کا بنا لوں. اللہ کام کرا کے اپنے کام کا بناتا. دنیا والے پہلے آپ کی ریزلٹ دیکھتے ہیں پھر جاب دیتے ہیں. اللہ کو آپ کی ریزلٹ نہیں چاہیے, شوق چاہیے, تڑپ چاہیے. کچھ بھی نہیں آتا اللہ کا تو میں سکھا لوں گا, سکھا لیتا اللہ. اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے, تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ. اور دیکھو تو میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا, اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. فرعون سے بات کرنی ہے تو نرمی سے, تو اپنے مسلمانوں سے کیسے کرنی چاہیے, ڈنڈا مار کے. نرمی, تبلیغ میں نرمی کام آتی ہے. ڈاکٹر کون سا اچھا ہوتا ہے جو انجیکشن لگائے تو پتا بھی نہ چلے. کہتے نا فلاں کا ہاتھ ہلکا ہے, تو جیسے ڈاکٹر کا ہاتھ ہلکا ہونا چاہیے نا, دائی کی جو دعوت دینے لگی زبان ہلکی ہونی چاہیے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا بل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. سیدھی سیدھی دعوت, اسٹریٹ فارورڈ بات. خالف امر رب کما یا موسا. اب یہاں سے بہت ساری تبلیغ کی حکمتیں دکھیں گی آپ کو. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسا؟ موسا نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی, پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اچھا جو پہلے نسلیں گزر چکی ان کی کیا حالت تھی؟ فرعون ان کو الجھا رہے الٹے سیدھے سوالوں میں, لیکن موسا بالکل نہیں آ رہے. جیسے اچھا کھلاڑی کون ہوتا ہے, کون سی بال کو کھیلنا کون سی کو نہیں کھیلنا. اچھے دائی دین کو بھی ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے, وہ سمجھے کہ یہ سوال پوچھا کیوں جا رہا ہے. جواب سنیے گا, موسا نے جواب دیا اسکائل میرے رب کے پاس ہے, ایک نوشتے میں لکھا ہوا ہے, اور میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اللہ ہمیں بھی عقل دے دے اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. بڑی مشکل ایکٹیویٹی دو, باہر جاتے ہوئے نا تھوڑی دیر ذرا گھاس کے پاس بیٹھیں اور مٹی کریت کے نا تھوڑی سی ہاتھ میں لے کے اس آیت کو یاد کریں. اے مٹی میں نے تیرے اندر آنا. جب اس مٹی کے وجود کو اس کا یقین ہوگا نا میں نے مٹی میں جانا ہے, تو کافی زیادہ اصلاح تو ادھر ہی ہو جائے گی, سب اکڑ نکل جاتی ہے انسان کی. ہم نے فرعون کو اپنی ہی نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلائے ہی چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا موسیٰ کیا تمہارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں, طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا, کھلے میدان میں سامنے آ جا. قال موعدکم یوم الزینہ, موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو, جھوٹی تہمتیں نہ بگڑو, جھوٹی تہمتیں مت باندھو اللہ پر, ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دے گا. جھوٹے جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا, یعنی پھوٹ پڑ گئی فرعون کی جماعت میں. وہ چپکے چپکے آپس میں مشورہ کرنے لگے. آخر کر کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. یہ نوٹ کرنے کے قابل بات ہے، چاہے وقت ہو کہ نہ ہو. دیکھیے، دو طرح کی نیکیاں ہیں مسلمان جو کرتے ہیں. ایک ہے وہ نیکی جو نماز، روزہ، حج، زکات تک رہتی ہے. اس پہ وقت کا فرعون کبھی نہیں بولے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کسی صدر، وزیر، پرائم منسٹر کا کوئی بیان نماز، روزے، حج کے خلاف نہیں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ وہ اچھے اچھے میسیجز ہی بھیجتے ہیں آپ کو رمضان میں بھی. دوسرا دین کا حصہ ہے جس کا تعلق پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے، طریقت المسلم. آج دو ایشو ایسے ہیں جس پہ پوری دنیا کے میڈیا سمیت سیاست دانوں کو مشکل ہے، عورت کا حجاب اور مرد کا جہاد. فرق وجہ کیا ہے؟ ان کو کیا لگے؟ ایک عورت سر پہ منہ پہ نکاب ڈالتی ہے، کسی کا تو کچھ نہیں کرتی، کبھی قانون بھی نہیں توڑتے دیکھا ہوگا، لیکن ان کو چوٹ لگتی ہے اپنے طریقے پہ. تو آج بھی ہم مسلمانوں کو جرت کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین پر شرمسار نہیں ہیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے، موسیٰ آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، نہیں تم پھینکو. یا کہا، یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں. ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے کہا، مت ڈریے، آپ ہی غالب اور اعلیٰ رہیں گے. پھینک جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے. جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، خواہ کسی شان سے آئیں. جادو کے زور سے کبھی کچھ اچھے کام نہ ہوں گے دنیا میں. آخر کو یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا، تم ایمان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اس کی اجازت دیتا؟ دیکھیے، فرعون نے بھی تو دیکھا تھا سب کچھ، اس کو کیوں ہدایت نہ ملی؟ تعصب. اور کہتا تھا مجھ سے پوچھ کر ایمان لاؤ، اور اب بدگمانی دیکھیے. اور بدگمان ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دوں گا. پھر پتہ چل جائے گا تم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. جادوگروں نے جواب دیا، قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ نیا ایمان، ریوارڈز کا ایمان اتنے سٹرونگ ہوتا ہے. اللہ آج ہمارا بھی ایسا کر دے کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھ کو ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے جس کو آخرت سامنے. جب وقت کے دشمنوں سے ڈرتا اس لیے کیا کہا، حقیقت یہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور آئے گا اس کے لیے جہنم ہے. دیکھیے، دو راستے ہیں اللہ کے پاس جانے کے، یا تو مجرم بنیے، اینڈ کیا ہے، جہنم، جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا. اور دوسرا راستہ، اور جس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، مان جائے گا. اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. کس چیز کی؟ ہر غلط چیز سے پاکیزگی. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑے اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے. معجزہ. تجھے کسی کی تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور کوئی صحیح رہنمائی نہ کی. ہر لیڈر صحیح راستے پہ نہیں لے کے جاتا. دعا کیجئے صحیح لوگوں کو راہبر بنائیں، صحیح لوگوں کو سمجھیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک اور دور ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل یہاں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب نے جو کچھ پڑھا سنا اس کے اندر سے خیر کے ساتھ ان چیزوں کو لینے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو لوگ یہاں سننے آتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کل انشاءاللہ ہمارا لندے وقت میں ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسا لگا آج کا پارا؟ ماشاء اللہ بہت زیادہ چیزیں سیکھی آج کی. اور فیلنگس کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ لازمن جو استاذہ جی جب ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے ہیں نا, ابھی جیسے سورۃ کاف اتنے احکامات اور اتنے پوائنٹس ہمارے عمل کے لیے, سبق کے لیے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں, وہ لازمن نوٹ ڈاؤن کیا کریں اور ان کو بعد میں چیک کریں کہ واقعی وہ چیزیں ہم لوگ لے رہے ہیں یا نہیں. سورۃ کاف میں جیسے علم کے بارے میں, جی نماز کو وقت پر پڑھنا ہے, بالکل جی بالکل, ماشاء اللہ ویری گڈ اینڈ آئن اوپننگ. کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں تھیں کہ ہم اس کو مطلب اتنے شارٹ ٹائم میں ہم نہ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. کیونکہ جو لوگ قرآن ماشاء اللہ تفسیر ٹرانسلیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ہم لوگ اگر وہ تین دن لے رہے ہیں, کچھ ویکینڈ پہ کلاسز ہو رہی ہیں, تو ایک ایک ہم لوگ آیت پہ کتنا تدبر کیا جاتا ہے, کتنی تفسیر کے ساتھ سازی بتاتی ہے نا. یہ تو صرف ہم ٹرانسلیشن کے گو تھرو تھوڑا سا جا رہے ہیں. تو کوشش کرنی ہے, جیسے دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, رب اشرح لی صدری, یہ میرے گمان کے مطابق آپ سب کو آتی ہوگی, نہیں آتی تو اس کو تلفظ کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ یاد کر کے, بلکہ سامنے لکھ کے لگا اور اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو لازمن پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے آپ کو پیار آیا ہوگا. کیا سیکھا آج کے اتنی زیادہ ماشاء اللہ احکامات, اتنی زیادہ استاذہ جی نے ہمیں بتایا, اس سے بھی سوچیں, اس میں بھی دیکھیں کیا ہے, کیا نماز کا دیکھا ہے. تو سب سے زیادہ مین چیز آپ نے کیا فوکس کیا ہے؟ بس میں آپ کے دو منٹ لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا, کیونکہ ان شاء اللہ کل ہم بھی ریکیپ کرتے ہیں. صرف وہ چیزیں جو ابھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ آپ نے بھی ارادہ کیا کیا ہے, جیسے سادہ جی نے کہا ہے نا کہ یہ جو چیزیں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو اگر اپنے عمل میں کرنا ہے, تاکہ جیسے مختلف تفاسیر کا, مختلف لیکچر کا بھی ساتھ ساتھ آپ کو ٹاپک بتایا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بعض بار یہاں پہ تو آپ بالکل ایک اس کو ٹچ کیا جاتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے صرف آیت کے حوالے سے نا. تو کوشش کرنی ہے جی, اللہ سے محبت, بندوں سے محبت. دیکھیں جیسے ہم نے ابھی یہاں پہ ہم نے کسی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوا, لیکن ہم صرف اس قرآن کی خاطر جو ہے اس کلاس میں آن لائن میں یا آن سائٹ پہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے سب, ہم صرف اللہ کی خاطر جمع ہے نا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم سب کو جنت میں ضرور ملائے. اور استاذہ جی کی باتیں سے سنتے تو اتنا پیار آتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے واقعی ویسے عمل کرنے ہیں کہ واقعی ہم جنت میں ایک دوسرے سے مل سکے نا. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ پوائنٹ ہے جی. جب کوئی بلاتا ہے اور جانا ڈر کرتا ہے تو وہ کتنا ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی کا بلانا پر ہم ڈر کرتے ہیں, اس لیے میں ارادہ کیا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان ہوتے ہی بعد میں کیا بند کر دیا کروں جی, انشاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ جب لبیک اللہم لبیک یا جس طرح حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کہا جاتا ہے, تو اس وقت ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے. جی نماز کی روح نماز کو وقت پر کرنا ہے, پھر جو مومن کی گھڑی کس پہ ہے نمازوں میں چلتی ہے, اور ہر وقت کھانا پینے کا بھی جائزہ لینا ہے. ان سارے جتنے پوائنٹس دادا جی نے آج بتائے ہیں, انشاءاللہ کل ہمارا جسے کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے ری کیپ ہوتا ہے, تو اس میں لازمن یہ چیزیں ایک دفعہ اپنا دیکھیے گا. جی دعا کا طریقہ, نیکی کے بعد آخرت جنت کو یاد رکھنا ہے, صبح شام کا کھانا, بالکل صحیح بات ہے, بی مور فوکس ان نماز. جی ان شاء اللہ تعالیٰ بس یہی چیزیں بار بار نماز جیسے سادت نے کہا ہے, آگے بھی نماز کا ذکر آئے گا نا, نماز جتنی اچھی ہوگی اتنی زیادہ جو ہے نا ہم ہر چیز میں اچھے آ جائیں گے. جی علم کے لیے صبر استقامت کی ضرورت ہے, بالکل جی, نافرمانی اس کے ساتھ ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھی, تو ان شاء اللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے سورہ مریم سے دیکھیں سورہ, پھر ہم نے سورہ طٰہٰ ہے, سورہ مریم تھی, سورہ الکہف تھی, تین سورتیں پڑھی اور اتنے زیادہ احکامات تھے اور اتنی زیادہ ہماری لیسن تھے. تو کوشش کرنا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے تھوڑا ہی عمل میں لے کے آئے, لیکن عمل میں ضرور لے کے آئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا, کوئی بھی عمل ہو چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو, اس کو چھوڑنا نہیں. نمازوں کا ہم نے چیک رکھنا ہے ان شاء اللہ, کل دوبارہ ان شاء اللہ ہم جو ہے 17th پارا کے ساتھ جو ہمارا 16th پارا کا بھی پارٹ رہے گا اس کو ساتھ لے کے ہم ان شاء اللہ ہوگا کریں گے. اور دعا کرنی ہے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ کل کا وقت لے کے آئے. جیسے سادہ جی کہتے ہیں نا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کل یا ہم ہوں گے یا نہیں, ہمیں ایک سیکنڈ ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر, واسن جزا فی الدنیا والآخرہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.